الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدى ودین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية وخيارهم في الإسلام إذا فقهوا وفي الرواية الأخرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة والإرق دسداس والأدب السوء كإرق السوء أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله محبت وعقيدت سے باوزن بلند درود پاک پڑھی الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الصالحين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا أبا الزهراء الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی خاص توفیق ہے اور حضرات پنجتن پاک کا خاص کرم ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم خانوادہ رسول، خاندان رسول اور اہل بیت رسول اور اولاد رسول، جن کی بڑائی اللہ نے بھی کی ہے اور مصطفیٰ نے بھی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر کرنے کے لیے ہم تمام جمع ہیں۔ میں نے آج کے موضوع کے لیے بڑے غور کیا کہ اس موضوع کو کس اعتبار سے ذکر کیا جائے۔ یوں تو ہمارے ساتھ اسٹیج پر بزرگ شخصیات موجود ہیں اور بزرگوں کی صحبت یافتہ ہمارے محترم بزرگ جناب ڈاکٹر اقبال صاحب موجود ہیں، اللہ رب العالمین سے انہیں صحت و کمال عطا فرمائے مزید. اور قبلہ بقیت السلف ہمارے محسن ہمارے بزرگ قبلہ سید ہاشمی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ بھی موجود ہیں، جن کی خوش الہانی سے نہ جانے کتنے خوش کنویں جاری ہو جاتے ہیں. تو یہ بزرگ ہستیاں یہاں پر موجود ہیں، اور مجھ سے قبل مسجد حاضہ کے امام صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے آپ کے سامنے تقریباً 12 سال کے عرصے پر محیط مختلف دروز جو صرف بارگاہ اہل بیت میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اہل سنت کے اولیاء علماء فقہاء متکلمین مورخین اور سیر و اعلام کے ماہرین نے جو لکھا تھا، وہ سبق ہم نے مختلف عنوان کے تحت اور مختلف جہت اور سبجیکٹ کے عنوان کے تحت ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا، اور آپ کو یقیناً اس کو سماعت کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا ہے. الحمدللہ ہر سال کم سے کم 5 روزہ یا 4 روزہ نشستیں ذکر اہل بیت پر منعقد ہوتی ہیں، اور یہ سعادت بھی الحمدللہ اس مصلی کی برکت سے اور اللہ رب العالمین کے محبوب کے صدقے خانوادہ رسول کی ہر فرد پر جب ان کا یوم آتا ہے تو اللہ ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم ان کے وہ عظیم فضائل جو ہمارے بزرگوں نے درج کی اپنی کتابوں میں، اس کو جمع کر کے وہ سارا سبق آپ کو سنا دیا جائے. اس پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بڑی تحقیقی مقالہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا ابن تیمیہ خارجی کے اعتراضات کے جوابات کے ساتھ، بالخصوص حضرت علی بن حسین یعنی جن کا لقب امام زین العابدین ہے، ان کو امام زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس پر خارجی نجدیوں کے اعتراضات تھے، جو الحمدللہ ہم نے اسماء الرجال کی مستند اور مدقق اور مسلم کتابوں سے اس بات کو ثابت کیا کہ دربار صالحین اور اولیاء کے اندر ایسے کئی لوگ گزرے ہیں جو ایک رات میں 1000 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور حضرت علی بن حسین جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے وہ بھی ایک رات میں 1000 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے یا پورے دن میں. لیکن یہ تخصص رہا انتخاب کا کہ یہ مبارک لقب کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، سید السعداد علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کو یہ لقب زین العابدین کا نصیب ہوا ہے. تو یہ ہم نے تحقیق کے طور پر اس میں مختلف حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کیا، اور فریق مخالف جس کتاب پر زیادہ ڈینگے مارتا ہے الحمدللہ اسی کتاب سے ہم نے اہل سنت کا موقف ثابت کیا، اور اہل بیت سے جو غلامی کی نسبت ہے اس میں اپنا سبق سنانے کی سعادت ہم نے حاصل کی. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روافض اور خوارج کا جو اہل سنت پر اعتراض ہے، الحمدللہ حضرت امام جعفر صادق اپنے اور غیروں کی نظر میں، اس عنوان سے ہم نے پورا ایک تحقیقی مقالہ یہاں پر پیش کیا ہے. اور جس طرح علامہ صاحب نے بھی اعلان کر دیا کہ جو علم دوست ہیں اور تحقیق سے تعلق رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ علم کے زور پر اس حق مذہب کو آگے پہنچائے، تو میں ان سے کہوں گا کہ یقیناً آپ اس کو سماعت کریں، کوئی ہماری تحقیق نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا تھا، ہمیں جمع کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور ہم نے اس سبق کو آگے پہنچا دیا ہے. آج کے موضوع کے لیے میں کافی فکر مند تھا کہ ظاہر سی بات ہے حضرات اہل بیت اور حضرات حسنین کریمین کے حوالے سے مختلف گوشوں سے ہم نے گفتگو کی، تقریباً تمام روایات جو آپ کی فضائل میں ہیں اس کو بھی ذکر کرنے کا شرف حاصل ہوا جو کتابوں میں درج ہے، متداول اور مشہور کتابوں میں جو درج ہے اس کو پڑھنے کا، اس کو سبقاً درس دینے کا، بخاری سیاستہ سے لے کر اور دیگر اور کتابوں کے اندر، چاہے مجمع زوائد ہوں یا تبرانی کے تینوں اوسط یا صغیر یا کبیر کے حصے ہوں، اس سے ہمیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. تو آپ کے توجہ چاہتا ہوں کہ آپ کے یعنی حضرات حسنین کریمین اور خاندان اہل بیت کو جو فضائل ہیں وہ ترتیب کے ساتھ ہم نے پڑھے گزشتہ موضوعات میں، پھر شعور کربلا سے کے حوالے سے جو درس دیا اس میں دیگر جہتوں سے بات کی، امام پاک اور یزید پلید کے حوالے سے دیگر اور دیگر حوالوں سے بات کی. تو آج میں ذرا فکر مند تھا کہ کس موضوع پر گفتگو کی جائے، تو میرے ذہن میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا، سر دس سے خیال آیا کہ سید سب سے مختلف کیوں ہوتا ہے، اور سیدوں کے سردار حضرت امام علی مقام سب سے منفرد فکر والے کیوں تھے. اس وقت صحابہ بھی موجود تھے، صحابہ کی دیگر امجاد بھی موجود تھی، لیکن اس میں بات ہے کہ حضرت امام حسین جو سوچ رہے تھے وہ کوئی اور نہیں سوچ رہا تھا، امام حسین جو سمجھ رہے تھے کوئی اور نہیں سمجھ رہا تھا. اس لیے تنہا آپ عظیمت کے سفر پر روانہ ہوئے تو آخر فکر کیا ہے؟ تو میرے سامنے دو چیزیں سامنے آئی، ایک خاص علم ہے علم نفسیات جس کو آپ سائیکولوجی کہتے ہیں، اور ایک ہے علم طبیعیات جس کو آپ فزک کہتے ہیں. ان دونوں علم کے میں نے مبادیات کو اٹھانا شروع کیا کہ آخر، کیونکہ فزک جو ہے جس کو علم طبیعیات کہا جاتا ہے وہ انسان کے جسم کی ساخت اور باخ اور اس کی عادتوں پر بحث کرتا ہے، اور جو ہے کہ وہ سائیکولوجی کا جو علم ہے یہ انسان کی فکر اور عقل کی نشوونما پر گفتگو کرتا ہے. اور یقیناً یہ فکر چاہے فزک ہو جس کو علم طبیعیات کہا جاتا ہے، یہ علم انسان کی جسم کی ساخت باغ حرکت و عادات کی طرف رکھتا ہے، تو پھر امام حسین کی جسم کی ساخت باغ حرکات بھی لوگوں سے مختلف تھی. تو میں نے فزک کے وہ اصول اٹھائے اور پڑھنے کی کوشش کی کہ انسان کب مختلف ہو جاتا ہے مزاج میں دوسروں سے. اور پھر عقلی تربیت کے حوالے سے جو فکر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ارادے میں تھی، جو آپ کا ہدف تھا، جو آپ کا مقصد تھا، وہ اور لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آیا، تو پھر علم نفسیات کے ماہرین اور جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، چاہے فزک کے ہوں یا سائیکولوجی علم کے ہو، ان تمام کتابوں کو ہم نے تحریر کیا، تو خدا کی قسم ان دونوں علوم کے ماہرین نے جس شخصیت کے لیے کہا کہ یہ چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ سب سے ممتاز ہوگا، تو خدا کی قسم مجھے اسماء الرجال میں امام حسین سے زیادہ کوئی کامل نظر ہی نہیں آیا. اور سادات، اور یہ مبالغہ نہیں کر رہا، ابھی چل رہا ہوں میں اس طرف، ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بھی فرماتے ہیں کہ فزک بڑا خشک علم ہے. میں نے کہا جب حسین کو ملائیں گے تو وہ محبت سے تر ہو جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذکر اہل بیت کو شامل کریں گے تو اس سے محبوب علم کوئی نہیں ہوگا. یقیناً نفسیات سائیکولوجی علم جو ہے وہ خشک ہے بظاہر، لیکن حضرت امام حسین اور خاندان اہل بیت، بالخصوص بنو ہاشم کی تعریف اسے وہ میٹھا شربت بنا دیتی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں فزک ہے، لگتا یوں ہے جیسے تلاوت قرآن کی جا رہی ہے، تلاوت قرآن کی جا رہی ہے. تو علم طبیعت اور علم نفسیات کو سامنے رکھ کر ہم اس چیز کی طرف چلتے ہیں کہ حضور کے خاندان کا امتیاز کیا ہے اور سیدوں کے مزاج کا امتیاز کیا ہے. سید اپنا نام پر سید نہ بھی لکھے تو اپنی عادات سے پتا چل جاتا یہ سید ہے. یہ ہندوؤں نے بھی لکھا ہے، یہ انگریزوں نے بھی لکھا ہے کہ سید میں چند باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سب سے مختلف نظر آتا ہے. وہ ہزاروں پہلوان بھی کھڑے ہوں تو ان میں سب سے الگ نظر آئے گا، ہزار عالم کھڑے ہوں تو ان میں الگ نظر آئے گا، ہزار مفکرین کھڑے ہوں تو ان میں الگ نظر آئے گا. تو آخر وہ خصوصیات کیا ہے، وہ کیا فیضان ہے سادات پر اور اولاد مصطفیٰ کریم پر کہ وہ سب سے نظر آتے ہیں، اور یہ فیض شام قیامت تک پیدا ہونے والے اولاد علی کے اندر جاری و ساری ہے، لیکن اس کے اصل اوپر درجے کے مصداق بنو ہاشم اور اس میں مولائے کائنات سیدہ زہرہ اور حسنین کریمین بدرجہ اولا ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین. ایک بات تو میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ ہم نے فضائل پر گفتگو کی، قرآن کی دیگر آیات پر بھی ہم نے گفتگو کی، اور قرآن کریم نے بھی یہاں پر ایک بڑی پیاری بات ذکر کی ہے جس کو دیکھ کر ہمیں مزید شعور ہوا کہ اس بات پر گفتگو کرنی چاہیے. اور احادیث کے اندر بھی ہے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا. انسان کی تمیز اور اس کی بنیاد تین چیزوں پر، ایک اس کا جسم، ایک اس کی عقل، ایک اس کا خلق. یہ تین چیزیں انسان میں کیا ہے؟ جسم، بولیے، جس سے فزیکل کام کرتا ہے، عملی کام کرتا ہے، ایک اس کا جسم ہے، ٹھیک ہے. پھر ایک اس کا جسم، ایک عقل اور ایک خلق، یہ ہر انسان کے اندر مشترک ہیں، یہ ہر انسان کے اندر بولیے مشترک ہے. لیکن کسی میں کھلتا ہے، کسی میں نہیں کھلتا، کسی میں تھوڑا کھلتا ہے. جس میں مکمل کمال پر ہوتا ہے وہ سادات ہوتے ہیں. علم طبیعت فزک بھی یہی بات کرتی ہے، فزک بھی یہی بات کرتی ہے، اور علم نفسیات سائیکولوجسٹ جو ماہر ہوتا ہے اس کا، وہ بھی یہی بات کرتا ہے کہ جناب جسم، توجہ چاہتا ہوں، جسم جو ظاہر میں ہے، عقل جو باطن میں ہے، خلق جو اس کے اعداد میں ہے. جسم ظاہر ہے، ٹھیک ہے، جسم ظاہر ہے جسم سے پتا چلے گا، یعنی جسم کی طاقت و توانائی، تطہیر اور پاکیزگی، کسی شخصیت کے جسم کی تطہیر اور پاکیزگی یا اس کی ناپاکی، اس کو جاننے کے لیے اس کے جسم کو سامنے رکھا جاتا ہے. پھر جسم تو ایک آگے ایک آلے کے مانند ہوتا ہے، اصل میں روح کا پیغام پرواز کر رہا ہوتا ہے اور روح کے پیغام کو خلق کہا جاتا ہے. اب جسم اور روح، یعنی جسم اور خلق اگر بیلنس ہیں یا نہیں، تو یہ فیصلہ عقل کرواتی ہے. تو لہذا اصل چیز جو ہے وہ انسان کو ممتاز کرتا ہے. میں طلباء کی توجہ چاہوں گا کہ وہ تین چیزیں ہیں، ایک جسم ہے، اور جو انسان کی خاصیت ہے جس پر بحث ہوتی ہے، جسم، عقل اور خلق. جسم، عقل اور بولیے خلق، یہ تین چیزیں ہیں. اس پر علم طبیعت میں بھی گفتگو ہے، علم نفسیات میں بھی گفتگو ہے. اس سے باقاعدہ وہ کہتے ہیں نا، کسی کے چہرے کو دیکھو، چلتے ہوئے دیکھو تو نہیں پوچھو اس کی عادتیں کیسی ہیں. اس لیے کہ جو سمجھدار ہوتا ہے وہ ان تین چیزوں سے اگلے کا معائنہ کر لیتا ہے، اس کے جسم کی چال ڈھال سے، اس کے فیصلوں سے، اس کی عقل کی، اور اس کے انداز اور اس کے لین دین سے، ریلیشن جو لوگوں کے ساتھ ہے اس سے اس کے خلق کا اندازہ کرتا ہے. اور یہ تین چیزیں، کسی میں ایک گوشہ ٹھیک ہوتا ہے دو ٹھیک نہیں ہوتے، کسی میں دو ٹھیک ہوتے ہیں ایک ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن تینوں کسی میں ٹھیک ہوتے ہیں وہ اولاد علی ہوتا ہے اور اپنے کمال پر ہوتے ہیں. وہ کون ہوتا ہے بولیے؟ اس لیے کہتے ہیں اصل سے خطا نہیں اور کم اصل سے، یہ جو کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہا جاتا ہے، اصل سے بولیے نا، اصل سے خطا نہیں اور کم اصل سے وفا نہیں. اب آئیے، علم نفسیات میں خاص چیز بطور بحث کی جاتی ہے، وہ ہے وراثت. کیا ہے وہ وراثت؟ مال والی نہیں، مزاج والی. کون سی والی بولیے؟ مزاج والی. اس کے بارے میں دو نظریے ہیں، توجہ سے سنیے گا، بنیاد، کیونکہ عقیدت کی بنیاد کو مضبوط کر کے رکھیں کہ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. وہ رانوں پر ہاتھ مارنے والے، ٹانگوں پر ہاتھ مارنے والوں کو تو آپ نے سنا ہے، لیکن سنیوں سے بھی آپ سنیں کہ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اوٹ پٹانگ زمین آسمان کے خلاف نہیں بناتے، جو تحقیق ہے اس کو بیان کرتے ہیں. امام حسین اور خاندان اہل بیت کے لیے کیا دلائل کی کمی ہے کہ اوٹ پٹانگ باتیں کی جائیں یا الفاظوں کا ہیر پھیر کیا جائے؟ جس جہت اور جس علم کی بنیاد اور جس جہت اور جس علم کے اصل جوہر کی بات کی جائے، وہ تمام کے تمام پورا جس پر اترتا ہے وہ اولاد علی ہیں، وہ خاندان اہل بیت ہے. لہذا سنیے اس بات کو، حضور کی حدیث ہے نا، الولد سر لابی ہی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کے مزاج کا پرتو ہوتا ہے. بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کے بولیے مزاج کا پرتو ہوتا ہے. تو علم نفسیات کے ماہرین اس حدیث پاک کو لے کر اس پر تحقیق کرتے ہیں اور اس پر گفتگو کرتے ہیں. تو اس میں دو نظریے ہیں شروع میں. ایک قدیم جو ماہرین نفسیات تھے، سائیکولوجسٹ تھے، ان کا نظریہ کچھ اور تھا، اور جدید جو ہیں وہ اسلام کی تعلیم سے بالکل متفق ہیں کہ جو حضور نے فرمایا وہ ٹھیک ہے. میں دونوں نظریہ آپ کے سامنے پیش کر کے بات قرآن و سنت کی طرف لے کے جاتا ہوں، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر بھی یہ نظریہ موجود ہے. سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جو اچھی زمین ہوتی ہے، بولیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی ماتم کی محفل یا سوئم تو نہیں ہو رہا، ذکر حسین ہو رہا ہے، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے وہاں غم جائز نہیں ہے، خوشی جائز ہے، ٹھیک ہے. اور خوشی با اس معنی پر کہ اللہ نے جو مرتبہ و مقام انہیں عطا فرمایا. غم یہ ضرور ہے کہ دن دہاڑے خاندان اہل بیت کے قافلے کو لوٹا گیا، اور قلبی طور پر اس کی مذمت کی جائے گی، اپنے الفاظ سے بھی کی جائے گی، لیکن جو شریعت جس کی اجازت دیتی ہے اور شریعت مطہرہ جس کو روا رکھتی ہے، گریبان چاک کرنا، سینہ کوپی کرنا، یہ شریعت مطہرہ نے جائز نہیں رکھا. اہل بیت کے افراد کو بھی صبر کی دعوت دی ہے اور ان کے محبین کو بھی صبر کی دعوت دی ہے. صبر جو ہے وہ سینہ کوپی کا نام نہیں ہے، صبر جو ہے وہ گریبان چاک کرنے کا نام نہیں ہے، صبر جو برداشت کا نام ہے، برداشت کا نام ہے، اپنے عمل سے احتجاج کا نام ہے، اپنے عمل سے حق کے جانب رک جانے کا نام ہے، اپنے عمل اور اپنی جد و جہد سے باطل سے سنگت اور حق اور باطل کی آمیزش کو قبول نہ کرنا نام جو ہے وہ کیا ہے بولیے؟ صبر ہے. تو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ کچھ زمین اچھی ہوتی ہے، کچھ زمین اچھی ہوتی ہے، یخرج نباتہ بِإِذْنِ رَبِّي، وہ اپنے رب کے حکم سے جب اس پر بارش ہوتی ہے تو وہ اچھی پیداوار ظاہر کرتا ہے. کچھ زمینیں قرآن کہتا ہے اچھی ہوتی ہے، جب اس پر رب کی جانب سے بارش ہوتی ہے تو اس سے اچھی چیز ظاہر ہو جاتی ہے. وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، اور جو زمین خبیص اور خراب ہوتی ہے اس پر بارش ہوتی بھی رہے تو وہ پاکیزہ چیز پیدا نہیں کرتی ہے، اس میں وہ سکت اور صلاحیت نہیں ہوتی ہے. اور قرآن کریم ذکر کرتا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ہم شکر کرنے والے اور سمجھنے والوں کے سامنے اس نشانیوں کو بیان کرتے رہتے ہیں. اب اس سے ایک مراد تو وہ زمین ہے جس میں ہم کھیت لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک جو بولیے وہ زمین ہے جس میں کھیت اور پھل اور ثمرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر چند قطرے گرتے ہیں تو سبزہ ہو جاتا ہے، اور کچھ زمین اتنی ایسی ہوتی ہے کہ جس پر پانی گرتا رہتا تو کیچڑ بدبو کرتا ہے لیکن اگتا کچھ نہیں ہے. تو جس طرح وہ زمین ہے اس طرح ایک فطرت کی زمین ہے، شخصیت کی زمین ہے. اور اسی کو مفسرین نے پھیرا ہے انسانوں کی طبیعت کے لیے کہ بعض انسانوں کی طبیعت ان زمینوں کی مانند ہوتی ہے جنہیں قرآن کریم نے بلد الطیب قرار دیا ہے، کہ طیب اور پاکیزہ زمین جس پر اگر ذرا سا اشارہ ہو جائے تو وہ کھل جاتی ہے، تھوڑی سی تربیت میں آ جائے تو نکھر جاتی ہے. اس لیے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہتے ہیں تحفہ اثنا شریف کے اندر کہ ایک شخص اگر پوری عمر ریاضت کرتا رہے اس مرتبہ پر نہیں پہنچتا، اور اولاد علی چند دن عبادت میں لگا دے تو خدا اسے قطب کبرا بنا دیتا ہے، قطب کبرا بنا دیتا ہے. یعنی ایک شخص نے ریاضت، جس طرح فاضل بریلوی کی وہ بات کہ آپ کو ایک نظر کے اندر خلافت دی گئی اور دوسروں کو نہیں دی گئی، تو پیر و مرشد نے یہی فرمایا تھا کہ تم گیلی ہو سوکے نہیں ہو، وہ سوکی تھی صرف چنگاری کی ضرورت تھی، تمہیں تو پہلے سکانا ہے پھر چنگاری لگانی ہے، تمہیں تو پہلے سکانا ہے اور پھر چنگاری لگانی ہے. تو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا کہ بعض زمینیں، بولیے بعض زمینیں ایسی پاکیزہ زمین ہوتی ہے کہ جس پر چند قطرے گرتے ہیں تو وہ نکھر جاتی ہے، اور ایسی چیزیں پیش کرتی ہیں جس پر صبح شام چشمہ بہرا وہ نہ دے سکے. اور بعض زمینیں اور بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اسے اس پر جتنی محنت کی جائے، اس پر جتنی مشق کی جائے، اس پر جتنی کوشش کی جائے تو اس میں پھر خلق کے وہ جوہر واضح نہیں ہوتے. وہ اگر محدث بھی ہو جائے تب بھی دو نمبر، وہ اگر مورخ بھی ہو جائے تب بھی دو نمبر ہو جاتا ہے، وہ اگر متکلم بھی ہو جائے تب بھی دو نمبر ہو جائے. ایسے کوئی لوگ، بہت سے لوگ مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، دنیا میں گزرے ہیں، لیکن آپ اصحاب عظیمت والوں کو دیکھیں اور بالخصوص اس شجرے میں آنے والوں کو دیکھیں، سرکار غوث اعظم کو آپ دیکھ سکتے ہیں حضرات گرامی، اسی طرح ترتیب کے ساتھ سادات کے سلسلے کو آپ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے عظیمت کی راہ کو انجام دیا، حضرت شیخ سرہندی کو دیکھ سکتے ہیں جو فاروق اعظم کے مبارک سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ ان پر اشارہ ہوا تو یہ ایسے کھل گئے کہ حالات کے پیچ و خم ان کے پاؤں کی بیڑی نہ بن سکی، پاؤں کی بیڑی بولیے نہ بن سکی. تو قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ زمینیں بھی مختلف ہوتی ہیں، اس طرح سے طبیعتیں بھی مختلف ہوتی ہیں. اب آئیے میں یہاں پر ایک مقدمہ جو باندھ رہا ہوں آپ کے لیے، جو آگے گفتگو اور جو اہم دلائل آگے آئیں گے اس کے لیے، طلبا میری طرف متوجہ ہو جائیں کہ جو حضور کی حدیث ہے کہ المرء علی دین الولد سر لابیہ، کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کے اخلاق کا پرتو ہوتا ہے، اپنے باپ کے اخلاق کا پرتو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ہیں جناب جن کو گفتگو کا انداز نہیں نصیب ہوتا، بلا تشبیہ عرض کروں، فاضل ہو جاتے ہیں، محقق ہو جاتے ہیں. میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن ہاں جرا اس پر ضرور کر رہا ہوں کہ جو فتنے کے وقت میں عقیدہ ظاہر نہ کرے. نہیں سمجھے میری بات؟ نہیں سمجھے آپ؟ جو فتنے کے وقت، آزمائش کے وقت حق نہ بولے، جو فتنے کے وقت اپنا کردار ادا نہ کرے، تو اس کے مفتی ہونے سے ہم کو کیا کرنا ہے، اس کے شیخ الحدیث ہونے سے ہم کو کیا کرنا ہے، سمجھ رہے میری بات آپ، اس کے عالم ہونے سے ہمیں کیا کرنا ہے. اس لیے کہ افتاء اور شیخیت اور علمیت تو لازمہ اس کا یہ تھا کہ جب فتنے میں قوم ڈر رہی ہوگی تو یہ قوم کی امامت کے لیے پہلی صف میں آ کر انہیں حق کی طرف لا رہا ہوگا. لیکن وہ لوگوں کو گھیرنے کے لیے کہہ رہا ہوگا کہ نہیں جی فلانے کے خلاف ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو فلانے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، جی سب صحیح ہے. تو میں نے کہا اگر سب صحیح ہے تو لا الہ الا اللہ کا آپ ترجمہ تو کر کے دکھائیں مجھے. آپ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یہ کہتا کہ ایک ٹھیک ہے باقی سب غلط ہیں. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا بتاتا ہے بولیے؟ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر ایک، مگر ایک. تو
تو رد کو اور مخالفت اگر ذات کے لیے ہو تو قابل مذمت ہے، جب تک آپ مخالفت نہیں کریں گے
بنیں گے،
جب تک آپ مخالفت نہیں کریں گے مومن نہیں بنیں گے، ایک کو ٹھیک کہہ کر سب کو غلط نہیں کہیں گے جب تک مومن نہیں بنیں گے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ ایک ٹھیک یعنی ایک ہی معبود ہے باقی سب غلط ہیں، معبود ایک ہی ہے باقی جن کی طرف اشارہ کیا گیا وہ سب غلط ہیں، جن کی طرف اشارہ کیا گیا بولیے سب غلط ہیں، اور کہتے جی ہم حق پر قائم ہیں، میں نے کہا حق کا کسی طوطے کا نام ہے؟ باطل کو باطل کہنا ہی تو حق ہے،
نہیں سمجھے آپ میری بات؟
کہتے جی ہم حق پر قائم ہیں، اور میں نے کہا حق کس طوطے کا نام ہے، حق کس چڑیا کا نام ہے، حق اپنے ناموں کے آگے نہ رکھو، اپنی کردار سے بتاؤ، لیکن قرآن نے کہہ دیا وہ زمینیں اور ہوتی ہیں، وہ زمینیں اور ہوتی ہیں، تم پر تو علم کا پانی بھی گرا لیکن تم ویسے ہی رہے، تم تو مدرسوں میں آٹھ آٹھ سال پڑھے تب بھی ویسے ہی رہے، شیخیت کا دعویٰ کیا پھر بھی ویسے ہی رہے، اس لیے کہ جسم اور عقل اور خلق یہ طبیعتوں میں آتی ہے، وہ زمینیں اور ہوتی ہیں کہ اگر وہ نہ بھی پڑھے تب بھی کہیں ممتاز نظر آتے ہیں، کہیں علم الدین نظر آتے ہیں، بات کی تھی نا اقبال نے کہ ہم تو بات کرتے رہ گئے لوہار کا بیٹا بازی لے گیا، بات کی نا اقبال نے کہ ہم تو بات کرتے رہے لوہار کا بیٹا بازی لے گیا، اس نے کون سا درس نظامی پڑھا تھا، اس نے کس مفتی کے سامنے زانو تلمس کو خم کیا تھا، لیکن کچھ زمینیں اور ہوتی ہیں جنہیں صرف اشارہ ملتا ہے تو وہ کھل جاتی ہیں، اور اگر پوری صحبت مل جائے تو ان جیسا پھر ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، جو اشارے میں یہ کمال ہے، اور اگر پوری صحبت مل جائے تو ان جیسا ہوتا کوئی نہیں ہے، لہذا کہتے جی ہم حق پر ہیں، میں نے کہا حضرت اگر آپ حق پر ہیں تو حق بولنے کا نام نہیں، حق باطل کو باطل کہنے کا نام ہے، غلط کو غلط کہنے کا نام، غلط کو بولیے یزید کو یزید کہنے کا نام حق ہے، دشمن کو دشمن کہنے کا نام حق ہے، غلط کو غلط کہنے کا نام حق ہے، نہیں یہ انداز ہی ہے نہیں ہے آج کل کے، آج حالات ہو گئے ہیں، تو میں نے کہا تمہیں رب کو خوش کرنا یا مدرسے بھرنے ہیں، رب کو خوش کرنا یا مدرسے بھرنے ہیں، امام حسین چاہتے تو کوئی یونیورسٹی بنا کر کہتے جی کیا ضرورت ہے یزید کا، جس طرح کہ آج کسی سرے کلی قسم کے یا میڈیا کے نو مولود قسم کے لوگوں کے نظریات خراب کرنے والے جو میڈیا پر چڑھ کر مفتی گفتگو کر رہے ہیں، اتنی شدت کی کیا ضرورت ہے، میں نے کہا یہ تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، تمہاری مٹی اور ہے، بولو سبحان اللہ، اور کوئی ہلے نہیں یہاں سے، میں دلائل پڑھوں گا آگے، کوئی سیٹ کوئی امیر کوئی کبیر امام حسین سے فضیلت نہیں لے جا سکتا، سیدوں سے فضیلت نہیں لے جا سکتا، یہ تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، یہ اللہ کا گھر ہے، لوگ پنپ جاتے اپنے مزاج کے حوالے سے، لیکن کامیاب وہ ہوتے اپنا مزاج وہ اللہ والا مزاج بناتے ہیں، جو مزاج الوہی ہوتا ہے، اگر آپ کو ایسا کوئی استاذ ملا نا تو جان چھڑا لیں اس سے، اور ایسا اگر کوئی پیر ملا تو جان چھڑانے فوراً، سمجھے، کیونکہ آپ حق سننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی مٹی اور ہے، جڑ غلط آدمی سے گئے ہیں آپ، آپ کی مٹی پاکیزہ ہے، جڑ غلط آدمی سے گئے ہیں آپ، جڑے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو خود کھل چکے ہیں، تو لہذا قرآن نے اس بات کو ذکر کیا، امام حسین کو یونیورسٹی کھول لیتے نا، کہتے ہیں یزید سے لڑنا کوئی ضروری ہے، یزید سے بات کرنا کوئی ضروری ہے بھائی، یزید سے بات کرنا کوئی ضروری ہے، بیٹھ جائیں ٹھیک ہے، یزید جو کر رہا کرنے دو، خاموشی سے اللہ اللہ کریں، آستانہ کھولنے، سید السادات ہیں آپ، تو سیدوں کی جان اور اساس ہیں، بیٹا ہے آپ رسول اللہ کے، بیٹے ہیں صاحبزادے ہیں، کیا ضرورت ہے، لیکن حضرت حسین نے بتایا نہ نہ یہ تو ناپاک لوگوں کا کام ہوتا ہے، پاک وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، اور حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور یہ چیزیں تقریروں سے نہیں سمجھ میں آتی، یہ پیچھے سے آتی ہیں، یہ کس میں آتی بولیے، پیچھے سے، وہ کہنے کہ جی خوشبو کیسی ہوتی ہے، تو ہم نے کہا نہیں یہ سونگنے سے پتا چلتی ہے، یہ لفظوں میں نہیں سمجھائی جا سکتی، بولیے لفظوں میں نہیں سمجھائی جا سکتی، یہ مزاج میں آتی ہے، لہذا یہ پرفتن دار میں غیور لوگوں کے دامن سے جڑیں، کن کے دامن سے، غیوروں کے دامن سے جڑیں، غیرت مندوں کے دامن سے چھڑیں، جان چھڑائیں ان ڈھیلوں سے جو آپ کو ہدایت تو پڑھا دیں لیکن رسول اللہ کی حقانیت اور غیرت مصطفیٰ نہ سکھا سکے،
تو وہ ہدایت پڑھ کے کرنا کیا ہے ہم نے،
وہ ہدایہ پڑھ کے ہم نے کرنا کیا ہے؟ شامی کا رسم مفتی پڑھ کے ہم نے کرنا کیا ہے؟
حضرات گرامی، وہ فقہ کے اصول کی کتابیں پڑھ کے کرنا کیا ہے کہ کتابیں تو پڑھ ڈالی، مزاج منتقل نہ ہوا.
اور مزاج اور اہل حق کے سامنے بیٹھو گے تو پڑھا اگر کچھ نہیں تو مزاج سے بھی فیض یاب ہو جاؤ گے. جو حضور نے فرمانا ہے کہ صحبت مجالست ایسی ہے کہ عطار کے ساتھ بیٹھو گے، یعنی خوشبو بیچنے والے کے ساتھ بیٹھو گے، عطر فروش پنساری کے ساتھ بیٹھو گے، کچھ نہ ملا تو خوشبو لے کر ہی تو اٹھو گے، خوشبو لے کر ہی تو اٹھو گے. آئیے اب میں آپ کے ذہنوں کو تھوڑا تازہ کرنے کے بعد اس موضوع کی طرف آپ کی توجہ لاتا ہوں. نفسیات کے اعتبار سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہے، آقا نے ہر شعبے پر گفتگو فرمائی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہے کہ الولد سر لابیہ، کہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے اخلاق اور مزاج کا پرتو ہوتا ہے. باپ کے اخلاق اور مزاج کا پرتو ہوتا ہے، اس مزاج میں ڈھلتا ہے، ویسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بالکل ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی ہوتا ہے، عقل کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، خلق کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. اب اس میں دو علم نفسیات کے دو مذاہب ہیں، ایک قدیم ہے اور ایک جدید ہے. جدید نے اسلام کی تعلیم اور تحقیق کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور کہا بات بالکل ٹھیک ہے جو رسول اللہ نے فرمائی ہے. قدیم علم نفسیات کے ماہرین کیا بات کرتے تھے، ذرا توجہ سنیے، کیونکہ قرآن کی تفسیر کے لیے سارے علوم معاون ہیں. یہ سارے علوم معاون ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے اور انسان کی تشخیص علم نفسیات سے ہوتی ہے، علم طبیعت سے ہوتی ہے. اگر علم طبیعت کو چھوڑ دیا جائے، فزکس اور ان علوم کو چھوڑ دیا جائے، اور پھر کہے کہ جناب قرآن کو سمجھے، تو میں نے کہا پھر خارجیت آتی ہے، صوفی نہیں بنتا بندہ. اس لیے بتایا گیا جو صوفیہ ہوئے وہ اپنے زمانے کے بہترین فزک کے ماہر رہے ہیں اور نفسیات کے ماہر رہے ہیں، اس لیے آج بھی ان کی کتابوں سے بڑے بڑے ماہرین استفادہ کرتے ہیں. ان سے سمجھیے کہ انسان کی نفسیات کیا ہوتی ہے. امام غزالی کو پڑھیے آپ، ایک ایک چیز کو ایسا حل کیا کہ اگلا پروفیسر اپنی یونیورسٹی کے اندر جو 4 گھنٹے طلبا کا دماغ خراب کرے تو وہ امام غزالی احیاء العلوم میں ایک لائن میں اس بات کو کلیئر کر دیتے ہیں. تو لہذا اس لیے پھر میں عرض کروں پیچھے جا کر کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کا موضوع، جس سے قرآن مخاطب ہے، جس پر قرآن نے فیض اتارنا ہے، جس کے لیے قرآن آیا ہے، وہ ہے انسان. بولیے کیا ہے وہ؟ مل کر کہیے نا، کیا ہے وہ؟ انسان. اب قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان. اب انسان کیا بلا ہے، کیا شے ہے، ہمیں پتا ہی نہیں، تو ہم جی سن رہے ہیں قرآن تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ قرآنی آیات کی کو سننا اس کا ثواب ضرور ملے گا، ادھر بیٹھنا اس کا اجر ضرور ملے گا، لیکن اس کے ضمن میں جو مزاج آنا تھا وہ نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے انسان کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے انسان کو سمجھا کہ بھوک لگتی تو کھانا کھاتا ہے، جوان ہو جائے تو شادی کرتا ہے، پیاس لگے تو پانی بھی پیتا ہے. نہ یہ تو ستی باتیں ہیں، یہ تو جانوروں کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اگر اس کو حیوان ناطق کہا گیا ہے تو اس نطق کے اندر کیا گہرائی ہے اور کمال کیا ہے. اسے اگر اشرف المخلوقات کہا گیا ہے تو اس کا کمال کیا ہے. حضرت گرامی اس چیز کو ذکر کرتے ہوئے ماہرین نے دو مذہب قائم کیے، اور مذہب میں کیا ہے؟ پہلا مذہب یہ جو رسول اللہ نے ذکر فرمایا، جو اصل ہے، کہ انسان کے اندر اس کا مزاج منتقل ہوتا ہے. بولیے سبحان اللہ، انسان میں اس کا مزاج منتقل ہوتا ہے. جو پرانے تھے علم نفسیات کے ماہرین، وہ کہتے تھے سب انسان اپنی استعداد اور صلاحیت اور طبیعت میں یکساں ہوتے ہیں. پرانے جو علم نفسیات کے ماہرین تھے وہ کہتے تھے سارے انسان اپنی ذاتی صلاحیت مہارت کے اندر، جس طرح ہر انسان دیکھتا ہے، ہر انسان کو سردی لگتی ہے، ہر انسان کو گرمی لگتی ہے، تو انہوں نے اس پر قیاس کرتے ہوئے کہا جناب ہر انسان کا مزاج ایک جیسا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور ہر انسان استعداد اور طبیعت کے اعتبار سے یکساں ہے. ہاں بعد میں اگر اس کی تربیت کی جائے تو تربیت کے درمیان میں ان انسانوں میں اختلاف ہو جاتا ہے. یعنی ہر انسان، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان مزاج میں ایک جیسا پیدا کیا گیا، لیکن اس کو ماحول اور تربیت مل جائے، توجہ چاہتا ہوں، ماحول اور تربیت مل جائے تو جس کو مل گیا وہ دوسرے سے الگ ہو گیا، دوسرے سے الگ ہو گیا. لیکن اسلام یہ بات کہتا ہے کہ صرف ماحول دخیل نہیں ہے، صرف ماحول تبدیلی نہیں لاتا، ماحول کے ساتھ وراثت بھی تبدیلی لاتی ہے. یہ اسلام کا مزاج ہے. یعنی سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ پہلے کے ماہرین جو تھے وہ انسان کو یکساں فطرت طبیعت کے اندر یکساں مانتے تھے، اور جو تبدیلی مانتے تھے وہ کہتے ماحول کی بنا پر تبدیلی آتی ہے، ورنہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو یکساں پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جناب مزاج کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پر، اور وہ حدیث فطرت والی بات نہیں، وہ تو توحید پر تو ہے، وہ تو قالو بلا کہہ کر بات تو مسلم ہے، میں اس زمرے میں بات نہیں کر رہا، عادت اور عقل کی تفکیر کی بات کر رہا ہوں، جو چیز عادت وہ لے کر آتا ہے، کچھ عادتیں ماحول سے بنتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب کچھ عادتیں ماحول سے بنتی ہیں، کچھ عادتیں ماحول سے بنتی ہیں، لیکن جدید ماہرین نفسیات نے اس بات کو ذکر کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی دو آدمی جو جدید ہیں وہ اسلام کے نظریے کو قبول کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی دو آدمی عالم وجود میں، یعنی دو آدمی کو آپ لے لیجئے، کسی بھی دو آدمی کو، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں سارے آدمی ایک جیسے ہوتے ہیں استعداد و صلاحیت میں، تو جو جدید ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دو آدمی کو آپ لے لیجئے اور اس میں تین چیزوں کو تبادلہ کریں، جسم، عقل اور خلق۔ جسم، یہ میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ؟ خلق سمجھتے ہیں آپ؟ خلق کہتے ہیں جیسا سچ بولنا خلق، امانت خلق ہے، شجاعت خلق ہے، اسی کی جمع اخلاق آتی ہے، اسی کی جمع خلق مصدر ہے، اب اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اخلاق، ٹھیک ہے، اخلاق نہیں کہا جاتا، اخلاق کہا جاتا ہے، تو اخلاق آتی ہے۔ تو اخلاق کیا ہے، خلق کیا ہے؟ سچ کہنا، اس کو آسان انداز میں سمجھ لیجئے، سچ کہنا۔ اصل میں خلق کی تعریف یہ ہے کہ وہ باتیں جو انسان کی عادتوں میں اور حرکتوں میں ظاہر ہوں اور اس کو ظاہر کرنے میں انسان کو کوئی تکلف کرنا نہ پڑے، خود بخود ہو جائے، وہ خلق ہے۔ اگر صحیح عادت ہو گئی تو اچھا خلق ہے، بری عادت ہوئی تو برا خلق ہے۔ اس سے فرق ہو گیا خلق اور تصنع اور بناوٹ میں۔ کوئی بات اگر آپ تکلف سے کریں تو یہ خلق نہیں، یہ بناوٹ ہے، اور جو بات خود بخود ہو جائے یہ خلق ہے۔ اگر ٹھیک ہوئی تو اخلاق حسنہ ہے، اگر غلط ہوئی تو اخلاق قبیحہ ہے۔ لہذا آپ مثال کے طور پر، تکلف کیا ہے؟ مثال کے طور پر یوں سمجھیے، جب آپ آنکھ کے پردے کھولتے ہیں اور اپنی پلکیں کھولتے ہیں تو اگلے کو دیکھنے میں کوئی زحمت کرنی پڑتی ہے؟ بس کھولا دیکھنے لگ گئے، کھولا دیکھنے لگ گئے، تو اس کو آپ سمجھ لیجئے بلا تکلف۔ تو یہ جو کام خود بخود صادر ہو، لہذا اگر کوئی کسی کے سامنے بناوٹی کوئی کام کرے، سچ بات کرے اور سچ بات کرنے میں اسے بڑی دقت ہو، تو یہ خلق نہیں ہے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ایکسرسائز اور پریکٹس کرنے کے وقت یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں اس کے انتہا کی بات کر رہا ہوں، میں اس کے بولیے انتہا کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی آدمی کو سچ کہنے میں، حق کہنے میں، امانت کے اندر اگر اسے زحمت ہونی ہو، بڑا بوجھ ہو، تو اسے خلق نہیں کہتے۔ اگر وہ سچ ایسا بولے جیسے عام باتیں کرتا ہے تو اس کو خلق کہتے ہیں، جو بلا تکلف صادر ہو جائے۔ سمجھ رہے میری اردو آپ؟ جو بلا، اب آپ جب خلق کا معنی سمجھ گئے تو تھوڑا پیچھے کی طرف آ جائیے۔ اب پیچھے کی طرف آ کر اس بات کو سمجھیے کہ پہلا نظریہ علم نفسیات کا یہ تھا، پہلا نظریہ علم نفسیات کا یہ تھا کہ انسان سارے کے سارے اپنی ذاتی استعداد اور صلاحیت میں یکساں ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ذاتی صلاحیت اور استعداد میں یکساں ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جو نیا نظریہ ہے اور جو جدید نظریہ ہے جس کو بڑے تحقیق کے ساتھ پیش کی گیا، انہوں نے کہا دیکھیے، جو آپ نے یہ بات کی ہے نا، توجہ چاہتا ہوں، آپ نے جو یہ بات کی ہے نا کہ ہر انسان اپنی صلاحیت اور استعداد میں ایک جیسا ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ آپ سارے انسانوں کو چھوڑیے، دو انسان کو اٹھا لیں، صرف ایک یہاں سے لے لیں، اس مجمع سے ایک آدمی کو لے لیں اور اس مجمع سے ایک آدمی کو لے لیں، ٹھیک ہے، دونوں کو سامنے کھڑا کر لیں آپ، اور دونوں کو سامنے کھڑا کر کے جو چیز آپ کو بھانپنی ہے وہ ہے جسم، عقل اور خلق۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، پہلے اگر کسی رشتہ بھی ڈالا جاتا تھا تو گھر کی بڑی خاتون یہ دیکھتی تھی کہ لڑکی چلتی کیسا ہے، اس کے برتنے کا سلیقہ کیا ہے، کیونکہ اس باڈی لینگویج جس کو آپ کہتے ہیں، یہ جسمانی ساخت اور باخت اندر کی طبیعت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن آج ہم اتنے مادہ پرست اور اتنے دنیا کے دل دادا ہو گئے کہ ہم سے وہ علم رخصت ہو گیا، وہ بزرگ قبروں میں لے گئے، وہ عام سادہ لوگ، وہ عام سادہ لوگ لفافہ دیکھ کر مضمون اور مزاج کو سمجھ جایا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے اندر روحانیت کا وہ عنصر تھا۔ آج ہم دنیا کے اس قدر دل دادا ہو گئے کہ آج ہم پڑھنے لکھنے کے باوجود غبی اور ڈنگروں کے مانند ہوتے ہیں، ہمیں ایک بات سے دوسری بات کو سمجھنے کی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوا کرتے تھے لیکن پورے فلسفے کو جان جایا کرتے تھے، سمجھ رہے؟ تو یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اب سنیے آپ، تو انہوں نے کہا جی آپ سارے آدمیوں کی بات کرتے ہیں،
آپ دو آدمی لے لیں، یہاں سے اٹھائیں یہاں سے اٹھائیں، ٹھیک ہے، دونوں کو سامنے رکھیں اور جسم عقل اور خلق کو ان کے گویا کے پرکھنے کے لیے آپ شروع ہو جائیں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ مساوی نہیں ہے، اس کے چلنے کا انداز اور ہے، اس کے چلنے کا انداز اور ہے، اس کے سمجھنے کا انداز اور اس کے سمجھنے کا انداز اور ہے، ٹھیک ہے، اس کی اچھی عادتیں اور اس کو برتنے میں یا بری عادتوں میں وہ اور ہے، خلق کے اندر اس کے اندر یہ اور ہے، اور یہاں تک دعویٰ کیا کہ آپ دو آدمیوں کی بات کرتے ہیں، اگر ایک رحم سے دو جڑوا بھائی بھی پیدا ہو جائیں، توجہ چاہتا ہوں، کہ ایک رحم سے جڑوا بھائی بھی پیدا ہو جائیں، وہ آ رہے ایک رحم میں لیکن پھر بھی مزاج مختلف ہوتا ہے، مزاج مختلف ہوتا ہے، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سارے انسان اپنی استعداد اور ظاہری صلاحیت میں ایک ہوتے ہیں؟ نہیں، اور صرف ماحول میں چینجنگ، ہم ماحول کو مانتے ہیں کہ ماحول انسان کو تراشتا ہے، خراشتا ہے، پالش کرتا ہے، لیکن صرف ماحول نہیں ہے، اس کے ساتھ وراثت بھی ہے، اور وراثت کس کو کہتے ہیں؟ آئیے، یعنی دو چیزیں انسان کے کمال میں ہوتی ہیں، ایک وراثت اور ایک ماحول، ایک وراثت ایک ماحول، پہلے ماحول پر لوگ اٹکے تھے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے وراثت اور ماحول دونوں ایک چیز ہیں، دونوں کیا ہے بولیے؟ ایک چیز. اب وراثت کیا ہے؟ ماحول کو تو آپ نے سمجھ لیا کہ جیسا ماحول ہوگا ویسا بندہ تبدیل ہوگا، اور ماحول سے یقیناً بندہ تبدیل ہوتا ہے. بزرگوں سے ہم نے مثال سنی ہے کہ جناب باز کبھی مردار نہیں کھاتا، کھاتا ہے باز مردار؟ بولیں، باز کبھی مردار نہیں کھاتا، لیکن باز نے کہیں جانا تھا، اس نے اپنے بچے کو کوے کے پاس چھوڑ دیا اور کہنے کا کچھ دن تم پال لو اس کو، میں کہیں سفر پر جا رہا ہوں اور وہاں سے لوٹ کر آؤں گا تو میرا بچہ میرے حوالے کر دینا. کوے نے کہا جی ٹھیک ہے، ہماری تو بہت بڑی جماعت ہے، اب چھوڑ جائیں، اس میں کوڑا منصب ہے، چھوڑ جائیں آپ. باز اپنا بچہ جو تھا وہ کوے کے پاس چھوڑ گیا. باز میں خودداری تھی اور کوے کے اندر چاپلوسی تھی. باز شکار خود کر کے کھاتا تھا، کوا چوری کرتا تھا، مردار کھاتا تھا، ٹھیک ہے. باز مردار نہیں کھاتا تھا، اس کی زمین اور اس کی زمین اور، اس کی پرواز اور اس کی پرواز اور. یہ کہنا کہ ہم ایسی بات نہیں کر سکتے، میں نے سید جہاں اڑ رہا ہوتا ہے اس کی گردی راہ کو بھی تو نہیں پہنچ سکتا. سید جہاں پرواز رکھتا ہے وہاں گردی راہ کو بھی تو نہیں پہنچ سکتا. آگے پڑھوں گا حوالے، آگے حوالے لا رہا ہوں میں آپ کے سامنے، یہ میں نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم ایک ایک بات رسول اللہ نے خود فرمائی ہے. اب سنیے میری بات حضرات گرامی، جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا کہ ماحول تو ہے. اب اس نے کہا جی جو باز تھا اس نے کہا جی میں نے کہیں جانا ہے کام سے، تو بچے کو تم سنبھال لو. اس نے کہا جی آپ بالکل چھوڑ جائیں، ہمارے پاس کوئی بہت بڑا حلقہ ہمارا جی، چھوڑ دیجیے، چھوڑ دیا جناب. اب کچھ دنوں کے بعد جب باز لوٹ کر آیا، کہنے کا جی میرا بچہ واپس کرو. انہوں نے کہا جی لے جائیے. بچہ شکل صورت میں تو باز تھا، شکل صورت میں. میں پہلے عرض کر رہا ہوں ماحول کا ہم انکار نہیں کرتے، یہ ماحول کے لیے ضمناً ایک نصیحت مولانا روم کی سنا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. تو اب اور یہ بالکل وہ چیزیں ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں. اب جب باز نے کوے سے اپنے بیٹے کو لیا، کہا چلو اب جانے لگے، پرواز بھری تو نیچے ایک مرے ہوئے گدھے کو دیکھا مردار، تو بیٹے نے باپ سے ہاتھ چھڑایا اور چھلانگ ماری اس مردار پر اور کھانے لگا. تو باز نے کہا تو بیٹا میرا اور مردار کھا رہا ہے، بیٹا میرا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ سلح کلی کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا اب یہ سمجھ لو اس مثال سے آپ، یہ سلح کلیت کیسے آ جاتی ہے. تو میں نے کہا سمجھیں اس بات سے، بیٹا آیا نیچے اور حضور سیدنا طاہر علاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے مرید میرا یہودیوں کو مسلمان کہہ رہا ہے، تو مرید میرا ہے اور تجھے پیار یہودیوں پر آ رہا ہے. تو یہ مثال دیکھیں بالکل واضح ہو گئی، جب بچے نے چھلانگ ماری، بچے نے چھلانگ ماری مردار کے اوپر، تو باز نیچے آیا، بچے کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا اڑ میرے ساتھ، یہ کیا کر رہا ہے؟ بیٹا میرا ہے، مردار کھا رہا ہے. کہ بیٹا تو آپ کا ہوں، صحبت بھی تو کوے کی دی تھی نا آپ نے، چھوڑا بھی تو کوے کے پاس تھا نا آپ نے، اب کوے سے میں بیٹا تو آپ کا ہوں، لیکن اس ماحول سے مزاج تو میں نے مرداروں والے لے لیا نا. تو لہذا ماحول اثر رکھتا ہے، صحبت اثر بولیے رکھتی ہے. لیکن اب اس مثال کو سنیے، صرف صحبت نہیں، صرف صحبت نہیں وراثت بھی ہے. ماحول کو آپ سمجھ گئے، اب ذرا وراثت کو آپ سمجھیے کہ فطری قوانین میں ایک قانون ایک ایسا ہے کہ فرا اصل کے مشابہ ہوتی ہے. فرا سے مراد پھل، پھل کا تعلق جڑ سے ہوتا ہے، پھل کا تعلق جڑ سے ہوتا ہے. یعنی وراثت اس چیز کو کہتے ہیں، اور یہ فطرت کا ایک قانون ہے،
کہ فرا اصل کے مشابہ ہوتی ہے، یعنی بیٹا اپنے باپ کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ باپ اس کی اصل ہے، اس سے یہ آیا ہے نا، باپ اس کی اصل ہے، اس سے یہ آیا ہے۔ تو وراثت کے اندر یہ فطرتی طور پر مسلم قانون ہے کہ جناب فرا اصل کی مشابہ ہوتی ہے، اس لیے ہم نے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے باپ داداؤں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ اصول، یہ رشتہ کتنا ہی بعید کیوں نہ ہو جائے، یعنی ایک باپ ہے نوی پشت میں، ایک باپ ہے، کوئی کہے جی یہ بچہ تو اپنے باپ جیسا نہیں ہے، تو ہم نے کہا جی باپ کی بات کی، باپ میں سارے باپ آ گئے، سارے آبا و اجداد آ گئے۔ اور اسی بات کو علم نفسیات چیلنج کرتی ہے، سنیے، کہ فرا میں اصل کا مزاج آتا ہے، فرا میں، بولیے، فرا میں اصل کا مزاج آتا ہے، پھل میں جڑ کا رس آتا ہے۔ جڑ کا کمال کیا ہے وہ پھل بتائے گا، پھل کی رنگت بتائے گی کہ جڑ کیا ہے، پھل کی، بولیے، رنگت بتائے گی کہ جڑ کیا ہے، پھل کا ذائقہ بتائے گا کہ بیج کیسا تھا، پھل کا، بولیے، ذائقہ بتائے گا کہ بیج کیسا تھا۔ یہ کہا گیا کہ جناب فرا میں اصل کا فیض آتا ہے، ہاں کبھی قریب سے آتا ہے اور کبھی دور سے آتا ہے، لیکن آتا ضرور ہے۔ کبھی اسی باپ کے مشابہ ہو جائے گا، یہ پاؤں اس کی طرح ہو جائیں گے، ہاتھ اس کی طرح ہو جائیں گے، چہرہ اس کی طرح ہو جائے گا، بول چال اس کی طرح ہو جائے گی، کبھی ایسا ہوگا کہ اس کی طرح نہیں ہوگا، نانا کی طرح ہو جائے گا، کبھی ایسا ہوگا نانا نہیں تو دادا کی طرح ہو جائے گا، کبھی دادا کی طرح نہیں تو پردادا کی طرح ہو جائے گا، کبھی ایسا نہیں تو پچھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے امام علی رضا نقاب لگاتے تھے، آئے تو آٹھ بیٹوں کے بعد ہے، لیکن نقاب ہٹائے تو لوگ کہتے ہیں یہی مصطفیٰ ہے۔ اب آپ دیکھیں، بیٹا تو موسیٰ کاظم کا ہے رضی اللہ عنہ، صاحبزادے موسیٰ کاظم کے ہیں، لیکن دیکھنے والا کہتا ہے نہیں نہیں، چہرہ موسیٰ جیسا نہیں ہے، چہرہ تو محمد رسول اللہ جیسا ہے۔ تو یہ ہے جو چیزیں منتقل ہوتی ہے، یہ کیا ہے، بولیے، چیزیں منتقل ہوتی ہے۔ تو فرا جو ہے وہ اصل کا فیض پاتی ہے، فرا اصل کا، بولیے، فیض پاتی ہے۔ ہاں کبھی کبھی قریب سے ہوتا ہے، کبھی دور سے ہوتا ہے، لیکن ہوتا، بولیے، بولیے نا، ہوتا ضرور ہے۔ لہذا اب اس مقدمے کو سمیٹ کر میں دلیل کی طرف آ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، اور وہ یہ ہے کہ جناب، اور یعنی وراثت اور ماحول میں کیا علاقہ ہے، کیا تعلق ہے آپس میں، یہ آخری سوال میں کلیئر کر دوں کہ اندر اور ماحول میں باہم تعلق کیا، یہ دونوں جز تو ہے انسان کی شخصیت کو تبدیل کرنے میں، اس کے تعارف کرانے میں، اس کے انٹروڈکشن کے اندر، اس کے تعارف کے اندر، جہاں اس کو ماحول اس کے تعارف کو متعین کرتا ہے، وہیں اس کی وراثت اس ماحول کو متعین کرتی ہے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب آپ آئیے، اور ان تمام باتوں کو لے کر آپ نے کربلا بھی چلنا ہے، آپ نے کربلا نہیں بدر سے شروع کرنا ہے، آپ نے بدر نہیں کوہ صفا سے شروع کرنا ہے، آپ نے کوہ صفا نہیں حلف الفضول سے شروع کرنا ہے، آپ نے حلف الفضول نہیں تنصیب حجر اسود سے شروع کرنا ہے، تنصیب حجر اسود سے نہیں شرح صدر سے شروع کرنا ہے، شرح صدر سے نہیں آمینہ کے گھر میں پہلے سجدے سے شروع کرنا ہے۔ وہ پہلا سجدہ تھا اور اس کا تکمیلہ سجدے کی صورت میں کربلا کے اندر ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی، بولیے، حسین، پیچھے والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ رہے ہیں؟ ارے لوگ کہتے ہیں جی دوراجی والے آواز نہیں لگاتے، کہیں سبحان اللہ، یہ موضوع دیوانگی کا ہے، میں ویسے عام لوگوں سے گفتگو کرتا بھی نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، لیکن یہ موضوع ہوتا قلندروں کا ہے، کیونکہ جو نہ بولے وہ خیرات نہیں پاتا، جو بول لے وہ سب کچھ پا لیتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، تو توجہ فرمائیے آپ اس چیز کو کہ جناب وراثت اور علاقہ، حسین کی وراثت کیا ہے، حسین کا ماحول کیا ہے، حسین کا ماحول کیا ہے رضی اللہ عنہ، اور وراثت کیا ہے، یہ لفاظی نہیں ہے، میں مسلم علوم سے ہوتا ہوا رہا ہوں، میں مسلم علوم سے ہوتا ہوا رہا ہوں، میں انسانیت کی تشخیص اور انسانیت کو پرکھنے کے اصول سے آ رہا ہوں، اور وہ اصول بتا رہے ہیں حسین کچھ نہیں ہے، آئینہ جمال مصطفیٰ ہیں.
سبحان اللہ. شاید میرے گھر کی بات ہے اس لیے میں زیادہ خوش ہو رہا ہوں، آپ بھی کہنا جی سبحان اللہ. حضور نے فرمایا جو اہل بیت سے خوش ہوا، جو اہل اس میں سادات موجود ہیں میں انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں، لیکن جو سیدوں کے جوار میں بیٹھا وہ بھی گیا جنت میں. آگے پڑھوں گا، حضور نے فرمایا میری اولاد خالی نہیں، جو ان سے پیار کرے گا وہ بھی جائے گا جنت میں.
پیچھے کیسے رہے گا؟
اب ذرا توجہ رکھیے اس بات پر. فرمایا کہ وراثت، اور ایک بات یاد رکھنا، سادات سے الجھنا بھی نہیں چاہیے پھر کبھی غیر ضروری مسائل میں. ادھر ادھر تنظیم بازی میں ادھر ادھر تو یعنی اشارے بازیاں ہوتی ہیں، لیکن سیدوں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. وقتی گڈی اڑتی ہے لیکن پھر ایسی کٹتی ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گاٹ کا، ایسا ہے کہ نہیں حضرت؟ یہ تکبر نہیں ہے، تکبر حرام ہے. نسب پر تکبر حرام ہے، نسب پر تکبر حرام ہے. لیکن جو بیان کر رہا ہوں یہ حضور نے بیان کیا ہے. تکبر کے لیے سے نہیں بتاتا، خارج میں ہم نے دیکھا ہے، خارج میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی گڈیاں اڑی تو سادات کے پھیر میں، اور وہ گڈی کٹی تو سادات سے تعلق توڑنے پر. تو لہذا یہ گھرانہ اور اس کی فضیلتیں کسی مفسر محدث نے نہیں دی ہے، بلکہ اس کی گھڑیاں دینے والی شخصیت رسول اللہ خود ہیں. اللہ نے انہیں دی سیادت و قیادت ہے تو پھر کیا کریں؟ اللہ نے تو انہیں پیدا ہی امامت کے لیے کیا ہے، اللہ نے انہیں پیدا ہی سیادت کے لیے کیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا میرے بیٹوں سے آگے نہ پڑھنا کبھی، فرمایا میرے بیٹوں سے آگے نہ پڑھنا. وہی کی بات آئی تو فرمایا قریشی لکھے گا، دوسرا کوئی نہیں لکھے گا. اور بنو ہاشم آ گئے تو فرمایا قریشی تو بھی پیچھے ہٹ، یہ تو زیادہ قریب ہے، بنو ہاشم تو زیادہ قریب ہے. لہذا توجہ رکھیے یہاں پر. یعنی اب دو چیزیں سامنے آ گئی میرے دوستو، وہ کیا ہے؟ وراثت اور ماحول. تو وراثت کے ساتھ ماحول بھی طبیعت پر مؤثر ہے. جس طرح وراثت طبیعت میں مؤثر ہے اس طرح ماحول بھی مؤثر. جس طرح کہ اگر کوئی خدا نہ کرے کوئی چور تھا تو اس کے بیٹے کو اگر صحیح ماحول مل گیا تو وہ نیک ہو سکتا ہے؟ بولیے، نیک ہو سکتا ہے. لیکن اس کے اندر اچھا، پھر آپ کہیں گے وراثت کیا ہے؟ تو علم نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں وہ چوری والی مزاج والی گند جراثیم اس میں ہے، لیکن ماحول نے پردہ چڑھایا ہوا ہے. ماحول نے، بولیے، بولو نا، ماحول نے پردہ چڑھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ چور کا بیٹا نیک ہو جائے تو کبھی وراثت کس کام کی؟ کا وراثت اس کام کی کہ جراثیم اس کے باپ کے مزاج کے موجود ہیں اس میں. لیکن یہ جو روکا ہوا، یہ ماحول نے روکا ہوا ہے. کس نے؟ ماحول نے. اور اگر وراثت ٹھیک ہو تو کمل بھی کیچڑ میں کھل جاتا ہے، کمل بھی کیچڑ میں کھل جاتا ہے. تو جو وراثت ٹھیک لاتا ہے تو ماحول کا گڑبڑ اس پر وراثت اسے بچا لیتی ہے، لیکن اگر وراثت میں خرابی ہو تو ماحول کو پورا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور اگر وراثت ٹھیک ہو تو ماحول کی خیال داری کی ضرورت نہیں ہے، اصل وہ مزاج کی وراثت اسے بچا لیتی ہے، اصل وراثت جو ہے اسے بچا لیتی ہے. کہ جناب ہیرا اگر کیچڑ میں پڑا رہے پھر نکالو تو وہ ہیرا ہی رہتا ہے. کمل دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، کھلتا کیچڑ کے اندر ہے، ماحول کیچڑ والا ہے، لیکن فطرت اس کی بڑی نیک ہے جناب، کہ آیا وہاں پر لیکن بنا پھول ہی ہے وہ. بولیے، پھول ہی ہے وہ، وہ گن میں نہیں گیا، بنا پھول ہی ہے. اسی بات کو ذکر کیا، لیکن یہ بات ضرور مسلم ہے میرے دوستو اس کے اندر کہ اس میں دونوں چیزیں مسلم ہیں، یعنی وراثت بھی، بولیے، وراثت بھی مسلم ہے، اور بولیے ماحول بھی، وراثت بھی اور ماحول بھی. تو لہذا اب آئیے میں یہاں پر آپ کے سامنے اس مقدمے کے بعد چند باتیں عرض کرتا ہوں. اب سمجھ گئے آپ کہ وراثت آتی ہے، مزاج آتا ہے، لڑکی میں بھی آتا ہے، لڑکے میں بھی آتا ہے، عورتوں میں بھی آتا ہے، عورتوں میں بھی آتا ہے، مردوں میں بھی آتا ہے. عورت کے اندر اپنے باپ اور اپنی ماں کا مزاج آ سکتا ہے، نانی اور نانا کا مزاج آ سکتا ہے، دادے سب کا مزاج آ سکتا ہے. لڑکے کے اندر بھی اپنی ماں کا مزاج آ سکتا ہے، باپ کا مزاج آ سکتا ہے. اب یہ دونوں آ سکتا ہے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نسل آگے بڑھانی ہے تو احتیاط ضروری ہے، نسل آگے بڑھانی ہے تو احتیاط ضروری ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ میں نے آپ کے سامنے وراثت کا اور علم نفسیات اور فزک کا میں نے مسلم قاعدہ آپ کے سامنے رکھا کہ ماحول اور وراثت جو ہے وہ انسان کی طبیعت کو کھولتے ہیں. یہ تو ضرور ہے کہ سیدنا امام حسین کی وراثت کیا ہے اور سیدنا امام حسین کا ماحول کیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے. یہ دس دن کی تقریر بن جائے گی ہماری. پھر یہ اتنا جامع مقدمہ ہے، یہ اتنا بولیے جامع مقدمہ ہے، نکھرے الگ دلیلیں آئیں گی. لیکن آپ نے، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کہیں گے یہ آپ علم نفسیات کہتے رہے، قرآن و سنت نے کچھ کہا ہے؟ تو میں نے کہا سورہ آراف میں نے نہیں پڑھا آپ کے سامنے، یہ زمینوں والی باتیں نہیں پڑھی میں نے آپ کے سامنے. کہنے لگا وہ تو زمین کی بات کی، آپ اس کو شجرے پر کہاں لے گئے، آپ اس کو سینوں پر کہاں لے گئے. تو میں نے کہا کیوں، قرآن کی ایک ہی تفسیر کر سکتے ہیں آپ، یا قرآن کی آیت کی صرف ایک ہی تفسیر ہو سکتی ہے؟ کہ یہ تو جناب یہ تفسیر جو ہم نے کی ہے وہ تفسیر کے زمروں میں کی ہے. تو میں نے کہا کیوں، صوفیانہ طرز میں نہیں ہو سکتی اس پر؟ جب فقی اپنا احکام نکال سکتا ہے، علم کلام کا انسر آن سکتا ہے، مورخ تاریخ کا پہلو نکال سکتا ہے، تو صوفی اپنا مزاج نہیں نکال سکتا. بولو نا سبحان اللہ. یار موضوع یہ نہیں، ورنہ میں اتقان کے حوالے آپ کے سامنے پڑھتا ہے امام سیوطی نے جو دیے ہیں. لیکن یہاں پر توجہ رکھیے آپ، سید عالم نے خود فرمایا کہ خیال رکھو. کیا فرمایا؟ خیال رکھو کہ مزاج وراثت تبدیل ہوتی ہے. باپ داداؤں سے نیچے مزاج آتا ہے، باپ داداؤں سے نیچے مزاج آتا ہے. ہاں ماحول اس کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن یہاں پر معاذ اللہ کسی کے نسب پر تبرہ نہیں کر رہے، استغفر اللہ. ہم یہاں پر سیدوں کی تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہیں تک ہم موضوع کو محدود رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے تک نہیں لے جا رہے ہیں ہم اس کو. لیکن اس لیے کہ میں نے عرض یہ کیا کہ اگر وراثت کے اندر اور خاندان کے اندر قباحت رہی تو نیک ماحول اس کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن وقتی. جہاں وہ ہٹے گا پھر وہ اثر انداز ہو جائے گا، جہاں وہ ہٹے گا پھر اثر انداز ہو جائے گا. تو اب اس میں سمجھیے کہ انسان کی شخصیت پر ماحول کم وراثت زیادہ مؤثر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ماحول کم اور وراثت زیادہ مؤثر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے حضور کی حدیث پاک. امام بحقی نے شعب الایمان میں روایت نکل کی ہے کہ الناس معادن. ایک تو مسلم کے اندر ہے، یہ مسلم والے الفاظ نہیں دوسرے ہیں. مسلم میں تو الفاظ یہ ہیں کہ الناس معادن، لوگوں کی مثال کانوں کی ہے، کانوں کی مائنڈس جس کو آپ کہتے ہیں، کمعادن الذهب والفضه، جیسے کہ سونے کی کانیں ہوتی ہیں اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. تو سونے کے کانوں میں اگر کوئی کوئلہ ڈھونڈے گا تو ملے گا؟ سونے کی کان کے اندر تو سونا ہی ملے گا. سید سے کہے جی بیٹھ جائے، تو ہم نے کہا یہ بیٹھنے کے لیے تو نہیں آئے، یہ تو کھڑے ہونے کے لیے آیا ہے اور قوم کو کھڑا کرنے کے لیے آیا ہے. اس لیے کہ مارکیٹ میں اگر یہ سویا بھی ہو تب بھی سونا سونا ہی ہوتا ہے. چاندی چاہے جتنا زور لگا دے، لوہا چاہے جتنا مہنگا ہو جائے، سونا سونا ہی ہوتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. تو حضور نے فرمایا ناس و معادن، لوگوں کی مثال کانوں کے مانند ہے، الذهب والفضه، جیسے سونے کی کانیں ہوتی ہیں، چاندی کی کانیں. فرما خیارم فی الجاہلیت خیارم فی الاسلام اذا فقہوا. یہ تو مسلم کی حدیث ہے، لیکن یہ شعب الایمان کے اندر جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ وراثت مؤثر ہے ماحول کے مقابلے میں، یعنی بیک وقت دونوں مؤثر ہیں انسان کی شخصیت میں. بولیے بیک وقت دونوں مؤثر، ماحول بھی اور. لیکن اس میں سیدھی کون الٹی کون طاقتور کون؟ تو پھر جواب آتا ہے جی طاقتور جو ہے وہ وراثت ہے جو شجرے سے آ رہی ہے. کیا ہے بولیے؟ آج تک تو ہم نے وراثت مال میں سنی تھی، پلاٹوں میں سنی تھی، بنگلوں میں سنی تھی، لیکن یہ وراثت ہم نے سننی چاہیے، کیونکہ اصل یہ وراثت ہے جس پر ساری وراثتیں بنتی ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ اگر اوپر سے شجرہ درست نہ ہو، مزاج ٹھیک نہ ہو، صحیح ماحول میں آئے گا بچ جائے گا، لیکن وہ رگ پھڑکتی رہے گی اس کی، اس پر جراثیم موجود رہیں گے. اگر اس پر اسپرے کرنے والے اور نظر رکھنے والے مرشد نہ ہو تو وہ جاگے گا، اور نظر رکھنے والے مرشد ہو تو کتا بھی ولی بن جائے گا، کتا بھی ولیوں کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا. گیا نہیں سب کہف کے ساتھ، تھا تو کتا لیکن ماحول اچھا مل گیا. اس کی وراثت ٹھیک نہیں تھی لیکن ماحول کی نگرانی مضبوط تھی. ہائے ہائے، ماحول کی، خالی ماحول نہیں، ماحول کی نگرانی. بولیے ماحول کی نگرانی مضبوط تھی. ان مرشدوں کی نگرانی ایسی تھی کہ تھا کتا لیکن جنت میں جائے گا بلم باورا کی شکل اختیار کر کے. بلم باورا تھا انسان، تھا انسان، وراثت ٹھیک نہیں تھی. وراثت بولیے ٹھیک نہیں تھی، ماحول کچھ ٹھیک تھا لیکن ماحول اس کی وراثت کے جراثیم کو ختم نہ کر سکا. تھا تو پکا مولوی لیکن اٹھے گا تو کتے کی شکل میں، اس لیے کہ اس نے گستاخی کر ڈالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. تھا یہ کتا
لیکن ماحول میں مضبوط نگرانی کی وجہ سے بلم باورا کی داڑھی بھی اسے مل جائے گی، پگڑی بھی اسے مل جائے گی، جبا بھی اسے مل جائے گا، اور سارا علم بھی اسے مل جائے گا. اور یہ تھا تو کتا، لیکن میدان محشر میں پورا شیخ الحدیث بن کر جنت میں جائے گا. اور بلم باورا تھا تو اپنے دور کا بڑا آدمی، تو اس کی داڑھی گئی، اب کتے کا منہ اس کے منہ پر لگے گا، معاذ اللہ کتے کا جسم اس کے اوپر آئے گا. اور جس طرح کتے سے لوگ حقارت کرتے ہیں علیہ باللہ، میدان محشر میں بزرگوں کے گستاخ کا پھر حال یہ ہوگا. تو آپ دیکھیں، اگر مرشد ماحول اچھا دے، اچھا دینے سے مراد نگرانی مضبوط کرے، تو کتا بھی صحبت پا کر جنت میں پہنچتا ہے. بولیے سبحان اللہ. اب اس حدیث پاک کو آپ دیکھیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اور میں پھر اس کو ایک جملہ پیچھے سے کہہ کر جوڑنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھول نہ جائیں اور رشتہ نہ ٹوٹے، اور یہ مضبوط بات گویا کہ آپ کے ذہنوں سے پھیکی نہ پڑ جائے، کہ وراثت اور ماحول یہ دونوں طبیعتوں پر مؤثر ہے. اب اس انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے ہم نے. یہ پورا حقوق العباد، حقوق والدین، حقوق تربیت اولاد سب موضوع اس میں آ گیا. اب آپ نے اپنے بارے میں بھی نگرانی کرنی ہے، گھر کی بھی نگرانی کرنی ہے، ورنہ بچے کے اندر جو ہے وہ خاموشی طور پر، شعوری یا لاشعوری طور پر آپ کو کل ہو رہا ہے. اگر آپ کا مزاج ٹھیک نہیں ہے تب بھی بچے کے لیے ماحول مضبوط رکھیں، ماحول اس کو سکھانے میں آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اس کو ٹھکانے میں سکھانے میں بولیے بولیے آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. بچے اور بچی کو عشق رسول اتنا سکھا دیں کہ کبھی آپ تبلیغی کی محبت میں ڈگمگائے تو بچہ گئے کرو آلے پپا، پپا کیا کر رہے ہو، گستاخوں سے ہاتھ ملا رہے ہو، اس کی پلیٹ کے اندر مرغی کھا رہے ہو. تو آپ اسی وقت کہو گے میرے بچے تو پیدا تو مجھ سے ہوا ہے لیکن دراصل ایمان تو نے میرا بچایا ہے. تو یہ مزاج منتقل کرنا ہے. کیا بولیے؟ منتقل کرنا. اور رسول اللہ نے فرمایا سنو، اگر ماحول پورا خیال رکھے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ جراثیم اس میں ہوتے ہیں. حضور فرمایا ناس معادن، لوگ کانوں کی طرح ہیں، کمعادن الذهب والفضه، جیسے سونے کی کانیں ہوتی ہیں اور چاندی کی کانیں. لیکن حضور نے فرمایا والعلق دسداس، لیکن ایک رگ خفیہ اپنا کام کرتی رہتی. حضور نے فرمایا والعلق دسداس، ایک جو رگ ہے وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے، عرق سو، اور برے اخلاق پر بری رگ کی طرح ہے، برے اخلاق بری رگ کی طرح ہے. تو لہذا اس کا خیال ضرور رکھیں. ایک بات حضور نے آگے ذکر کی، یعنی اس سے یہ پتا چلا جو میں شروع میں ذکر کر رہا تھا کہ اصل سے خطا نہیں اور کم اصل سے تھانوی صاحب عشق رسول کی امید ہی نہیں رکھ سکتے تھے. یہ امید ہی نہیں رکھ سکتے تھے آپ، جنہیں کووں پر تو پیار آتا ہے لیکن میلاد کے بارے میں وہ شرک پہ فتوی لگاتے ہیں. تو یہ امید ہی نہیں، بیلنس ہی نہیں ہے، نہیں چیک اینڈ بیلنس جس کو آپ کہتے ہیں نظریات کے اندر، وہ ہے ہی نہیں. اپنی بیوی کے بارے میں تو وہ بیچاری یہ کہہ گزرے کہ روزانہ ایک ایک روپیہ ہر مرید دے، لیکن اگر نیاز کے لیے چندہ ہو یا جناب، وہ تو کہتے نہیں جناب یہ ناجائز ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا. تو شکم پروری کے لیے ساری چیزیں جائز. کسی نے پوچھ دیا جی مولوی اسماعیل دہلوی کے اگر کوئی تکفیر کر دے تو اسلام سے نکلے گا؟ کہاں نکل جائے گا. کہ اگر کوئی صحابہ کی کرے تو کہاں نہیں، وہ مسلمان ہی رہے گا. تو یہ کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ طبیعتوں کا مزاج ہوتا ہے، اور حضور اسی بات کو ذکر کر رہے ہیں. اب سرکار شاہ فرماتے ہیں، سنیے، سرکار نے فرمایا کہ وراثت اور ماحول مل کر کہیے ایک دفعہ، وراثت اور سرکار فرما تحیروا نطفکم، فرمایا اپنے نطفے کو اچھی جگہ تلاش کرو. حضور نے فرمایا اپنے نطفوں کے لیے اچھی جگہ تلاش کرو. یہ فزک نہیں تو اور کیا ہے؟ علم نفسیات نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ طبیعت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ماحول اور وراثت کا منتقل ہونا نہیں تو اور کیا ہے؟ حضور فرماتے تحیروا نطفکم فنکحوا اخفا فنکحوا الیہم، اپنے نطفے کے لیے اچھی جگہ تلاش کرو. کہ کف میں بیاہ، کف میں شادی کرو اور کف سے بیاہ کر لاؤ، یعنی برابری کا خیال رکھو، کہیں آپ اس کے سامنے گھٹیا نہ ہو. گھٹیا رشتے میں وہ میں، کیونکہ یہاں پر کف کو حضور نے دونوں طرف پھیرا ہے، لڑکے کی طرف بھی پھیرا اور لڑکی کی طرف بھی پھیرا، لڑکے کی طرف بھی پھیرا اور لڑکے کی طرف بھی پھیرا ہے. فرمایا کف کا خیال رکھو، دونوں کی طرف رکھا. فرمایا کہ اپنے نطفوں کے لیے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے نا کہ زمینیں ہوتی ہیں کہ جس پر بیزن اللہ چیز گرتی ہے تو اچھی چیز اگ جاتی ہے. تو فرمایا نطفہ جہاں تم منتقل کرو گے، حضور فرماتے اپنے نطفے کے لیے اچھی جگہ تلاش کرو، کف میں شادی کرو اور کف سے بیاہ کر لاؤ. فرمایا یلی دن اشباؤ اخوانی ہننا وَإِخْوَتِ هِنَّا. حضور فرماتے اس لیے کہ عورتیں بڑی قیمتی بات فرما، عورت جو تمہاری ہوگی نا، عورتیں اپنے ہی کنبے کے مشابہ جنتی ہے. یہ حضور نے ذکر فرمایا، عورتیں اپنے ہی کنبے کے مزاج پر جنتی ہے. یلی دن اشباؤ اخوان ہن و اخوتی ہن، جو اس کے بھائیوں کا مزاج، جو ان کی اولادوں کا مزاج، جو اس کی بہنوں کا مزاج، جو اس کے اخوان اور اخوات کے اندر رہا ہے، فرمایا اپنے نسخے کا منتقل کرنے کے لیے اچھی جگہ تلاش کرو، کف میں بیاہ کر لاؤ اور کف میں شادی کرو اور شادی کر کے لاؤ، اس لیے کہ عورتیں اپنے ہی کنبے کے مشابق جنتی ہیں. اب سنیے آگے، آگے چلیے وراثت اور ماحول پر، اس انداز میں بھی کربلا کی شان سنیے. دار قطنی میں روایت موجود ہے، بولیے سبحان اللہ. آپ صرف نیاز کے لیے آئے یا نیاز اور ذکر دونوں کے لیے آئے ہیں؟ جبکہ دونوں اپنی جگہ پر مستقل سعادت ہے، کھانا بھی نیاز، یہ خود ایک سعادت ہے، ذکر اپنی سعادت ہے. تو آپ نے ایک میں دو کام کرنا ہے، ایک لے کر دو فری کرنا ہے، یا جناب ایک ہی لے کر چلا جانا ہے، ٹو ان ون کرنا ہے؟ ہاں تو پھر بولیے سبحان اللہ. وہ نیاز جنہوں نے کی وہ سعادت مند ہیں، وہ قیامت میں اپنا مقام دیکھیں گے امام علی بیت، امام حسین کی بارگاہ میں اپنا، جو ان کے کربلا کے شہیدوں کے مہمانوں کی محبت میں خدمت کے لیے جو کر رہے ہیں وہ سعادت پائیں گے. تو وہ اس کا کھانا مستقل استقلالاً خود ایک فضیلت، اور یہ ذکر خود ایک استقلالاً فضیلت ہے. اب کوئی اس کو سنے کھانا نہ کھائے لیکن ایک فضیلت مل گئی، کوئی یہ نہ سنے اور کھانا کھا لے، فضیلت تو مل گئی. لیکن ہم نے آج کی رات ایک سودا لینا ہے یا سارا لینا ہے؟ بولیے سبحان اللہ. اب سنیے میری بات، آپ سمجھ رہے میری بات؟ آپ نیاز خود ایک جگہ پر سعادت ہے، بولیے سبحان اللہ، اور یہ ذکر خود ایک جگہ پر سعادت ہے. اب حضور ارشاد فرماتے، سنیے سرکار فرماتے ہیں، تزوجوا فی الحجزاء الصالح فإن العرق دساس. دار قطنی کے اندر ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اچھی نسلوں میں شادیاں کرو. وراثت اور ماحول کو ذہن میں رکھیے آپ، وراثت اور ماحول کو بولو نا. سیدہ کا نکاح کا پیغام پہلے حضرت ابوبکر نے دیا، سرکار نے منع کر، دوسرا پیغام فاروق اعظم کی طرف سے آیا، فرمایا نہیں منع کر. علی سے کہا تو کیوں نہیں پیغام بھیجتا؟ بولی نا سبحان اللہ. اب حضور فرماتے تزوجوا فی الحجزاء حجزاء الصالح فإن العرق دساس، فرمایا کہ اچھی نسل، اس لیے کہ حسین جن کی پشت میں نظر آ رہے تھے نا، کربلا کے مارکے کے اندر عظیمت کی راہ جس کی پشت میں نظر آ رہی تھی، لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، عالم ماکان و مائکون دیکھ رہے تھے، عالم ماکان و مائکون دیکھ رہے تھے. فرمایا اچھی نسل میں شادی کرو، اس لیے کہ کیونکہ رگ خفیہ اپنا کام کرتی ہے. یہ حضور نے ذکر کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی جو وراثت میں جراثیم منتقل ہو رہے ہیں مزاج میں، ٹھیک ہے، وہ ماحول تو ہے، توجہ ہے آپ کی؟ وہ تھکے تو نہیں ہے؟ نہیں تھکے نا؟ تو ماحول تو ہے لیکن وہ خفیہ رگ جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہے، تو اس کی نگرانی کی بولیے بولیے ضرورت ہے. اب آئیے، یہ تو عورتوں کے بارے میں حضور نے کہہ دیا، اب بتاتے ہیں میرے آقا. فرما خیر الناس رکبن ابل الصالح النساء القریش. فرمایا کہ نکاح کے لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ عرب کی سب عورتوں میں سب سے بہتری فطرت والی عورتیں قریشیاں ہیں. یہ مزاج آ رہا ہے. فرمایا کیوں؟ فرمایا احناہ علی ولد فی صغرہ ورعاہ علی زوج فی ذات یدہ. بخاری شریف کے اندر پڑھا، بخاری شریف کتاب النفقات کے اندر روایت موجود ہے، مسلم کتاب الفضائل کے اندر موجود ہے. یہ روایت بخاری شریف کی پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، بخاری اور مسلم کے اندر، مسلم کتاب الفضائل میں جہاں پر قریش کی خواتین کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، مسلم کے اندر وہاں یہ حدیث موجود ہے، اور بخاری کے اندر کتاب النفقات کے اندر موجود ہے. رسول اللہ فرماتے احناہ علی ولد فی صغرہ ورعاہ علی زوج فی ذات یدہ. فرمایا عرب کی سب عورتوں میں قریش کی عورتیں، قریش کی عورتیں سب سے اعلیٰ ہیں. فرمایا احناہ علی ولد صغری، کیونکہ وہ نیک بیویاں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بہت مہربان اور پیار کرتی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بہت مہربان اور پیار کرتی ہیں. اور فرمایا رعاہ علی زوجی فی ذاتی یدی ہی، اور فرمایا اپنے شوہر کے مال کی سب سے بڑھ کر نگرانی کرتی ہے. تو وراثت اور ماحول دونوں حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ مقدمے کی تائید لا رہا ہوں میں آگے، مقدمے کی یہ ابھی تقریر نہیں شروع ہوئی، بھی مقدمے کو ثابت کر رہا ہوں صرف میں، ابھی میں مقدمے کو ثابت کر رہا ہوں رسول اللہ کے قول سے. کل آپ یہ نہ کہیں جناب علم نفسیات پڑھ کے چلے گئے، یہ ساری حدیثیں اس فلسفے کو ظاہر کر رہی ہیں، اس حقیقت کی. بولیے، بولو. تو اس کو سننا اتنا مشکل ہے تو پڑھنا اور سمجھنا کتنا مشکل ہے. لیکن یوں بیان کرتے ہیں سنی داستانے،
تو گھٹنوں کو ٹھوکنے والوں یہ ہوتا ہے انداز اہل بیت کی تعریف لانے کا.
اب سنیے، جو سری نصوص سامنے آ رہی ہیں اور صحیح روایات کے سامنے آ رہی ہیں، تو اہل بیت کی تعریف کے لیے جہاں سری نصوص اور مسلم اور قطعی نظریات موجود ہیں، تو ہمیں فلسفے اور زمین آسمان کے قلابے ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، آپ کہیں گے جناب آپ علم نفسیات کیوں لائے؟ میں نے کہا علم نفسیات اہل بیت کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے ہے. وہ مسلم ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے، اس سے آئینہ بنا کر اس فیض کو نیچے اتار رہے ہیں، اس کو آئینہ بنا کر اس فیض کو نیچے اتار رہے ہیں. سورج کی روشنی سے آگ لگانے کے لیے ایک آئینے کی ضرورت ہے، وہ آئینہ لگا کر دل کی چنگاری کو روشن کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ علم نفسیات ہی اصل اس محبت والی آگ کو لا کر قلب میں چنگاری پیدا کرے. بچپن میں ہم چھوٹے تھے، طالب علم تھے، تو ہم یہ بہت کرتے تھے، تو آج وہ سمجھ میں آتا ہے کہ جناب وہ نیچے کاغذ پر آگ کیسے لگ جاتی ہے. وہ آگ سورج تو لگاتا ہے، اس میں تو کمال ہے، یوں رکھو نہیں لگتی، لیکن وہ شیشہ آگے کر دو تو وہ لگا دیتا ہے. تو شیشہ چاہیے، وہ مرشد ہے اس کا. بولیے نا سبحان اللہ. وہ مرشد ہے، وہ فیض کو اس کے مزاج کے مطابق اتارتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جناب روشنی منتشر ہو رہی ہے، بیک وقت مرکوز مجتمع ہو کر پوری طاقت سے اترے، تو مرشد کو آگے کر دو، پوری طاقت کو سمیٹ کر نیچے مرید پر اتارتا ہے. تو چنگاری نہیں شولہ بناتا ہے، چنگاری نہیں بولیے کیا کرتا ہے، شولہ بناتا ہے. اب حضور نے ارشاد فرمایا، توجہ سماعت فرمائیے، سرکار فرماتے ہیں کہ عرب کی سب عورتوں میں بہترین قریش کی نیک بیویاں ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بڑی محبت اور مہربانی کرتی ہیں، اور اپنے شوہر کے مال کی سب سے بڑی نگران ہیں. اور پھر قریش اور بنو ہاشم، تو یہ تو قریش کی بات تھی نا، کس کی تھی بولیے؟ اور بنو ہاشم قریش میں ممیز ہیں، یعنی سب سے بڑی فضیلت عرب کی ہے. یوں سمجھ لیں آپ، کائنات میں سب سے بڑی فضیلت کس کی ہے؟ بولو بولو، یہ حضور کا فرمان ہے، ٹھیک ہے. کائنات میں سب سے بڑی فضیلت کس کی ہے؟ عرب کی ہے. عرب میں قریش کی، عرب میں بولو نا یار، قریش کی، قریش میں، عرب میں قریش کی، قریش میں بنو ہاشم کی، اور بنو ہاشم میں محمد رسول اللہ کی. سکا فرماتے ہیں اللہ نے فضیلت دی عرب کو ساری زمین پر، عرب میں فضیلت دی قریش کو، قریش میں فضیلت دی بنو ہاشم کو، بنو ہاشم میں فضیلت دی مجھے. کیا مطلب؟ سب سے افضل مجھے بنایا، سب سے افضل مجھے بنایا. لیکن ہاشمیوں کی بات بہت اعلیٰ ہے. ہاشمی دو جہتوں سے حضور سے جڑتے ہیں، ایک کندھا قریشیت سے لگا ہے اور ایک کندھا ذات مصطفیٰ سے لگا ہے. تو لہذا قریشی کو مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے بنو ہاشم کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن بنو ہاشم کو قریش تک اور حضور تک پہنچنے کے لیے کسی کا سہارا نہیں، بنو ہاشم خود پر گزیدہ ہے. لہذا رسول اللہ کا فیض جو آگے بڑھتا ہے وہ قریش کو بعد میں، بنو ہاشم کو پہلے ملتا ہے. اس لیے سادات اہل بیت تو بہت ہیں، لیکن جو حسنین کے اولاد ہیں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس اہل بیت، عباسی اہل بیت، حضرت سیدنا عقیل کی اولاد اہل بیت، سیدنا جعفر طیار کی اولاد اہل بیت، مولا کائنات کی دیگر اور بیویوں سے اولاد اہل بیت. لیکن جو سیدہ کے ساتھ ہوئی ہے وہ تمام میں برگزیدہ ہیں، اس لیے کہ سیدہ کے ساتھ ہونے والی اولاد وہ دو جہتوں سے ہاشمیت کا شرف پا رہی ہے. مولا علی ہیں تو ہاشمی، لیکن اور خواتین کو ایک جہت مل رہی ہے اور سیدہ کے ساتھ دونوں جہتیں مل رہی ہیں. اس لیے جیسے حسن اور حسین ہیں، ایسے سید اور سادات اور سرداری کسی کے پاس ہے ہی نہیں. سرداری کسی کے پاس بولیے ہے ہی نہیں. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اب آئیے، تو یہ تو قریش کی فضیلت تھی. بولیے سبحان اللہ. کس کی فضیلت تھی؟ قریش کی فضیلت تھی. اور بنو ہاشم تو قریش میں ممتاز ہیں، اس میں سپریم ہیں، بالکل اوپر ہیں، نکھرے ہوئے ہیں، ممتاز ہیں، اعلیٰ ہیں اس میں. تو سرکار نے جب قریش کی یہ بات فرمائی، تو اب بنو ہاشم کے لیے حضور کیا اشارہ فرماتے ہیں؟ بنو ہاشم کے لیے حضور کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرمائے سنو، ان فیہم لخصال اربعہ. فرما قریش کی تو تم نے تعریف سن لی، میرے بنو ہاشمی پہ ایسی جو کسی میں نہیں ہے. وراثت اور ماحول. اب جا رہے امام حسین کی طرف. وراثت اور ماحول. اب یہ وراثت حضور جی ذکر کر رہے ہیں کہ بنو ہاشم کی وراثت کیا ہے. بنو ہاشم اپنے نام کا کارڈ نہیں چھپائے. یہ چار چیزوں خود ہی چمک جائے گی کہ بنو ہاشم ہے. یہ کیا ہے بولو؟ بنو ہاشم ہے. کوئی کہہ گیا میں بنو ہاشم ہوں, ہم نسب کا انکار نہیں کریں گے, ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے, لیکن دلیل اس کا عمل خود بتائے گا. اور حضور نے فرمایا جو بنو ہاشم ہے وہ چار چیزوں میں ممتاز ہے پوری دنیا میں. بولو سبحان اللہ. تو وراثت کی بات کر رہا ہوں. ماحول تو آغوش مصطفیٰ ہے. حسین کا ماحول رضی اللہ تعالیٰ حضور کی گود ہے. ماحول حضور کی پشت ہے. ماحول حضور کی مسجد کی صفے ہیں. ماحول حضور کا ممبر ہے. ماحول حضور کی گردن پر سواری ہے. یہ تو امام حسین کا ماحول ہے. یزید خبیث ملون پلیت لانتی اس مقصد کو پہنچ سکتا ہے؟
نہیں.
کہنے کا آپ نے یزید پر لعنت کی, میں نے کہا میں تو منوان کتے پر بھی لعنت کرتا ہوں. میں تو مروان کتے پر بھی لعنت کرتا ہوں. کہ مروان کے بارے میں دو روایتیں ہیں, ابھی کیا ہے کیا نہیں ہے. اور میں نے کہا اور زمین ہوتی ہے سیدوں کی تعریف کرنے والی. چپ کرو چپ. مروان لانتی تھا, اٹھاؤ فتاوے. مروان بن حکم لانتی تھا, اس پر لعنت ہمارے علماء نے لکھی. شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا ہے کہ جناب اہل بیت کی محبت فرائض ایمان ہے, اور فرائض ایمان ہے تو دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ کہ مروان پر لعنت کی جائے. مروان کے لیے ہلکے جملے نہیں ہونے چاہیے. بولو مروان پر. اور یہ گالی نہیں ہے, رسول اللہ کا فرمان ہے. رسول اللہ کا کہتے جو حضور نے کسی کے خلاف نہیں بولا. میں نے کہا جو صحیح تھا اس کے خلاف کبھی نہیں بولا, جو لانتی تھا اس کو حضور نے لانتی کہا. حضور نے اس کو لانتی مروان کو کہا. یہ بھیڑیے کی اولاد ہے. اور الحمدللہ یہ شرف ہمیں حاصل ہوا ہے. تہدی سے نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں, تہدی سے نعمت کے لیے, کہ گزشتہ درس ہم نے یہاں پر دیا تھا امام حسین کی صحابیت پر. وہ ایک منفرد موضوع تھا. امام علی صحابیت پر صحابیت کی تعریف کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا. اور خارجی مروان بن حکم کو لاتے ہیں کہ وہ صحابی تھا, اس کا جواب بھی ہم نے دیا. مروان وہ خبیث آدمی ہے جس نے سب سے پہلے مدینے کے گورنر کو کمرے کے اندر کہا یہ دیکھو حسین جا رہے ہیں, حسین کو روک کر یزید کی بیعت لے, اگر نہیں لے گا یہ حسین تیرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. اس نے کہا میں کیا کروں؟ کہ قتل کر دے حسین کو. اس نے کہا مروان سن, ہوں تو یزید کے دور کا میں, لیکن میں روئے زمین کے سرخ اونٹ بھی یزید دے دے تو میں سبط رسول پر تلوار نہیں اٹھا سکتا. لیکن مروان اتنا بڑا خبیث تھا کہ اس نے کمرے کے اندر, ساری تاریخوں کے اندر موجود, جب سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا نا, تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ ابن عمر جو تھے, کل پڑھوں گا ظہر میں یزید کا نقشہ, میں کہتے امام اعظم نے لعنت نہیں کی. میں نے کہا زندگی رہی نا تو انشاءاللہ ظہر میں آنا, میں بتاؤں گا امام اعظم نے لعنت کی کس انداز میں. یہ جو خام خواہ پکایا جاتا نا لعنت نہیں کی لعنت نہیں کی, تو میں نے کہا تو فضائل بیان کر, تو یزید کا یار کیوں بن رہا ہے؟ کہتے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جو یزید کو کافر کہے تو ہم کچھ نہیں کہتے. وہ کہنے کہ آگے بھی کچھ لکھا ہے. میں نے کہا آگے کی بات چھوڑو, تقریر میں یہی بات کی جائے گی. تقریر میں بولیے. میں نے کہا آگے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا, میں نہیں کہتا, لیکن حضور نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے پہلے کیا فرمایا کہ جو یزید کو کافر کہے ہم اسے کچھ نہیں کہتے. جو یزید کو کافر کہے ہم اسے کچھ نہیں کہتے. کہنے لگے پوری عبارت. ہم نے کہا فتویٰ نہیں لکھ رہے, لوگوں کا عقیدہ بچا رہے ہیں. تمہیں تمیز ہونی چاہیے کون سا قول کتنا نقل کرنا چاہیے. اور یہ زمین تمہاری نہیں ہے, زمین جس کی ہوتی ہے انداز انہی کے پاس ہوتا ہے. اب ذرا سمجھے میری بات, اس بات کو جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ حضرت امام حسین مسجد نبوی میں تھے, عبداللہ ابن عمر مسجد بولیے نبوی میں تھے, عبداللہ بن زبیر مسجد, اگر یاد نہ آئے تو میرے آقا و مولا خطیب پاکستان حجت الاسلام حضرت قبلہ شفیع اکاڑی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ عمر قدو کے خطابات آپ سنتے ہیں تو پہلی کیس اس واقعے کو ذکر کیا ہے. سنا ہے آپ نے؟ سنا کریں, ان کی تقریر سن کے تم ولی بن جاؤ گے. واللہ کے وہ نیک بندے, انہوں نے اس دور میں پہرا دیا ہے, علماء نے چمن لگایا ہے, علماء نے پھل لگائے باغ بنائے, تم نے توڑ کے بیچے تو شکر تو ادا کرو علماء نے کیا ہے. کیونکہ توڑ کر بیچنا بہت آسان ہے, اس کھیت پر ہل چلانا, اس زمین پر ہل چلانا, اس میں بیج کو منتقل کرنا اور زمین کے اعتبار سے بیج لگانا, اور پھر بیٹھ کے انتظار کرنا کہ کوئی چیز اس کو خراب نہ کریں, اور وہ درخت بن جائے، جب پھل لگ جائے جب تک بیٹھنا، پھل لگ گیا ڈیوٹی ختم چلے گئی، آپ نے توڑ کر بیچ دیا، کہنے جی ہم نے لایا، ہم نے کہا دو نمبر کام نہ کرو، باغ تو لگانے والا بڑا فیاض تھا وہ لگا کے چلا گیا، بیچ کر کوئی شکر تو ادا کرو علماء کا، سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب توجہ رکھیے اس بات پر، جن علماء کی عبارت پڑھ رہا ہوں انہوں نے ہمارا عقیدہ بچایا ہے، یہ وہ ہے جو باغ لگایا پھل لگایا اور ہم سے کہنے کہا توڑو، اس لیے کہ تم صرف توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ جو مرحلہ ہے نا جس تک ہم نے پھل تک پہنچایا اس کے ذرے کو تم نہیں برداشت کر سکتے، کہ کس طریقے سے ہم نے زمین کو تیار کیا اور خون جگر پگایا کر، خون پلا کر اس زمین کو زندہ کیا، اور اس میں کس طرح یہ ہمارے ہاتھوں کو دل کے زخم دیکھو، کس طرح ہم نے اس زمین پر ہل چلائی ہے، پوچھیں پیر مہر علی شاہ صاحب سے، پوچھیں اعلی حضرت سے، پوچھیں مجدد الفسانی سے، پوچھیں امام الحریت شاہ فضل حق خیر آبادی سے، پوچھئے حضور حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب سے، پوچھئے حضور مفتی اعظم ہند سے، پوچھئے حضور محدث پیر جماعت علی شاہ صاحب، محدث الوری سے، پوچھ سے پوچھئے علامہ کاظمی شاہ صاحب سے، پوچھئے حضرت محدث اعظم پاکستان سے، ان سے پوچھئے کہ زمینیں کیسے تیار ہوئی اور یہ درخت کیسے لگا اور پھل تک پہنچا کر قوم کو کیسے دے کر تشریف لے گئے، پوچھے وہ مرحلہ کیسا گزرا ہے، وہ مرحلہ کیسا گزرا ہے، وقت کے بڑے بڑے یزید سامنے بیٹھے ہیں، ان علماء نے آگے جا کر بات کی ہے، آگے جا کر مرزا کھڑا ہوا تو پیر صاحب آستانے میں نہیں رہے، میدان مناظرے میں رہے، مرزا نے یہ موٹی موٹی گالیاں دی، آپ مسکراتے تھے، فرمایا گالیاں دو میں کب دعا کا مستحق ہوں، تو گالی دے گا تو میرے لیے دعا بنے گی نا، ہاں اور کون تھے، ہاشمی تھے نا، نجیب الطرفین تھے، لوگ کہنے لگے پیر صاحب کو اپنے مریدوں کا خیال نہیں آیا، اتنی چوکنگ اس نے گالیوں کی کر دی، پیر صاحب کو اپنی عزت کا خیال نہیں آیا کہ مرید ہاتھ چمرا کل ماں بہن کی گالیاں روڈ پر دیکھے گا، ہم نے کہا نہیں وہ زمین اور ہوتی ہے، وہ زمین بولیے اور ہوتی ہے، وہ عام دنیا کا کتا نہیں کر سکتا، وہ حسین کا بیٹا ہے، وہ حسین کا بیٹا ہے، اور سیدوں کے لیے ہر دور میں ان کے مقام کا کربلا لگتا ہے، اور وہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جب لاہور میں کربلا لگا تو یزید کی صورت میں مرزا تھا اور حسین کی صورت میں پیر مہر علی شاہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے حسینیت کے اس پیغام کو سرفراز کیا، تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وراثت لے کر آتے ہیں، بولیے وراثت آئے گا انشاءاللہ سفر میں عرس میں کروں گا پیر صاحب کا عرس، بولیے سبحان اللہ، اب آئیے تھوڑا سے پیچھے، تو مروان میں آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا، خطیب پاکستان میرے آقا حضور سیدی حضور شفیع قاری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خطیب پاکستان ان کی مزار شریف پر جایا گنے، بہت عظیم بارگاہ ہے، انہوں نے بڑی سنگلاخ وقت میں دین کی خدمت کی ہے اور عقیدہ بچایا ہے، اور میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں ان کی کسی بھی تقریر پر کوئی سوال کرے تو میں جواب دینے تیار ہوں، جس مضبوطی سے انہوں نے دین کو بیان کیا ہے اور جو تحقیق اور سنجیدگی سے، ان کی کتابیں موجود ہیں، امام پاک یزید پلیت اٹھا کر دیکھیے اور علم کا معیار دیکھیے اور اہل بیت میں خدمت کا انجام دیکھیے، اور جب آپ نے ایک کتاب لکھی نا امام پاک اور یزید پلیت اور محمود عباسی خبیث کا جواب دیا، تو رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین گھر آئے ہیں، مولانا زین حضرت سیدنا زین العابدین گھر آئے ہیں، اوکاڑی صاحب نے اپنے بڑے صاحبزادے سے کہا سبحانی سے کہ تم حضرت کو بٹھاؤ ذرا، چائے کا اہتمام کرو اور میں جا کے وضو کر کے آتا ہوں مصافحہ کرنے کے لیے، تو یہ اجر اس کتاب پر کھڑے کھڑے سیدوں نے عطا فرمایا، تو یہ وہ شخصیات ہیں، سمجھ رہے میری بات آپ، تو اس کیسٹ کے اندر بھی آپ نے غور سے سنا ہوگا کہ حضرت نے اس بات کو ذکر کیا کہ جب پہلی خبر مدینے کے گورنر نے دی حضرت عبداللہ ابن عمر کو، چلو گورنر ہاؤس میں چلو، گورنر بولیے ہاؤس میں چلو، خاص میٹنگ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا رات کے اس ٹائم پر گورنر ہاؤس، یاد آ رہی تقریر آپ کو، یہ البدایہ و نہایہ ابن اسیر میں بھی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا لگتا یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ یزید کی بیعت کے لیے بلا رہے ہیں، کہا چلو چلتے ہیں، تینوں گئے اور جب پہنچے تو اس کمرے کے اندر گورنر تھا مدینے کا ہے اور مروان تھا، اور مروان نے وہاں یہ بکواس کی ہے، اور مروان نے کہا کہ حسین کو قتل کر دو، اس لیے علماء نے کہا کہ وہ بدبخت شقی اہل بیت کا دشمن تھا، اہل بیت کا بولیے دشمن تھا، اور اہل بیت کے ساتھ وفاداری یہ ہے، اہل بیت کے ساتھ میں ایک بات آپ کو کروں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا زبردست حوالہ میں نے ایک پڑھا، قاضی صاحب اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، کسی نے کہا جی یزید کو لعنت نہیں کرنا چاہیے، لعنت کی بجائے امام حسین کی تعریف کریں آپ، کہنے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یزید پر لعنت کی بجائے امام حسین کی تعریف کریں، لیکن جو حدیث ہے نا کہ محبت بھی کرو اور محبت اور بغض کے پیمانے دونوں نبھاؤ. تو محبت تو یہ ہے کہ ذکر حسین ہے, اور ان کے دشمنوں سے بغض یہ کہ یزید پر لعنت ہے. یہ قاضی صاحب نے لکھا ہے, یہ چھوٹا موٹا آدمی نہیں لکھ رہا, وقت کا سب سے بڑا صوفی لکھ رہا ہے. صاحب تفسیر مزری شریف لکھ رہے ہیں, فرماتے ہیں یزید پر لعنت تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ذکر حسین ہی کرنا چاہیے, لیکن محبت کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ جس دشمن کو لتھڑا بھی جائے, دشمن کو بولیے لتھیڑا بھی جائے, تو لہذا ذکر حسین بھی کہیں گے اور یزید پر
لعنت نہیں کی. میں نے تمہاری اوقات کے علامہ تفتزانی سے بڑے موقف ہو گئے, تم علامہ تفتزانی سے بڑے حنفی ہو گئے, انہوں نے تو ٹکا ٹکا کے لعنت کی ہے, کرو یہ لعنت نہیں کریں گے. میں نے کہا علامہ محمود آلوسی سے بڑے مفسر ہو گئے, انہوں نے ٹکا جمع جمع کر لعنت کی ہے اس کے اوپر.
دراصل تمہیں دکھ لگا نہیں ہے, تمہیں دکھ لگا نہیں ہے. جنہیں دکھ لگا وہ کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. جنہیں دکھ لگا وہ کیا کہتے ہیں, مل کر کہیے, مل کر کہیے, لعنت اللہ علیکم, لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. اور لعنت کے کئی الفاظ ہیں, خیر میں یہاں پر بارش کر رہا تھا. سرکار نے فرمایا کہ یہ تو قریش کی باتیں ہیں, لیکن فرمایا بنو ہاشم جو ہے نا, میرے بنو ہاشم وہ قریش سے ممتاز ہیں, کیونکہ اصل فضیلت کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے. بولیے کون. اور حضور سے فیض آگے چلے گا, لیکن درمیان برزخ بنو ہاشم ہیں. قریش کو بھی فیض ملے گا تو کس کے ذریعے ملے گا, بنو ہاشم کے ذریعے, اور بنو ہاشم بغیر کسی واسطے کے مصطفیٰ سے فیض لیتے ہیں, اور باقی سارے قریشیت سمیت ان سے فیض لیتے ہیں. اس لیے بنو ہاشم کی بزرگی, حضور نے فرمایا سنو, ان فیہم لخصال اربع, جو بنو ہاشم ہوگا وہ اپنے چار عادتوں سے ظاہر ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. سرکاری صاحب فرماتے بنو ہاشم میں چار خصلتیں ہیں. فرما پہلی چیز کیا ہے, فرما انہم اصلح الناس عند الفتنہ, فرما فتنے کے وقت سب سے زیادہ درستگی پر ہوگا. اب بتاؤ یہ وراثت پہنچی کہ نہیں پہنچی امام حسین کو. کہنے کہ جی حق پر کون ہے, اور میں نے کہا یزید کی یار چھوڑ تو یہ باتیں, تو مزاج دیکھ, حسین جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, حسین جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہاشمیت کی وراثت یہ ہے کہ جب فتنہ ہوگا تو یہ بہکے گا نہیں, یہ ثواب اور درستگی پر رہے گا. یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں. اب یزید کے حق ہونے کی کیا دلیل رہی, ایک بات سنیے. اور میں تو کہتا رہتا ہوں یزید تو کچھ بھی نہیں ہے, یزید کے والد تو پھر بھی صحابی ہیں, تب بھی وہ امام حسین کے جوتے اٹھائیں تو شرف کی بات ہے. امام حسین کے بولیے, کیا بولیے, جوتے اٹھائیں تو بولیے, جوتے اٹھائیں تو شرم کی بات ہے. وہ کسی نے کہا جی آپ نے فلاں جگہ ایسی بات کر دی, میں نے کہا میں تو کہتا ہوں اہل بدر سے بھی افضل ہیں یہ. نہیں سمجھے آپ, میں اس پر بحث کرنے تیار ہوں. حسنین اہل بدر سے بھی افضل ہیں, الا ابو بکر و عمر و علی, وہ عثمان خلفائے راشدین کے بعد, ٹھیک ہے, خلفائے راشدین کے بعد جن کے لیے نس آئی ہے وہ مستثنا ہے. باقی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن و حسین سارے جنتیوں کے سردار. کہنے کا عشرہ مبشرہ, میں نے کہا وہ جنتی ہیں اور یہ سردار ہیں. کہنے کہ ابو عبیدہ بن جراح تو بدری ہیں, حضور نے ان کو امین کہا بشارت دی. میں نے کہا ان کو بشارت دی, ان کو سرداری دی. میں نے کہا یہ تیری فیلڈ ہی نہیں ہے, یہ چھوڑ, یہ ذوق والوں کی باتیں ہیں. اہل بدر جس کا استثناء ہوا اس کا استثناء مسلم ہے, انبیاء و مرسلین و خلفائے راشدین. اس کے علاوہ سب سے افضل جو ہے وہ حسنین کریمین ہیں. جس طرح کہ ترمذی کی حدیث میں, حدیث سے موقوف پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, حضرت علی کا قول کہ مجھے 14 نجیب دیے گئے, پڑھیے نا گزشتہ سال میں نے آپ کے سامنے 14 نجیب دیے گئے. شاہ عبدالحق صاحب نے لکھا وہ نجیب وہ جو سب سے ممتاز ہیں, اور اس میں حضور نے فرما پہلے میں بعد میں میرے دونوں شہزادے, پھر حضور نے آگے نام ذکر کیے ہیں, پھر حضور نے آگے نام ذکر کیے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیے تو فضیلت کے اعتبار سے یہ وہ شخصیات ہیں کہ تھوڑا سا تحقیق کو غرور کی بجائے عشق کی طرف لایا جائے, غرور کی بجائے, بولیے. میں نے کہا غرور میں بھی ہم بات کرنے تیار ہیں الحمدللہ, اگر آپ کا گمنڈ ہے پھر بھی بات کرنے تیار ہیں, لیکن مخلص ہیں آپ کے. ہم کہتے ہیں اس بحث کو غرور میں نہ پڑھیں, عشق میں پڑھیں. ذرا غرور میں بولیے نہ پڑھیں,
عشق میں پڑھیں, اور جب عشق میں پڑھتے ہیں نا تو پھر جھوم کر, یہ میرا امام کہتا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, بولیے سبحان اللہ, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. میں نے کہا یہ عشق میرے امام سے بڑا کوئی محقق نہیں, یہ عشق کے جملے ہیں, یہ کس کے جملے ہیں بولیے, کس کے جملے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا گھر. یہ امام محمد رضا کی رسی ہے جو ہمیں اعتدال پر رکھتی ہے. مجھے ایک مفتی صاحب کہنے لگے, شاہ جی تم سے بڑا پیار آتا ہے. کہنے میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یار سید اور اتنے پکے رضوی بنتے ہو. میں نے کہا جی کیوں یہ بات آپ نے کی؟ کہا میں نے دیکھا کہ وہ تو کئی سید جو تو تبدیلی ہو جاتے ہیں. میں نے کہا ان کی گردن میں امام احمد رضا کی رسی نہیں ہے. امام احمد رضا کی رسی نہیں ہے. اور جس سید نے اس رسی کو لیا, ہاں اس سید نے اس رسی کو لیا آگے پہنچنے کے لیے, بولیے, اور یہ گردن سے مراد یہ عشقیہ جملہ ہے. سید ہو کر کہہ رہا ہوں, غیر سید نہیں کہہ سکتا. یہ غیر سید یہ جملہ کہے گا پکڑیں گے لوگ اس کو. سید ہو کر خاندان اہل بیت کے وفادار سپاہی امام احمد رضا کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. جس طرح کہ سیدنا آل رسول بلا تشبیہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جاؤ گے اللہ کے پاس تو کیا پیش کرو گے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاشمیت کو آگے کروں گا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنے شرف نسب کو آگے کروں گا, انہوں نے کہا جی احمد رضا کو آگے کروں گا, احمد رضا کو آگے کروں گا. اگر کوئی غیر سید کہتا لوگ پکڑتے, لیکن آل رسول ہو کر کہہ رہے ہیں, فرمایا تو ہم کو ہاشمیت سکھائے گا, لیکن جس نے خدمت اتنی کی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں ان کو اجر بھی ایسے ہی ملنا چاہیے. بولیے سبحان اللہ. تو حضور فرماتے ہیں جو ہاشمی ہوگا اس میں چار خصلتیں ہوں گی. کتنی؟ پہلے تو فتنے کے وقت وہ درستگی پر ڈٹا ہوگا. وہ اسرعہم اقامتا بعد مصیبت و اوشکہم کرتا بعد فرت. حضور فرماتے ہیں کہ مصیبت کے بعد سب سے پہلے سنبھلے گا. بولیے نا سبحان اللہ. مصیبت کے بعد تھکے تو نہیں ہاں؟ ان کے ذکر میں تھک جاؤ گے پھر ان سے شفاعت کی امید رکھ سکتے ہیں ہم؟ ہاں تو انہیں تو خوش کرنا ہے نا جی, ہاں آج کی رات انہیں بولیے خوش کرنا. کہنے کے اور راتوں میں کیا ہے؟ میں نے کہا آج کی رات مقدمہ باندھنا ہے, پوری زندگی اس کو نبھانا ہے. آپ سمجھے نہیں ہمارا مزاج. آج عہد کرنا ہے, پوری زندگی اس عہد کی پاسداری کرنی ہے. آج بیج لگانے کا وقت ہے, پوری زندگی اس کی آبیاری کرنی ہے. تو لہذا حضور فرماتے ہیں پہلی چیز کہ فتنے کے وقت جمے گا درستگی کی طرف, دوسری چیز مصیبت کے بعد سب سے پہلے سنبھلے گا, اور فرمایا اگر لڑائی میں پسپا بھی ہو جائے, کوئی غالب بھی آ جائے, تو پلٹ کر پھر دشمن پر جھپٹے گا. پلٹ کر پھر بولیے دشمن پر جھپٹے گا. اور فرما خیرہم لمسکن و یتیم و امنہم فی ظلم مملوک. اور یہ بڑی بنیادی بات فرمائی, یہ چاروں چیزیں امام علی مقام میں فرمایا کہ فتنے ایک وقت درستگی میں رہے گا. لوگ کہہ رہے ہیں حضرت کربلا نہ جائیں, فرمایا چپ رہے ہیں یہ وقت فیصلہ کرے گا حسین نے کیا کیا. چپ رہے ہیں آپ. صحابہ آپ کے جانے سے مخالف نہیں تھے, صحابہ آپ کے جانے سے مخالف نہیں تھے, وہ اپنے غم کا اظہار اس طرح کر رہے تھے. انہیں بھی سب پتا تھا, حدیثیں سن رکھی تھی انہوں نے, اور انہوں نے بھی پتا تھا کہ یہ نواسہ رسولی کرے گا. اس وقت حضرت حسین عبداللہ ابن عمر سے بھی افضل تھے, عبداللہ ابن زبیر سے بھی افضل تھے. لفاظی نہیں کر رہا ہوں, ہر کتاب کو چاٹا ہے ہم نے. ہاں عبداللہ ابن زبیر سے بھی افضل تھے, حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی افضل تھے. وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس تو مفسر ہیں. میں نے کہا اٹھاؤ نا پھر کتاب, دیکھو کتابوں میں کیا لکھا امام زابی نے. جب حضرت حسین جانے لگے کربلا, تو جب ان کا گھوڑا یا اونٹ کھڑا ہوا تو حضرت سنیے گا ڈاکٹر صاحب, حضرت حسین کی اس اونٹ کی مہار رسی جو تھی نا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پکڑی, اور ان کا پاؤں لے کر جہاں پاؤں سواری میں رکھا جاتا وہاں رکھا. بولو سبحان اللہ. ہم خود بے توقیر لوگ ہیں, کسی کی عظمت نہیں جانتے نا, تو ان کے لیے سبحان اللہ کہیے ہمیں بھی عظمت ملے گی. سنیے ان کے اونٹ کی مہار, اور امام علی مقام کے
پائے مبارک کو وہاں پر لگایا جہاں پر رکھا جاتا ہے، تو ان کے مریدین نے، ان کے شاگردوں نے کہا، حضور حضور حضور، جس طرح حضرت آپ مفتی صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں، تو حضرت نے جواب دیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے، اور یہ جراثیم مارے جو علم کے تکبر کے ہیں، جو علم کے تکبر کے جراثیم ہیں نا وہ مارے، اور نسبت کا رنگ چڑھایا. شاگرد کہنے کہ حضور آپ ایسا کر رہے ہیں؟ فرمایا دورو ادنو منی آج ادنو منی. اور جب وہ قریب آئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اترک من، دور ہو جا مجھ سے، چھوڑ دے اس چیز کو، یا جو حال اے جاہلوں کے جاہل، دور ہو جا، یہ میں نے حسین کے سواری کی رسی پکڑی ہے، اور اہل فضل جانتے ہیں فضل والوں کا رتبہ. یہ جملہ کہا اپنے، اہل فضل جانتے ہیں فضل والوں کا جملہ. اسی کو شہنشاہ سخن نے کہا کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. جو بے غیرت ہو اس کو کیا پتا اہل بیت کون ہے، اور جو اہل بیت کا ادب کر رہا ہے وہ قدر والا ہے. یہاں سے مسجد سے باہر نکلے نا تو تشکر کے جملے لے جائیے گا، آپ قدر والے ہیں. تحدیث نعمت کے لیے کہ سبحان اللہ، کیونکہ اہل بیت کے لیے بے غیرت آدمی نہیں رکتا، قدر والا رکتا. کیوں؟ کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر پڑے میرے ساتھ، قدر والے قدر و شان اہل بیت. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، مل کر کہیے لعنت اللہ. یہ عبادت کر رہے ہیں آپ، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، بولیں سبحان اللہ. اب سنیے، خود قرآن نے فرمایا نا کہ جو اللہ رسول کو اذیت دیتا ہے اللہ اس پر لعنت کرتا ہے، اللہ اس پر، اور حضور کو ایسی اذیت، اللہ اکبر، کہ سرکار میدان کربلا میں سر پر عمامہ نہیں، اللہ اکبر، پاؤں میں نالین نہیں، سرکار تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں اور حسین کے خون کے قطروں کو جمع کر رہے ہیں، خون کے قطروں کو. سنیں گے آپ، قدر والے جانتے ہیں، سب سے زیادہ قدر والے میرے آقا ہیں، وہ بتا رہے ہیں قدر اہل بیت کی، اپنے حسین کی قدر بتا رہے ہیں، شیشی کے اندر خون کو جمع کر رہے ہیں. سوال ہوا ابن تیمیہ کے دور میں ایک، کہ جس لکڑی یا درخت پر امام حسین کا خون لگا، کہیے اللہ اکبر. اور یہ سنیے، جب شعر سنتے ہیں نا آپ، یہ کہ دن دہاڑے لٹ گیا کاروان اہل بیت، اس پہ سبحان اللہ نہیں کہا جاتا، اللہ اکبر. کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ. مانا کہ سبحان اللہ تعجب کے لیے ہے، لیکن یہ اس وقت نہیں پیش کیا جاتا، اس کے لیے کہا کہا جاتا ہے اللہ اکبر. سب ہوا اللہ اکبر، مل کر کہی اللہ. تو آپ سنیے میری بات، ابن تیمیہ کے دور میں یہ مولانا بڑا زبردست سوال تھا وہ ڈاکٹر صاحب قبلہ، کہ امام حسین جب شہید ہوئے تو آپ کا خون مبارک جس درخت پر پڑا، سن رہے ہیں، تو اس درخت کو کاٹ کر اس کی لکڑی جلائی جا سکتی ہے؟ یہ سوال ہوا. توجہ ہے، کسی تقریر میں نہیں سنا ہوگا آپ نے، سنیں ذرا اس کو آپ. یعنی امام حسین کا خون جس لکڑی پر لگ گیا درخت پر، اس درخت کو کاٹ کر اس کو جلایا جا سکتا ہے؟ سعودیوں کے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جس میں کوئی عرض نہیں، جلایا جا سکتا. میں نے کہا یہ دم حسین ہے، کہنے کا تو کیا ہوا، میں نے کہا اس کو لینے کے لیے گنبد سے رسول اللہ خود آ رہے ہیں، اس کی حرمت دیکھ. تو کہتا ہے تو محدث اور شیخ الاسلام ہے، اس لیے علماء نے لکھا جو اس کو شیخ الاسلام کہے وہ کافر ہو جائے گا، یہ بھی فتوی موجود ہے. سمجھ رہے میری بات؟ آپ توجہ رکھیے اس بات پر، امام حسین کے خون کی حرمت یہ ہے کہ فرشتے جبرائیل نہیں، جبرائیل جن کے قدموں کو چومتے ہیں وہ رسول اللہ آ رہے ہیں، برہنہ پاؤں، زلفیں بکھری ہیں، داڑھی مبارک، غم کی حالت میں بال جو ہیں وہ منتشر نظر آ رہے ہیں. سیدہ ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا کے اندر خون کو لے کر بوتل میں جمع کر رہے ہیں. سیدہ کہتی ہے میں گھبرا کر اٹھی، اٹھ کر جب گئی میں نے اس بوتل کو دیکھا جو کربلا کی مٹی جبرائیل نے رسول اللہ کو لا کر دی تھی، اور سرکار نے فرمایا تھا ام سلمہ یہ تمہارے پاس ہے،
جب یہ خون بن جائے تو سمجھنا میرا حسین میری امت نے قتل کر دیا اسے.
وہ امت اجابت نہیں, وہ امت دعوت ہے, وہ بدبخت ہیں جنہوں نے یہ کیا. شمر لعین ابن زیاد وانصار ہی وعوان ہی علیہم لعنت اللہ, ان کے انصار ان کے مداحوں ان کے لیے دل نرم رکھنے والوں پر خدا کی لعنت ہو. سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں دوڑتے ہوئے گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں رکھی وہ شیشی جس میں مٹی تھی وہ خون بن گئی تھی.
امام زہبی جو تلمیذ ہیں ابن تیمیہ کے, وہ لکھتے ہیں اندھیرا ہو گیا. یہ شیعوں کی روایت نہیں ہے, اہل سنت کی کتابوں کے اندر ہے.
اندھیرا ہو گیا, لوگ جنات کے رونوں کی آوازیں آ رہی تھی. یہ واقعہ کربلا میں ہوا, بیت المقدس میں پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے خون کے پھوارے نکلتے تھے,
زمین خون نکال رہی تھی.
غم کا یہ عالم تھا, اندھیرا طاری ہو گیا تھا, تیز ہوائیں چل رہی تھی. زہبی نے سیرہ عالم النبلاء میں لکھا یہ وہ غم کا عالم تھا جو پورے ماحول کے اوپر طاری تھا.
تو قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. ابن تیمیہ خبیث کو کیا پتا کہ خون حسین کی کیا قدر. رسول اللہ سے پوچھئے کہ آپ اس خون کو زمین پر چھوڑ نہیں رہے. حسین کا خون, حسین کا خون. کہا حضور یہ قرآن کے پارے نہیں. فرما چپ کر, یہ اس قاری کا خون ہے جو خود قرآن تھا. کہنے کہ نہیں سمجھے, کہ نہیں سمجھے. میں نے کہا اقبال نے یہی کہا کہ ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن.
تو لعنت ہو یزید پر, لعنت ہو ابن زیاد پر. کہیے لعنت ہو ابن زیاد پر, لعنت ہو شمر پر, لعنت ہو مروان پر, ان کے لیے دل نرم رکھنے والوں پر. اور حضرت امام حسین کے اس ان کے انصار و معاونین امام حسین کے جو ہیں اللہ ان پر رحمتیں اتارے, اور ان کے مداحوں پر رحمتیں اتارے. حضرت گرامی یہ اظہار کیا پڑے گا آپ کو محبت کا, یہ تقاضا, یہ اظہار بولیے. فرما چار چیزیں ہیں بنو ہاشم کی, فتنہ ہوگا تو درستگی پر ہوگا, وہ خود کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے, کہ لیکن امام حسین کیوں درست رہے, کس نے مشورہ دیا؟ میں نے کہا حضور نے مشورہ دیا, یہ ان کی وراثت نے مشورہ دیا, یہ ان کی بولیے وراثت نے مشورہ دیا. مشورہ وراثت کا بھی تھا اور گودے ماحول فاطمہ کا بھی تھا. ہیں تایا کو شہید ہوتا ہوا دیکھا ہے, سنا ہے جعفر تیار شہید ہو گئے. ماں سے پوچھتے ہیں, باپ سے پوچھتے ہیں کیسے ہوئے, کہ ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے تھے. تو دونوں ہاتھ کاٹ دیے, کہاں؟ دونوں ہاتھ ان کے کاٹ دیے, ان کو شہید کر دیا تھا. کہ نانا کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ طائف میں پتھر مارے تھے. کہ نانا نے کیا کیا؟ کہ حق کہا, چپ نہیں رہے. کہ نانا کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ کافر قتل کرنے آ گئے تھے. کہ نانا نے کیا کیا؟ فرما ان سے کہا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو, ایک ہاتھ میں چاند, تب بھی یہ بات کروں گا. یہ ماحول ہے, بولو سبحان اللہ. وہ وراثت بھی لاجواب, ماحول بھی لاجواب. تو حسین یہ نہ کرتے تو کرتے کیا؟ یہ تو امام حسین سے تو ہو. اب سنیے میرے دوستو, یہ اور حضور نے فرمایا جب لڑائی میں پسپا ہو تو دشمن کے لیے دوبارہ لوٹے گا. جب علی اکبر گرے تو حسین لوٹے ضرور, لوگ سمجھے پسپا ہو گئے, علی اصغر کو اٹھا لے آئے. بولو نا سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. فرمایا جب دشمن کے سامنے بظاہر پسپا ہوگا لوٹ کر پھر دشمن کے سامنے جائے گا. علی اکبر گرے, حسین مڑے, کہا حسین پیٹ دکھا کر جا رہے ہیں. فرما نہیں, آخری چشم چراغ علی اصغر کو بھی لا رہے ہیں. علی اصغر کو تیر لگا, حسین پھر گئے, کہ چلے گئے, کہا نہیں, نانا کی تلوار لے کر پھر میدان میں آ رہے ہیں. تو فرمایا کہ جب اگر دشمن کے سامنے بظاہر پسپائی ہو پھر لوٹ کر آ کر جھپٹے گا, پھر لوٹ کر آ کر بولیے بولیے
جھپٹے گا. اور آخری بات سنیے جو حضور نے چوتھی چیز فرمائی,
فرما مسکین اور یتیم اور رعایا کے حق میں بہت بہتر ہوگا. حسین خود کے لیے نہیں گئے, مسکینوں کے لیے گئے. حسین خود کے لیے نہیں گئے, یتیموں کے لیے گئے.
حسین خود کے لیے نہیں گئے, رعایا کے لیے گئے, کیونکہ وہ رعایا جو تھی وہ یزید کی نہیں تھی, وہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتی تھی. تو حضور نے فرمایا بنو ہاشم جو ہوگا وہ خود کی نہیں سوچے گا, وہ لوگوں کی سوچے گا. وہ اپنے بچوں پر یتیموں کو ترجیح دے گا, وہ اپنے بچوں پر مسکینوں کو ترجیح دے گا, وہ فتنے کے وقت میں حق پر کھڑا ہوگا. فرمائیے چار چیزیں جس میں نظر آئے, وہ ہاشمی لکھے نہ لکھے وہ ہاشمی ہے. بولیے وہ ہاشمی. قریش کی فضیلت تو سنی, ہاشمی کی سنی, اب سنیے ہاشمی ہوتے کیسے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا لا یقوم الرجل من مجلسہ, دیکھو تمہاری مجلس میں کوئی بھی آئے کھڑے نہیں ہونا ہے تمہیں, بیٹھے رہو. کیا فرمایا حضور نے, سن رہے ہو؟ تمہاری مجلس میں تم بیٹھے ہوئے ہو, کوئی آ گیا, فرما کھڑے نہیں ہونا ہے تم نے. لیکن فرما الا بنی ہاشم, اگر میرا بیٹا کوئی آ گیا تو پھر بیٹھنا نہیں, کھڑے ہو کر استقبال کرنا ہے. یہی امام ابو حنیفہ نے کہا جب حضرت امام جعفر صادق حرم میں داخل ہوئے اور پیچھے کعبے کے ستون کے ساتھ لگ کر امام اعظم ابو حنیفہ کا درس سن رہے تھے. امام اعظم کو پتا نہ چلا, تحفہ اسنا شری میں شاہد العزیز لکھتے ہیں, امام کو پتا نہ چلا کہ پیچھے آ چکے ہیں امام صاحب. سامنے تلمیز ہلنے لگے تو آپ نے مڑ کر دیکھا تو امام صاحب کا امامہ نظر آیا, تو کھڑے ہو گئے امام ابو حنیفہ اور ہاتھ باندھ کر رونے لگے, کہ لگے حضور آپ تشریف لائے اور ابو حنیفہ بیٹھا تھا. حضور اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ تشریف لائے ابو حنیفہ بیٹھا نہ ہوتا, کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتا. بولیے سبحان اللہ.
تو امام اعظم حنفیوں کے امام ہیں, وہ تو رسول اللہ کی نسبتوں پر کھڑے ہوتے ہیں, یہ درود پر نہیں کھڑے ہوتے. کہتے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے. میں نے کہا بیٹھ کے مر جاؤ, تم سے بیٹھنے سے کون سا اختلاف ہے؟ اختلاف تو کھڑے ہونے پر ہے, بیٹھنے پر تھوڑی اختلاف ہے. کہتے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے. میں نے کہا جو مختلف ہی ہوتا ہے اس پر بات, مسلم پر بات ہی نہیں ہوتی, جو متفق ہے اس پر کیا بات کریں. اور یہ ان کے اندر سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے مجادلے کی اور مقابلے کی, اصل موضوع سے ہٹاتے ہیں. کہتے بیٹھ کے پڑھ لے تو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا بیٹھنے پہ اختلاف کب تھا؟ بیٹھنے پر اختلاف کب تھا؟
ابے بات تھی کھڑے ہونے پر.
کہنے لگے بیٹھ کر پڑھے تو کیا ہوا؟ میں نے کہا کھڑے ہونے میں کیا ہوا؟ کہنے لگے بیٹھ کے پڑھ لیا تو کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کھڑے ہو کر پڑھ لیا تو کیا ہوا؟ کھڑے ہو کر پڑھ لیا تو کیا ہوا؟ پرچیاں لے کے سیٹوں کے دھکوں کے آگے کھڑے ہونے میں تمہیں راس آتا ہے؟
اور رسول اللہ کے آگے اور اہل بیت کے آگے کھڑے ہونے شرماتی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا لا یقوم الرجل, ہاں کھڑا کسی کے نہیں ہونا اپنی مجلس میں. فرمایا الا بنی ہاشم, اگر میری اولاد میں سے کوئی آیا تو پھر کھڑے ہو کر ملنا ہے اس کو. بولو سبحان اللہ. اور اس حدیث کو دوسرے الفاظ میں آپ سنیے, تبرانی معجم الکبیر کے اندر روایت موجود ہے. تبرانی کبیر میں اس روایت کو مختلف سندوں سے لیا ہے. سرکار نے فرمایا یقوم الرجل من مجلسہ لأخی, فرمایا اور ایک روایت دوسری آ گئی ہے تاکہ تدویق ہو جائے. فرمایا مثلا یہ ہے کہ جب تم کسی مجلس میں بیٹھے ہو نا, تو تمہارا دل نہیں چاہ رہا کوئی آیا اس کے لیے کھڑے ہو جانا. یہ میں ذرا اس کی تعبیل کر دیتا ہوں. تمہارا دل نہیں چاہ رہا کہ اس کے لیے کھڑے ہو جانا, فرمایا نہ کھڑے ہو. لیکن فرمایا جب میرا بیٹا آئے گا تو کھڑا ہونا تم سے. اس کے حق کو ہلکا نہ سمجھنا. کیوں؟ کا صدیق اکبر کا فتویٰ ہے. کا کیا فتویٰ ہے؟ کا صدیق اکبر نے کہا بخاری میں ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ, فرمایا محمد کی عزت کا اگر پاس رکھنا ہے, محمد عربی کی تعظیم کا پاس رکھنا ہے, تو محمد عربی کی تعظیم کا مدعی وہی ہے جو اہل بیت کا ادب کرے. میں نے کہا فتویٰ ہے؟ کہ اگر نہیں کھڑے ہو تو کیا ہو؟ میں نے کہا کھڑے نہیں ہو کوئی بات نہیں, تمہارے دل میں خیال تو یہ آئے گا کہ سید آیا نہیں کھڑا ہوا, تو وہ نیت پھر تمہاری کہاں جائے گی ذرا یہ سوچ لینا. سمجھ رہے ہو؟ وہ تمہاری نیت ہے. میں یہ کوئی نہیں کر رہا کھڑے ہونا فرض ہے, یہ تو عشق کی باتیں ہو رہی ہیں نا. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ کھڑے ہونا فرض ہے, واجب ہے, نہیں کھڑا ہوا گناہگار ہوا. حضور نے بھی استحباب میں فرمایا حرمت رکھو نا, کھڑے ہونے میں کیا موت آتی تمہیں؟ بیگم ابھی آواز دے تو ڈرائنگ روم سے بھاگے گا کھڑے ہو کر اور پہنچے گا وہاں پر. تو سید اگر آ گیا تو کھڑے ہونے میں کیا جاتا ہے؟ اگر تو کھڑا ہوگا اس میں بھی ایک نیت ہوگی. ہائے 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 سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ. اور تو نہیں کھڑا ہوگا اس میں بھی ایک نیت ہوگی. وہ جو کھڑا ہوا
چاہے مستحب کی نیت سے کھڑا ہوا، نیت ہوگی رسول اللہ کے اہل بیت کا ادب، اور وہ بظاہر اس کے لیے نہیں کھڑا ہونا، رسول اللہ کو عزت و خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور جس نے حضور کی عزت کی پاسداری رکھی رب نے اسے جہنم میں نہیں ڈالنا. تو تیری نیت پہنچی کہاں پر دیکھ، سمجھ رہے آپ؟ اب آپ سنیے دوسری حدیث سے بات. سکا فرماتے ہیں، یہاں پر فرمایا، یہ بھی استحبابی قول ہے، یہ تعویل کر دی میں نے اس میں، یقوم الرجل من مجلسی لأخیہ، جب تمہارا کوئی بھائی آئے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر مل لو اس سے، کھڑے ہو کر اس سے. مثلا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بولیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ایک دوست آیا تو اس کو کھڑے ہو کے مل لیا ہم نے. وہ ابھی کہتا قیام تعظیمی جائز نہیں، تو میں نے کہا یہ تھانوی کا قول نہیں، میں رسول اللہ کا قول پڑھ رہا ہوں، یہ قیام تعظیمی ہیں سارے، یہ سارے قیام کا ہے کہ ادب و تعظیم و احترام کے ہیں. کس کے ہیں؟ قیام تعظیمی جائز نہیں ہے. میں نے کہا جو باپ کے لیے نہیں کھڑا ہوا تو اس کو گاڑ دینا چاہیے پھر تو. جو ماں کے آنے پر نہیں کھڑا ہوا، میں نے کہا تیری ماں آتی تو بستر پہ لیٹا رہتا ہے اور داڑھی پر لمبی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتا رہتا ہے. کہے گا یہی توہین ہے. تو میں نے کہا لعنت ہے تجھ پر، تو یہ ماں کا ادب نہیں آتا. بولو، بیگم آئے تو سلوٹ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو جو ماں کو نہ سمجھے تو اس کو ذلیل کرنا پڑتا ہے نا، پھر ذلیل ہوتا ہے وہ. کہے گا نہیں نہیں، میری ماں آتی ہے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں. تو میں نے پوچھا بتا، وہ توہین کی نیت سے کھڑا ہوتا ہے یا ادب سے؟ کہنے کا ادب سے. میں نے کہا ماں کی کروڑوں ممتا مصطفیٰ کی نالین پر قربان، ماں کی کروڑوں ممتا مصطفیٰ کی نالین پر قربان، جس نے ماں کا ادب کیا اس کی شفقت کی بنا پر کیا، اور جس نے محمد رسول اللہ کا ادب کیا ان کی نبوت و رسالت و شفقت و شفاعت کی وجہ سے کیا. سمجھے آپ میری بات؟ شفقت و محبت و عظمت کی بنا پر کیا. اب سنیے ذرا یہاں پر توجہ میری طرف رکھیے گا، توجہ ہے آپ کی؟ تھکے تو نہیں؟ تھکے تو نہیں؟ کل ظہر میں کریں گے نا، سنیے. چلو جتنا تم سن سکتے ہو، تمہارا نعرہ ذرا لگاؤ، تمہاری طاقت ہم دیکھیں موجود ہیں کہ پھر آگے چلیں. دیکھیں یہ بڑی رات ہے، بڑی رات ساری راتوں سے الگ ہونی چاہیے، اور بڑی رات اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ یاد رہے. لوگ کہتے تھے دوراجی کی بڑی رات ہمیں یاد رہتی ہے، میں نے کہا کیا کم، مسجد حبیبیہ میں 5-6 گھنٹے تک بیٹھنا پڑتا ہے. میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ اس مسجد کو آباد رکھے، موئے مبارک شریف کا فیضان ہے یہ ان نیک لوگوں کا فیضان ہے جنہوں نے اس کو تحفظ دیا. یہ بہت بابرکت مرکز ہے، یہ بہت بولیے اس مسجد کا خطیب ہوں اس حیثیت سے نہیں، مجھے شرف ہے کہ اس مسجد کے محلے میں رہتا ہوں، یہ میرے لیے شرف ہے کہ اس مسجد کے مسلے پر میں آتا ہوں، اس مسجد کے لیے یہ میرے لیے شرف ہے، یہ میرے لیے قدر کروڑہا باعث عزت ہے کہ اس ممبر نے مجھے شرف دیا کہ میں نے اہل بیت کی تعریف کی، اس مسجد کے در و دیوار نے مجھے شرف دیا کہ میں نے سرکار کے والدین کریمین کے ایمان کو خراج تحسین پیش کیا، سرکار غوث آدم کی بارگاہ میں 10-10 دن ہم نے یوم منایا، اہل بیت کا یوم منایا. تو یہ یقیناً یہ کرم ہے، جگہ میں بھی فیض ہوتا ہے، جگہ میں بھی. بولیے، لوگ مجھ سے کہتے ہیں شاہ صاحب میں تو خطیب ہوں آگے بیٹھا ہوتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہم پیچھے آتے ہیں ہمارا دل بڑا سکون ہوتا ہے. میں نے کہا تمہاری روحیں تمہاری زمینیں بڑی اچھی ہیں اور تم بڑے پاکیزہ ہو کہ تمہیں اللہ کے گھر میں سکون آتا ہے. اللہ ہر مسجد کو آباد رکھے. سنیے میرے دوستو، سرکار نے فرمایا کہ کسی کے لیے کھڑا نہ ہونا، بنو ہاشم کے لیے کھڑا ہونا، ٹھیک ہے؟ اب سنیے بنو ہاشم کون. فرمایا کہ وراثت اور ماحول کو ذہن میں رکھیے آپ، اس مقدمے کی تائید پر سارے جملے آ رہے ہیں. وراثت تو حضور نے فرمایا چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں سید بھی بیٹھا ہوا ہے. سنو، سید بھی، بولو سبحان اللہ. ایک تو وہ تھا کہ سید آیا تو تم نے کھڑا ہونا ہے، سید بولیے آیا تو تم نے کھڑا ہونا ہے. اس وقت سید آیا نہیں، سید بیٹھا ہوا ہے، لیکن کوئی اور آیا، کوئی اور آیا، سید بیٹھا ہوا ہے. یہ ادب بھی حضور فرماتے ہیں. فرمایا سنو، لا یقوم الرجل من مجلسه الا بنی هاشم. فرمایا جب تم اپنی مجلس میں کسی کے لیے کھڑے نہیں ہونا استقبال کے لیے، لیکن جب میرا کوئی بیٹا آ جائے تو کھڑے ہو جانا، میری اولاد میں سے کوئی آ جائے تو کھڑے ہو جانا. یہ تو بنو ہاشم آیا، بولیے بنو ہاشم میں سے کوئی تشریف لائے تو ہم کھڑے ہوئے،
اب تشریف نہیں لا رہے، وہ خود موجود ہیں. بولو نا سبحان اللہ. اور میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اس مجلس میں جو جو سید ہیں، یہ سید فقیر ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ آپ سلام کے وقت آگے آئیں گے، آپ کا لباس کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، ہمیں سے کوئی غرض نہیں. آپ تشریف لائیں گے اور آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم نے آپ کو کہہ دیا ہے اور آپ سب کی طرف سے میں نے کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے، آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ آپ سب کے لیے کہہ دیا ہے. یہ سادات کے اور قدردان بیٹھے ہیں، یہ غیرت مند نیک زمین نیک روح والے بیٹھے ہیں، قدر والے ہیں، تو اہل بیت کی عظمت جانتے ہیں، کیونکہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے. تو ایک تو ہے کہ سید آئے تو تم کھڑے ہو جاؤ، اور ایک سید مجلس میں موجود ہو اور پھر کوئی اور آئے. یہ دونوں باتیں حضور نے سکھائی. فرمایا یقوم الرجل من مجلسی لاخی، فرمایا جب تمہارا کوئی بھائی آئے تو تم کھڑے ہو کر اس سے ملو. الا بنی ہاشم لا یقوم لاحد، لیکن سید کسی سے اٹھ کر نہیں ملے گا. بولو نا سبحان اللہ. فرمایا کہ اگر مجلس میں سید آئے تو تم کھڑے ہو، تم کھڑے ہو، لیکن مجلس میں اگر سید موجود ہے، کوئی آئے، تم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو. سید کھڑا نہیں ہوگا، وہ آ کر سید سے خود ملے گا. یہ مبالغہ نہیں ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، طبرانی کے اندر موجود ہے. حضور فرمایا یقوم الرجل من مجلس لاخی، جب تمہارا کوئی بھائی محفل میں آئے تو تم کھڑے ہو کر اس سے ملو. الا بنی ہاشم، لیکن میرا سید میرا بنو ہاشم ہوگا وہ نہیں ملے گا. کیوں؟ لا یقوم لاحد، وہ کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. ہاں کھڑا ہو جائے تو اس کو نوازے گا، لیکن اس سے تقاضا نہیں کیا جائے گا. وہ کوئی آ گیا اور کہنے کا یہ بیٹھا ہوا ہے. ایک تو وہ تھا نا کہ سید آیا کھڑا نہیں ہوا، سید آیا اور ایک بندہ کھڑا نہیں ہوا. عشق کی بات کر رہا ہوں میں، فرض نہیں تھا کھڑا ہونا، واجب اس وقت کوئی گناہ مرتب نہیں ہو رہا اس پر، لیکن سید آیا بنو ہاشم میں سے کوئی آیا اور وہ کھڑا نہیں ہوا. تو میں نے سوال کیا تھا کیوں کھڑا نہیں ہوا یہ بتا پہلے. وہ کہ نہیں میرے پاؤں میں درد تھا. چلو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، بس یوں ہی کھڑا نہیں ہوا، یوں ہی کھڑا، توجہ نہیں تھی میری کہ وہ آئے. اور وہ آگے، انہوں نے مجھے کھڑے ہونے نہیں دیا، انہوں نے میرے پہلی طرف اشارہ کر دیا رک جاؤ رک جاؤ. تو ان کا حکم میں نے مان کے بیٹھ گیا، تو ساری بات ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی ایسی کوئی بات ہے، پھر کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ کہا بس ایسی. میں نے کہا نہیں، دل سے پوچھ، یہ تیرا دل کا جو معاملہ یہ رب کے ساتھ ہے اور مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، وہ بتا. تو لہذا اب بتا تو کھڑا کیوں نہیں ہوا. عشق کی بات کر رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. میں پہلے عرض کر رہا ہوں، شرعی حکم نہیں کہ کھڑا ہونا ضروری لازم ہے، لیکن کچھ ایمان کے تقاضے بھی ہوتے ہیں. کچھ ایمان کے بولیے، بولو نا، تقاضے بھی ہوتے. تو سید آیا اور کوئی کھڑا نہیں ہوا تو اس کی نیت پوچھے، اور کوئی آیا اور سید اس کے لیے کھڑا نہیں ہوا تو اس کا دل کیا کہتا ہے. کوئی آیا سب کھڑے ہوئے، سید کھڑا نہیں ہوا، اب پتا وہ کیا کہتا ہے. اگر وہ کہتا ٹھیک ہے تو بچ گیا، میں آیا گیا پھر تو کیوں کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں. چلو یہ سیدوں کا کام ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. ANC 586 رستے میں کھڑی ہے، کچھ بزرگ موجود ہیں، انہوں نے گزرنا ہے تو خدا را اس گاڑی کو ہٹا دیں. ANC 586 مل کر پڑھو. قدر والے، ہماری دکان ایسی ہوتی ہے، پڑھو پڑھو زور سے. قدر والے جانتے ہیں، زور سے پڑھو. قدر والے جانتے ہیں. ابھی تمہارے نفع کی بات آ رہی ہے تو پڑھو زور سے. قدر والے جانتے ہیں. کتنا مجمع ہے، محبت سے پڑھیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان، میرے کہنے پر نہیں، کربلا والوں کی خوشی پر پڑھیے.
قدر
والے، آج ان کی واہ واہ کرو، کل وہ پوچھیں گے اے جبرائیل ذرا ڈھونڈ کر تو لاؤ، بڑا زور لگا کر ہماری تعریف کرتا تھا.
بڑا قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت،
کوئی خاموش نہ رہے پڑھیے،
قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل
بیت، تقریر لمبی ہو گئی ہے، رحمت کو دعوت دینے کے لیے پڑھیے،
قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت،
لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت،
یوں بیان کرتے ہیں سنی
داستان اہل بیت،
یوں بیان کرتے ہیں سنی
داستان اہل بیت۔
سنیے میری بات، رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا بیٹا اگر مجلس میں موجود ہو تو وہ کسی کے قیام کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، لیکن سادات تکبر نہیں کریں، سید ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، شفقت کریں، کھڑے ہو جائیں، یہ قوم آپ سے خوش ہوتی ہے،
سبحان اللہ،
آپ کی محبت جاتی ہے، آپ کی شفقت جاتی ہے، کھڑے ہو جائیں اور آپ کا جو ورثہ ہے اس کا اظہار کریں، آپ کریموں کی اولاد ہیں، کرم کریں، بولیے سبحان اللہ، کریموں کی اولاد منہ نہیں موڑتی، کرم کرتی ہے، بولیے سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بنو ہاشم کے لیے، اہل بیت کے لیے، وراثت و ماحول کے تناظر میں ایک روایت اور سنیے، تھوڑا سے وقت رہ گیا ہے، میں اس میں اپنی تقریر کو مکمل کرتا ہوں۔ فرمایا کہ سنیے، عبداللہ ابن عمر سرکار نے فرمایا، اول من اشفع له من امتی، تمہیں پتا ہے سب سے پہلے میں اپنی امت میں کس کو بخشواؤں گا؟ سرکار فرماتے تمہیں پتا ہے سب سے پہلے میں اپنی امت میں کس کو بخشواؤں گا؟ صحابہ نے کہا کس کو؟ فرما اہل بیتی، اپنے گھرانے والوں کو۔ فرما پھر کون یا رسول اللہ؟ فرما ثم الاقرب، جو میرے خاندان سے قریب ہوگا، یعنی میری اولاد نے کہیں شادی کر لی ہوگی، اب وہ رشتہ اس کا جڑ گیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اب میری اولاد کے جو قریب ہوا یا اس سے دوستی ناتا ہے قریب ہوا، فرمایا وہ آئے گا، یہ میری اولاد جس کے لیے چاہے گی وہ آئے گا۔ فرمایا ثم القریش، پھر قریش کے قبیلے آئیں گے، ان کی شفاعت کروں گا، ثم الانصارو، پھر انصاری آئیں گے۔ فرمایا ثم آمن بی واتبعنی من الیمن، یمنی آئیں گے جو مجھ پر ایمان لائے تھے اور میری اتباع کی تھی۔ فرمایا ثم سائر العرب، پھر سارا عرب آئے گا، یہ تو سب برابر ہے۔ میں نے کہا سب برابر ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ ہم نے کہا ماں بہن بیٹی کی تمیز ہے آپ میں؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا پتا چلو نا سب برابر نہیں ہے، احترام ہوتا ہے، سب برابر بولیے نہیں، کوئی خچروں کے ڈنگروں کی اولاد ہیں آپ؟ کہنے کہ نہیں جناب، ہمارے رشتے کا پاس ہے۔ تو ہم نے کہا دنیا کے رشتے کا پاس ہے، مذہب کے رشتے کا نہیں ہے آپ کو، بولیے سبحان اللہ۔ وہ فرمایا کہ پہلے میری اولاد، پھر جو میری اولاد کا دل خوش کے قریب ہوا وہ، پھر قریشی، پھر فرمایا انصار، پھر یمن کے وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لائے اور میری اتباع کی، ثم سائر العرب، پھر سارے عرب، ثم الاعاجم، پھر عجم کے لوگ، پھر حضور نے دوبارہ بات دہرائی، سب بتا دیا، پہلے میری اولاد، پھر جو ان سے قریب، پھر قریش، پھر انصار، پھر عرب، پھر عجم، پھر بات آخری جملہ، فرما اول من اشفع له اول الفضل، سب سے پہلے جن کو میں بخشوا رہا ہوں نا وہ فضل میں سب سے بڑے ہیں، وہ اول الفضل ہیں، اس لیے میں نے ان کو مقدم کیا۔ تو پتا چلا قدر والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدریں اپنے خاندان کی خود بتائی ہیں، لہذا اہل ایمان سیدوں کو اپنے سر کا تاج بناتا ہے، سیدوں کو، بولیے اپنے سر کا، سیدوں کو اپنے سر کا تاج بناتا ہے۔ اب دیکھیں بزرگی، دیکھیں سیدوں کی، یہ طبقات کبریٰ، علامہ مسلم امام اہل سنت کی، علامہ ابن سعد، جن کو طبقات ابن سعد کہی جاتی ہے، مسلم کتاب، بات کتابوں کا ماخذ اول ہے، یہ بات کی تاریخیں سے لکھی گئی ہیں، سیرت کی کتابیں یہاں سے لائی گئی ہیں۔ علامہ ابن سعد طبقات میں فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرما کر رہا ہے تو کعنی دخل تو جنہ، اس کا معنی میں آپ کی طرف کروں، سرکار نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا، سرکار کیا فرماتے ہیں، میں جنت میں داخل ہوا، سنیے توجہ سے سنیے، قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے، یہ حضور کا فرمان ہے، سرکار کے دل کو خوش کرنا مل کر کے، یہ قدر والے قدر و شان اہل بیت، رسول اللہ فرماتے رائے تو کہ انی دخل تو جنہ،
حضور نے فرمایا میں نے اپنے مشاہدے میں اس بات میں پہنچا، یا حقیقی طور پر پہنچا یا اپنے مشاہدے اور استغراق میں جنت پہنچا، تو فرمایا اس وقت میں نے دیکھا میرے سامنے فرائت الجعفرہ، میں نے اپنے بھائی جعفر ابن ابی طالب کو دیکھا، جعفر تیار کو میں نے دیکھا، جنت میں دیکھا. سکاف میں درجتن فوق درجت زید، میں نے دیکھا کہ ان کا درجہ زید بن حارثہ سے اوپر تھا. بولو سبحان اللہ. تاریخ یاد رکھو، حضرت جعفر غزوہ موتا میں شہید ہوئے ہیں، غزوہ ان کے دونوں ہاتھ شہید ہوئے، جس طرح عباس لمبردار رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت جعفر بن ابی طالب مولا کائنات کے بڑے بھائی، بعض علماء نے کہا 18 سال بڑے تھے، بعض نے کہا 12 سال بڑے تھے، بعض نے کہا 9 سال بڑے تھے، لیکن بہت بڑے تھے عمر میں، کافی فاصلہ تھا. مولا علی چھوٹے تھے عمر میں، تو جعفر لیکن مرتبے میں بڑے تھے. بولو نا، کبھی یوں ہوتا ہے کہ ہوتا چھوٹا ہے مرتبے میں بڑے سے چلا جاتا ہے، لیکن حسن حسین میں یہ کہ جو بڑا ہے وہ واقعی میں بڑا ہے، جو بڑا ہے وہ بڑا ہی ہے. بولو نا سبحان اللہ. وہ کیسا بڑا ہے کل بتاؤں گا، وہ کیسا بڑا ہے. آج امام حسین کو سنو، کل امام حسن کو سنیں گے. سنیے میری بات. حضرت نبی پاک نے فرمایا کہ میں جنت کو جب میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا جعفر ابی طالب جو ہیں، میرے بھائی جو ہیں، ان کا رتبہ زید بن حارثہ سے اوپر ہے، اوپر ہے. یہ غزوہ موتا میں شہید ہوئے دونوں بزرگ، حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی ان میں شہید ہوئے ہیں، اور کئی جنرل صحابہ شہید ہوئے. ہمارے آقا خالد بن ولید نے اس جنگ کو کا پانسا پلٹا اور شکست کو فتح میں تبدیل کیا، اور پھر یہی زید بن حارثہ کا بدلہ لینے کے لیے ان کے بیٹے اسامہ کو، اسامہ بن زید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں، وفات شریف کے اندر ان کو روانہ کیا تھا کہ جاؤ اپنے باپ کا بدلہ لو تم. اور یہ جو کیا ہے ان رومیوں نے، ان کے ساتھ دو دو ہاتھ ہونا چاہیے، تو بڑی زبردست قسم کی فتح ہوئی تھی. جو جیش اسامہ ہے، اس کی تحقیق دیکھنی ہے تو میں نے درس سیرت میں رافضیوں کے سارے اعتراضات کے ساتھ 9 درس دیے ہیں، وہ نیٹ پر موجود ہیں، آپ اس کو مکمل طور پر دیکھ سکتے ہیں. کہ اس درس کے اندر وہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ حضرت ابو بکر کو بھی اسامہ کے ماتحت کیا گیا تھا. اب یہ کہتے جی اسامہ کے ماتحت کیا گیا تو گئے کیوں نہیں ان کے ساتھ؟ تو میں نے کہا درس سن لینا ہمارا. ٹھیک ہے، اس میں ساری چیز ہمارے بزرگوں نے جو لکھا ہے، نظریات وہ میں نے پیش کر دیا ہے. عوام اہل سنت کے لیے سے دوستی رکھتے ہیں، ان کے لیے جو اہل سنت کا نظریہ سمجھنا چاہتے ہیں، صحابہ کی عظمت، صدیق اکبر کا مرتبہ جاننا چاہتے ہیں. سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جعفر بھی شہید موتا میں ہوئے ہیں، اور زید بن حارثہ، اسامہ بن زید کے والد، بولیے، اسامہ بن زید کے والد زید بن حارثہ، یہ بھی شہید ہوئے. لیکن حضور نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ زید رتبے میں بڑے. حضور نے کیا فرمایا؟ زید رتبے میں بڑے. لیکن مجھے بڑی حیرانگی ہوگی کہ جعفر کا رتبہ کیسے بڑھ گیا. سکا فرماتے ہیں کہ میں نے فقل تو اظن ان زیدن دون الجعفر، میں اس بات کو سوچنے لگا کہ زید جو ہیں وہ جعفر کے برابر نہیں ہوئے، جعفر سے اوپر نہیں گئے، آخر وجہ کیا ہے؟ اور یہ تو بات ظاہر ہو گئی کہ جناب زید جو ہے وہ جعفر کا ہم پلہ نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ. اور واقعی میں حضور فرماتے ہیں جعفر جو ہیں تیار وہ زید سے بڑے ہیں. جبرائیل نے جواب دیا، فقال جبرائیل یا رسول اللہ زیدن لیس بدون جعفر، زید جو ہے وہ جعفر سے چھوٹے نہیں ہیں. یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس پر ایک بات عرض کروں یا رسول اللہ آپ کے گھرانے کی فضیلت کے لیے. سرکار نے فرمایا کیا؟ سرکار نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میرے بھائی جعفر کا رتبہ زید سے بڑا ہے. فرمایا نہیں، زید سے بڑا رتبہ نہیں تھا. بولو نا سبحان اللہ. یار جعفر کا رتبہ زید سے بڑا نہ تھا، ولیکن فضلنا جعفرا لقرابته من، دراصل وہ آپ کے عزیز تھے، اس لیے رب نے فرمایا زید کو نیچے کرو اور جعفر کو اوپر کرو.
قدر والے جانتے ہیں،
یہ قدر ہم نے دیا، رب نے دیا ہے، مل کر پڑھو پھر.
قدر والے جانتے ہیں
قدر و شان
اہل بیت، لعنت اللہ علیہ
دشمنان
اہل بیت.
سنیے میری بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، یہ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر وقال حیث میں فی مجموع الزوائد، ہوا مرسل رجال الثقات، حدیث مرسل ہے لیکن
راوی اس کے تمام ثقات ہیں، مرسل ہمارے وہاں ایسی ہوتا ہے، اور باب بھی ہے فضیلت کے اندر، تو احکام میں جب مرسل کو ہم لے آتے ہیں تو یہ تو باب بھی فضیلت کی ہے. سنیے آپ اس بات کو، قرآن نے فرمایا ما بال اقوام، لوگوں نے بات شروع کیا، بات شروع کی منافقین کی جانب سے، دیگر لوگوں کی جانب سے، دیگر لوگوں کی جانب سے. کسی اور واقعے کو نقل کر رہا ہوں، اس حدیث کا جو سیاق ہے اس کو نہیں لا رہا میں، لیکن ایسی باتیں کچھ لوگوں نے کی تھی جن کا عقیدہ درست نہیں تھا، اور کچھ ایسے لوگوں نے بھی کی جو اس بات کو سمجھنا چاہتے تھے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ او سمجھ رہے ہو؟ ہاں. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت اعتدال کے ساتھ، دونوں روایتیں میرے سامنے اس وقت. کچھ تو وہ تھے جو منافق تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ وہ صادق تھے، سچے تھے، راسخ العقیدہ تھے، نیک تھے، متقی تھے، جنتی تھے، لیکن سمجھنا چاہتے تھے. بولو نا. تو سرکار نے جواب دیا، سختی ان لوگوں کے لیے کی اور سمجھایا ان لوگوں کو، فرما بام ما بال اقوام، کیا ہو گیا لوگوں کو، کیا سوچتے ہیں لوگ، کیا عقیدہ رکھتے ہیں لوگ. یزعمون ان شفاعت لا تناول اہل بیتی، فرمایا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے خاندان کو کوئی شفاعت نہیں کروں گا، اپنے خاندان کی شفاعت نہیں کروں گا. فرما وَإِنَّ الشَّفَاعَةَ تَنَاوَلُ حَاوَكُمْ حَاوَكُمْ قَبِيلَتَانِ، فرما میرے خاندان تو بہت اوپر ہے، وہ فلانا فلانا قبیلہ ہے نا، ان کو بھی میں بخشواؤں گا، ان کو بھی میں بخشواؤں گا. اور مجموعہ زوائد ملّہ حسنی کہتے ہیں رجال ثقات، انتہائی اتھینٹک روایت ہے یہ، مضبوط مسلم. آگے سنیے آپ، یہ تو روایت آپ نے سنی، اب آئیے اس روایت کو تھوڑا سا میں آگے لے کر چلتا ہوں. ماحول اور وراثت، اب گفتگو اختتام کی طرف آ گئی. ماحول اور لائی ہے، میں نے گفتگو کو لے کر آیا ہوں، ورنہ تو یہ بھی جا رہا ہے سمندر، میں لے آیا اس کو اس طرف، نتیجے کی طرف، وراثت اور ماحول. اور حضور نے فرمایا اپنے نطفوں کو پاکیزہ جگہ پر ڈالو، پاکیزہ جگہ پر ڈالو. فرمایا اچھے لوگوں میں نکاح کرو، اس لیے کہ رگے سو پھڑکتی ہے، رگے پھڑکتی ہے، لیکن حسن اور حسین کی ماں، میری ماں کی عزت ان کے قدموں پر قربان ہو جائے، ہم سب کی ماں اور بہنوں کی عزت ان کے قدموں پر قربان ہو جائے. سیدہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہا عقد سعید جب مولا کائنات سے ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تو وراثت میں کمال پر ہے، تو وراثت میں بولو کمال پر ہے، کیونکہ حیا ہمارے گھر کی دولت ہے، تو نے مکمل کر دیا، امانت ہمارے گھر کی دولت ہے، تو نے مکمل کر دیا، فاطمہ صبر ہمارے گھر کی دولت ہے، کامیاب ہو گئی تو، فاطمہ شکر میں لگے رہنا ہمارا وقت، یہ ہمارے گھر کا دستور ہے، پورا کر لیا تو نے. فاطمہ یاد الہی سے غفلت نہ کرنا، اور دنیا کو یاد الہی پر قربان کر دینا، یہ ہمارے گھر کا شعبہ ہے، کامیاب ہو گئی فاطمہ تو. فرمایا فاطمہ بتا دوں تیرا رتبہ کیا ہو گیا، بتا دوں تیرا رتبہ کیا ہو گیا. سیدہ سر جھکا کر رونے لگی. اخرجہ بزار و تبرانی روایت، سند میں ایک راوی جس پر کلام ہے، لیکن اس کے کئی شواہد ہیں جو اس ایک راوی کی کمی کو پورا کرتے ہیں، اور میں پیش کرتا ہوں شواہد. دیکھو سنی جھوٹ نہیں بولتا. اس کی سند میں ایک راوی، تبرانی میں تکلم ہوا اس پر، مجموع زوائد میں تکلم ہوا اس پر، کلام ہوا ہے، لیکن کلام ہونا اور ہے، لیکن یہ ائمہ اہل الحدیث کی نزدیک روایت ہے. ابن تیمیہ جو کہتا ہے ایسی کوئی روایت ہی نہیں ہے، میں نے کہا تو نے ساری کتابیں پڑھ لی ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یہ روایت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، علماء نے اس کتاب اس کو لیا ہے. میں صرف دو کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، مزار کے، مجموع زوائد کے اور تبرانی کے، تین، اس کے علاوہ سیرت کی کئی کتابوں کے اندر ہے. اس میں دو سے تین راوی مختلف سندوں سے آتے ہیں، اس میں کلام ہے، اور کلام باعتبار صرف زوف پر ہے، موضوعیت پر نہیں ہے، اور صرف زوف کو بھی ذکر کیا علماء نے، اور وہ بھی جرح مفسر نہیں مبہم ہے، جرح مفسر نہیں مبہم ہے، اور جرح مبہم کا اعتبار نہیں اتنی بڑی ذات کی فضیلت میں. ہاں جرح مفسر ہو تو پھر ہم دیکھیں آخر جرح کا عیب کیا ہے اس میں، جرح کا عیب ہو تو پھر ہم اس کے شواہد لائیں. خیر اس سے کوئی غرض نہیں حضرات گرامی کہ جرح پر مفسر تھی یا مبہم تھی، تقاضا یہ ہے کہ جرح اگر ہو بھی تو ہمارے پاس اس روایت کو قوی کرنے کے لیے اتنے مضبوط سہارے اور شواہد ہے کہ اگر سارے راوی بھی ضعیف ہوتے تب بھی یہ سہارے اس روایت کو نکال کر لے جاتے. پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے، اہل حدیث ہیں۔ میں نے کہا ٹک کر سنی سر بھائی کو، جو اعتراض تو کرتا ہے میں لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں اور پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سنیے میرے دوستو، روایت کیا ہے؟ سیدہ سے حضور نے فرمایا وراثت اور ماحول، وراثت اور حضور نے فرمایا عورتیں اپنے نسل کے مزاج کے بچے ہی جنتی ہیں، تو یہ حسن نہیں آیا، یہ عبد المطلب آئے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، بولے نا سبحان اللہ، یہ حسن نہیں ہے، یہ عبد المطلب ہے۔ فرمایا یہ حسین نہیں ہے، یہ ہاشم ہے، اس کا بھی دسترخوان کھلا ہوا تھا، اس کا بھی دسترخوان کھلا ہوا ہے۔ فاطمہ عورت اپنے خاندان کا مزاج جنتی ہے، تو نے حسن کو پیدا کیا، یہ بچہ اپنے وجود میں نیا ہے، فکر میں عبد المطلب ہے، جرت میں عبد المطلب ہے، حلم میں عبد المطلب ہے، بردباری میں عبد المطلب ہے، صبر میں عبد المطلب ہے۔ اور یہ جو بیٹا حسین ہے نا، یہ ہاشم ہے، یہ ہے تو حسین لیکن سخاوت میں ہاشم ہے، نہ اس کا دسترخوان رکھا نہ اس کا دسترخوان رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، جان دے کر قیامت تک کے لیے دسترخوان لگا گئے، دسترخوان لگا گئے۔ فرمایا ہاشمی، ہاشم کا فیض محدود تھا، اس کو تفصیل کرنا تھا، حسین نے منتقل کیا۔ سیدنا عبد المطلب کا فیض محدود تھا، اسے ہماگیر بنانا تھا، حسین میں منتقل کیا۔ بولو، تو یہ کسی اور سے نہیں آیا، یہ حضور کے نسب سے فیض آیا ہے۔ حسن کو حسن نہ دیکھو، یہ عبد المطلب ہیں۔ کون ہیں؟ کل چلیں گے اس روایت کی طرف، توجہ رکھیے اس بات پر جو میں بات آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں۔ فرمایا فاطمہ صبر ہمارے گھر کا کام ہے، تو نے نبھایا، زبان رکھے نہیں آپ کی، پوری زندگی چپ رہتے ہو، پان کی دکان پہ شور کرتے ہو، آج شور کرو، وہاں چپ رہو، بولو سبحان اللہ، آج شور کرو، بولو سبحان اللہ۔ اور سنیں میری بات، یہاں پر حضرت فاطمہ سے حضور نے فرمایا فاطمہ صبر ہمارے گھر کا ہے، نکھر گیا تجھ پر، استقامت ہمارے گھر کی ہے، دلیل تو بن گئی، وفاداری ہمارے گھر کی ہے، تو دلیل بنی، عفت و پارسائی ہمیں خدا نے دی ہے، نکھری تجھ پر ہے، اور ایسی نکھری کہ میدان محشر میں آئیں گی تو فاطمہ بڑے بڑے سالین گردن جھکائیں گے، وہ ان کو یاد نہیں رہے گا، رب کہے گا اتارو گردنیں نیچے، نیچے کرو، کرو گردنیں، او غوث، او کتب، او ابدال، گردن نیچے کرو۔ کیوں؟ کہا بنت رسول اللہ جا رہی ہے۔ اور کیسی جا رہی ہیں؟ روایت میں آتا ہے حوروں کے جھرمٹ میں جا رہی ہیں، ایک روایت میں آتا ہے اپنے خاندان کی ساری بیٹیوں کو لے کر جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایک روایت میں آتا ہے اپنے خاندان کی ساری بیٹیوں کو، فاطمہ کو بھی لے جا رہی ہیں، تو سکینہ کو بھی لے جا رہی ہیں، تو شہر بانو کو بھی لے جا رہی ہیں، سب بیٹیوں کو لے جا رہی ہیں، غوث پاک کی والدہ بھی ان کے ساتھ جا رہی ہے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، میرے غوث پاک کی والدہ، اور لوگ بھٹک رہے ہوں گے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، غوث آدم کی والدہ کا انتظار ہو رہا ہوگا، آئیے نا چلیں، سواری جا رہی ہے، خواجہ صاحب کی والدہ کا انتظار ہو رہا ہوگا، پھر مہرلی شاہ صاحب کی والدہ ماجدہ سیدہ کا انتظار ہو رہا ہوگا، کیونکہ سیدہ جی اپنی ساری بیٹیوں کے ساتھ جائیں گی، اور ہر بیٹیوں کے ساتھ حوروں کا جمع غفیر ہوگا۔ حضور فرماتے ایسی حوریں ہوں گی کہ ان کے چہرے سورج سے زیادہ روشن ہوں گے، لیکن دیکھنے کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی، ان حوروں کو بھی کوئی نہیں دیکھے گا، وہ خادمہ فاطمہ کی ہے۔ فرمایا فاطمہ سن، تیری عفت و پارسائی ایسے رنگ لائی کہ رب فرماتا ان فاطمہ حسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا للنار، فاطمہ وراثت آگے بڑھے گی۔ اگر آمنہ کی وراثت تجھے مل گئی نا، ہائے ہائے، بولو سبحان اللہ، آمنہ کی وراثت تجھے مل گئی فاطمہ، آمنہ کی شرافت، میری ماں کی شرافت اور پاکیزگی کا مظہر تو بن گئی فاطمہ، تو جب میری ماں کا فیض آگے بڑھا، کیونکہ وراثت آگے بڑھتی ہے، تو تیرا فیض بھی آگے بڑھے گا نا، تیرا فیض بھی۔ سمجھ نہیں رہے میری بات آپ؟ کہ میری ماں فاطمہ پارسا ہے، کیونکہ کبھی کبھی میرا نور
کبھی میرا نور بدکار اور بدکاراؤں کے رحم اور پشتوں میں نہیں گیا.
جن کے رحموں میں آیا وہ پاکباز تھی اور جن کی پشتوں میں آیا وہ باخلاق تھے. فرما فاطمہ ان تمام میری دادیوں کا نکھار تو بنی. ہیں کسی کی شجاعت تجھ میں آئی تو کسی کی سخاوت آئی. ان میں مختلف وصف تھے سب جمع خدا نے تجھ میں کر دی.
آئے ہائے
بولیے نا سبحان اللہ. ہاں یہ گھٹنے پیٹتے ہو ایسی تقریر ہوتی ہے اہل بیت پر. بولیے سبحان اللہ. فرمائے بس مختلف تھے فاطمہ تجھ میں جمع ہو گئے. جب وہ آگے بڑھا فاطمہ تو وراثت آگے جاتی ہے. وراثت آگے
جاتی ہے. فاطمہ تیری وراثت بھی نہیں رکھے گی, اس کا فیض بھی آگے جائے گا. عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرما ان فاطمہ حسنت فرجہا. فاطمہ نے اپنی پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی. حضور فرماتے ہیں سیدہ نے سر جھکا کے سنو اس حدیث کو, سر جھکا کے سنو اس حدیث کو. سیدہ نے اپنی پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی, اب سر اٹھاؤ, کہ یہ وراثت آگے بڑھی. فحرم اللہ وہ ذریتہا للنار. اللہ نے تیری وراثت کو آگے بڑھایا اور تیری اولاد کے ہر فرد پر جہنم کو حرام کر دیا. جہنم کو حرام کر دیا. تو جب آخری بیٹا پر جہنم حرام ہے تو جو پہلا بیٹا حسن و حسین آ رہا وہ جنت کے شہزادہ نہیں ہوگا. اب جب بعد والوں نے سب نے جنت میں جانا ہے تو انہوں نے بھی اسی لائن میں لگنا ہے. وہ تو بیٹے ہیں واسطے سے اور یہ تو گود میں پل رہے ہیں, یہ تو بزغت منی سے براہ راست فیض لے رہے ہیں, حضور کے جگر کے ٹکڑے سے لگے ہوئے ہیں. اس لیے حضور فرماتے ہیں یہ میری جان ہے جان, کیونکہ میری جان گئی فاطمہ میں اور نکھری حسنین میں. میری جان ہے یہ. فرمایا سنو میں جاؤں جنت میں اور میرا بیٹا دروازے کے باہر کھڑا ہو. کہا میں امام ہوں انبیاء کا تو میرا بیٹا بھی امام ہے جنتیوں کا. فرمایا جہاں میرا تخت لگے گا وہاں میرے بیٹے کا بھی تخت لگے گا. وہاں میرے بولیے الا یہ کہ جس کو مستثنا حضور نے خود فرما دیا شرف میں. الا یہ کہ جس کا استثنا حضور نے بولیے خود فرما دیا. کہنے لگے ایک روایت اور سنیے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان اللہ غیر معذبک معذبکی ولا ولدی کی. یہ حسمی میں رجال السقات ہے. سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ اللہ نے تجھ پر اپنے عذاب کو پھیر دیا ہے. غیر و معذبی کی, خدا تجھے عذاب نہیں دے گا. ان اللہ غیر و معذبی کی معذب کی, اللہ تجھے عذاب نہیں دے گا. ولا ولدی کی, اور جو تیری اولادیں ہوں گی تیری وراثت آگے بڑھے گی. تیری وراثت آگے بڑھے گی, خدا انہیں بھی عذاب بولو, خدا انہیں بھی عذاب. ایک روایت اور سنو پھر جواب دیتا ہوں. کہتے جی اس میں دوسرا راوی ضعیف ہے, فلانا راوی ضعیف ہے, فلانا راوی ضعیف ہے. میں نے کہا ضعیف کو جیب میں رکھ, اب شواہد لگا. کہنے کہ جی وہاں سے جو ہے وہ ایک اینٹ نکل گئی ہے. ابے میں نے کہا ایک اینٹ نکلی ہے, یہ دیوار اتنی مضبوط ہے, اس کی بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ یہ اگر ساری اینٹیں بھی گر جائے تو ایک اینٹ اس چھت کو سنبھال لے گی. کہنے کہ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا قرابت رسول. قرابت رسول اور ناسبی خارجی, تیرے پاس تو کچھ ہے نہیں, سن دلائل کیا ہے. کہتے ہیں جی وہ جو روایت آپ نے پڑھی نا کہ اس سے بہت چڑتے ہیں کیونکہ حضور کی شفاعت بالوجاہت کا انکار کرتے. کہتے ہیں کیا سیدہ فاطمہ کی جتنی اولاد ہے سب جائے گی؟ میں نے کہا تو نے تھوڑی بھیجنا, رب نے بھیجنا ہے, تو تکلیف تیرے کو کیا ہو رہی ہے؟ جنہیں تیرے پاس کی ہے, رب نے بھیجنا ہے, رب بھیجے گا. حدیث ہے, کوئی ہمارے گھر کی کتاب ہے, کوئی ہمارے گھر کی کتاب ہے, حدیث رسول ہے. کہنے کا فلاں راوی ضعیف ہے. تو میں نے کہا ضعیف کہیں نہیں ہوتا, بخاری میں نہیں پڑھے ضعیف, صرف ضعیف کو دیکھ کے چھوڑو گے. میں نے کہا وہ ایسا ضعیف ہے کہ جس سے یہ روایت چھوڑ دی جائے. میں نے کہا جرح کرو گے مفسر اس پر؟ کہنے کہ نہیں. تو میں نے کہا مبہم کیا چیز ہے؟ مبہم تو خود احتمال پیدا کرتی ہے. وَإِذَا جَاءَ الْإِحْتِمَالُ بَطَلَ الِاسْتِدْلَالَ. احتمال آ گیا تو سقط گیا, اڑ گیا. لیکن اگر میں کہتا ہوں اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو اب میں اس کے ساتھ شواہد پیش کر رہا ہوں. کیا پیش کر رہا ہوں؟ شواہد. پہلا شواہد حدیث نہیں, قرآن لاتا ہوں, قرآن کریم لے کر آتا ہوں. اس لیے کہ فاطمہ اپنی پاک دامنی کی تو نے ایسی حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اور تیری اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اس کی پہلے شواہد کیا ہے کہ حضور جنت میں ہوں اور آپ کی اولاد جل رہی ہو تو حضور خوش ہوں گے. ایمان شرط ہے.
ابھی مجھے سوال آیا وہ فلانا تبلیغی سید ہے, تو میں نے کہا سید ہونے کے لیے پہلے ایمان ہونا چاہیے. سید ہونے کے لیے بولو کیا ہونا چاہیے؟ ایمان. امام جی امام صاحب بہت بڑے قاری ہیں. میں نے کہا داڑھی تو رکھوا اس کی, امام کے لیے ساری قاری ہونا ضروری ہے, داڑھی بھی رکھنا ہے. میں نے کہا داڑھی داڑھی اچھی. میں نے کہا لباس بھی ذرا پہن کے آیا تو چڈا پہن کے تھوڑی نماز پڑھائے گا, لباس بھی ضروری ہے. تو شرائط سارے ہوتے ہیں,
شرائط
سادات کی برکت ان کے لیے جن کا عقیدہ درست ہے. جن کا بولیے کیا ہے؟
عقیدہ درست ہے. اور عقیدہ جن کا درست ہے ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. اور حضور نے کیا فرمایا؟ اب آپ دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے نا, سورۃ طور آیت نمبر 52. سورۃ طور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن کی سورۃ 52 ہے, اس کی آیت نمبر 20 اور 21 ہے. آیت نمبر 20 اور 21 قرآن کہتا ہے متکئین علی سرر مصفوفہ زوجناہم بحور عین. اللہ فرماتا ہے تختوں پر تختے لگے ہیں جو قطار کی طرح بچھائے ہوئے ہیں جنتیوں کے لیے, اور ہم نے انہیں بیاہیا, ان کی شادیاں کی ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے. بولے سبحان اللہ. یہ جنتیوں کی شان ہو رہی ہے. جنتی چلا گیا اور تختے لگے ہوئے, تکیہ لگا کے آرام کر رہے ہیں, تکیہ لگا کے آرام کر رہے ہیں. ایک تبلیغی دور سے آیا, انہوں نے کہا آپ آرام کر رہے ہیں؟ ہاں تم تقریر کرتے تھے کہ انسان بڑے خسارے میں, ہم نے تو دیکھا انسان تو خسارے میں نہیں ہے, انسان کے تو مزے ہیں, تختے لگے ہوئے ہیں, فروٹ آ رہا ہے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل. بولو سبحان اللہ. بے شغل کہ انسان تو خزارے میں, ہم نے کہا خزارے میں غلط پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو گئے تھے آپ, غلط پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو گئے تھے. تو ٹرین آپ نے جو لی ہے تو پھر تو چلنی نہیں ہے, اس کو چلنی بھی تو لے جانا کہیں اور تھا, پہنچی کہیں اور. آپ صحیح پلیٹ فارم پر آتے, اور چار پلیٹ فارم تھے قادری چشتی نقشبندی سہروردی, اس میں سے کسی ایک بھی پلیٹ فارم پر آ جاتے تو آپ کے مزے ہو جاتے. اس مسئلے پر عمل کے ساتھ عقیدہ بھی لیتے آپ. اب قرآن کہتا ہے متقین علی سرر مصفوفہ. لوگ کہتے ہیں یہ انداز, میں نے کہا یہ انداز میرا ہے, آپ دلیل پر غور کریں. کچھ کہتے ہیں یہ بہت بڑی سخت کر دی. میں نے کہا وہ تو میرا مزاج تھا, جو دلیل کی اس کا جواب دینا آپ, یہ جان نہ چھڑائیں اس پر آپ. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو دیکھو یہ بات ہے جو میں نے کہ نفس کے لیے نہیں کی ہے. میں نے کہ ہمارے مولوی کے خلاف, میں نے کہا آپ کا مولوی وہ ہو ہی نہیں سکتا جو حسین کا گستاخ ہے, آپ نے تو غلط آدمی کو دیا. کہ ہمارے مولانا کے خلاف, ہم نے کہا وہ آپ کا مولانا ہو کیسے سکتا ہے کہ جو حضور کی نسبتوں سے چڑ جائے؟ آپ چڑتے ہیں؟ کہ نہیں. تو میں نے کہا غلط گاڑی میں بیٹھ گئے نا تم, تو آپ کو پتا ہی نہیں کہ کس کے بارے میں بولا جا رہا ہے. بھائی آپ کے خلاف نہیں بول رہے, اور آپ کا جو عقیدہ ہے وہ تو بہت اچھا ہے, تو آپ اپنے مزاج کے بندے کو پکڑیں, آپ اس کو فالو کریں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ گئے قربانی کرنے کے لیے, اور وہاں پر جو گدھے کو اس نے سینگ لگا دیا, تو آپ اس کو لے آئے کہ گائے ہی ہے, اور سارا مولانا دورا جی آپ کو بتا رہا بھائی یہ گدھا ہے, یہ ہینگ ہینگ کر رہا ہے, یہ گائے ایسا نہیں کرتی ہے. میں نے کہا نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پڑی. وہ بھائی لوگوں سے مشورے بھی ہوتے ہیں, تحقیق ہوتی ہے. نہیں میں 3 دن گیا پورا وہاں, اور 3 دن میں نے لگائے منڈی میں. وہ بھائی 3 دن منڈی میں لگانے کے بعد سمجھدار لوگوں سے پھر بھی پوچھا جاتا ہے کہ صحیح لیا برا لیا, مہنگا لیا سستا لیا, گدھا لیا گائے لیا, صرف تمہیں چار ٹانگے دے کر لے لیا. تو تحقیق ہوتی ہے, تحقیق. سمجھ آئی بات؟ ہر دلیل کو ہاتھ میں نہ سمجھے. اتنا تو آپ کو سمجھنا ہے نا کہ آخر میں مخالفت کیوں کر رہا ہوں, آخر مخالفت کی وجہ کیا ہے. صرف ہپ ہپ نہیں ہوتا, اور نہ سب صحیح ہوتے, آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کچھ کچھ گڑبڑ ہے جو خلاف بول رہے ہیں. دال کالی, دال میں کالا نہیں. آپ اگر قریب جائیں گے تو دیکھیں گے دال پوری کالی ہے. کہیں حضور کے علم پر حملے ہو رہے ہیں, کہیں ختم نبوت کا انکار ہو رہا ہے. میرے پاس ہمارے ایک دوست نے مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک مناظر ہے, اس کے مناظرے کی کیسٹ مجھے بھیجی, کیسٹ بھیجی ہے. اور اس نے کہا ہے مسلمانوں کی دلیلوں کا جواب, اور یہ اور ہم ثابت کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. وہ ڈی وی ڈی کے اندر پتا ہے کیا وہ کہتا ہے کہ مولوی قاسم نانوتوی تو صاحب ہمارے ہیرو ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ سرکار کے بندہ بھی آ سکتا ہے. تو میں کہتا ہوں ریون جانے والے تبلیغی جماعت والے, تو غور کرنا کہ یہ جو تیرا مولوی ہے اس کو تو مرزائی بھی پوچھ رہا ہے, تو بھی پوچھ رہا ہے یہ تیرے سے چندہ لے رہا ہے, سپورٹ مرزائی کی کر رہا ہے, اور میں تجھے واضح کر رہا ہوں تو مجھے دشمن سمجھ رہا ہے. لیکن تیرا نصیب ہے, سودا نہیں لینا تو لے نہ لے, لیکن اس منصب کی بات یہ ہے اور نصب کی بات یہ ہے, علم اور نصب کی وراثت یہ ہے کہ جو حق ہے وہ بیان کیا جائے گا. تو قرآن کہتا متقین علی سرر مصفوفہ, متقین تکیے لگا کر تختے پہ تختے لگے ہوں گے, لائن میں سب بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے نمازی یہاں بیٹھتے ہیں نا, ان کو کبھی میں مذاق میں اپنے بشیر بھائی کو کہتا ہوں, میں نے کہا حضرت یہ لگیں گے وہاں پر انشاءاللہ,
یہ لائن سے تختے ہوں گے، بولو سبحان اللہ، لائن سے تختے لگے ہوئے ہوں گے، اور جس طرح یہاں دیکھیں ہمارے ڈاکٹر صاحب کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح جنت میں، لیکن فرق یہ ہوگا داڑھی نہیں ہوگی، نوجوانی کے عمر میں ہوں گے، لذت اور اشتہا کی جو طبیعت گرم ہوتی ہے وہ منظر ہوگا، اور پھر جو اشتہا چاہتا ہے وہ چیز پیش کی جائے گی. فرما فی شغل، یہ ہے وہ شغل، فی شغل یہ ہے وہ شغل جس کو قرآن نے شغل کہا ہے. فرما بس یہاں رکو، یہ امتحان ہے، ٹھیک ہے، یہاں رکو، یہاں جو للچائے ہوئے تم بھاگ رہے ہو نا، یہاں رک جاؤ، یہ لالچ جنت میں اس سے زیادہ ہم تمہیں دیں گے، اور اس سے بڑی نعمت سامنے رکھ دیں گے. یا تھوڑا صبر کر لو، کیا ہے، آزمائش ہے، یا تھوڑا صبر کرو. فرمایا کہ زوجناہم بحورین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کا نکاح کروا دیں گے، ان کے ملکیت میں دے دیں گے. جنتی جب جنت میں چلا گیا حوروں کے ساتھ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہاں پر ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے مقتدی حضرات، حضرت میری والدہ کے لیے، میرے والد کے لیے، تو میں کہتا ہوں رہنے دو یار، سب کے لیے کر دوں گا، لیکن میں پھر کہتا ہوں بات بالکل ٹھیک ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو تھوڑی بھول سکتا ہے، نہیں بھول سکتا، اپنے بھائیوں کو نہیں بھول سکتا، اپنی برادری کو نہیں بھول سکتا. اب یہ دوراجی برادری دیکھیں کتنا بہترین کام ہوتا ہے جناب، ہر ایک غریب کا خدمت کی خدمت کی جاتی ہے، تو یہ ایک اجتماعی کام ہوتا ہے. تو یہ لذتیں آج ہیں، تو جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو کیا بھول جائیں گے؟ جنت میں بھول گئے، جنت میں جا کر بھول گئے تو دنیا میں جو محبت تھی اللہ کے لیے وہ جنت میں بھول دی گئی، بھلا دی گئی، تو پھر وہ دنیا کی نعمت تو نہ رہی. دنیا کی نعمت، آخرت کی نعمت تو وہ ہے جو دنیا میں بھی نعمت ہے، بس اس کا ذوق بڑھایا جائے گا. ذوق اگر آج ماں کی محبت ہے تو جنت میں اور سخت ہو جائے گی، آئے ہائے، بولو سبحان اللہ. آج باپ کی محبت ہے جنت میں اور سخت ہو جائے گی. آج پڑوسیوں کا خیال ہے تو جنت میں اور، او فرشتے کہاں کیا ہوا، کہا وہ میرا پڑوسی تھا، کہاں کہا وہ فلاں، فرمان لاؤ گاڑی لاؤ میں بیٹھ کے جاؤں گا وہاں پر. کہ جنت میں گاڑی، کہ جنت میں تو جو مانگو ملے گی، مجھے گاڑی دنیا میں بہت اچھی لگتی تھی. تو کہا جی آپ کے لیے موٹر وے بھی بنایا جائے گا، گاڑی بھی دی جائے گی آپ کو، کیا ارجے، سب کچھ ہوگا. بولیے سبحان اللہ. تو ماں کی محبت اور بڑھے گی، باپ کی محبت اور بڑھے گی، ایسا تو نہیں ہوگا جا کر بھول جائے گا. جب بڑھے گی اور خود دیکھے گا میری ماں تو میرے ساتھ نہیں ہے، فرشتوں سے پوچھے گا ذرا تحقیق تو کرو کہاں ہے، وہ کہیں گے بھائی تو تو آ گیا، وہ تو بیچاری ابھی حساب کتاب میں لگی ہوئی. اچھا کہ میرا بیٹا نہیں، میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، بولو نا سبحان اللہ. کہنے لگا بھائی تو تو نیک آدمی تھا، تیرا بیٹا ہے تو مومن، لیکن وہ تھوڑا غلط لوگوں کے ساتھ چلتا تھا اور وہ الٹے سیدھے کام کر لیتا تھا، تو اس کو سب سے پیچھے لائن میں کھڑا کیا ہوا، اب اس کا دل پریشان. فرمائے گا کھانا آم، کہا بادام کھاؤ، کہا نہیں، کہا یہ ہو رہے ہیں، کہا نہیں دیکھنا ہے، کہا شربت پیو، کہا نہیں، کہا اچھا بیٹا یاد آ رہا ہے، وہ کہے گا ہاں یا اللہ میرا بیٹا مجھے یاد آ رہا ہے. بیوی یاد آ رہی ہے، کہاں، کہا ماں یاد آ رہی ہے، ماں پہنچ گئی تو بچہ یاد آ رہا ہے، جو بھی رشتہ والا پہنچے گا اس سے متعلق یاد آئے گا. رب کریم فوراً قرآن میں کہتا ہے جنتی کو مکمل طور پر نوازیں گے. وہ دنیا میں ہماری سنتا تھا، وہاں ہم اس کی سنیں گے. یہ محبت کا جملہ میں نے بولا، دنیا میں وہ ہماری سنتا تھا، وہاں ہم اس کی سنیں گے. وہ کہے گا یا اللہ یہ چاہیے، فرما اور بول کیا چاہیے، کہا میرا بچہ نہیں آیا، فرما پہنچاتے ہیں، کہا بیوی نہیں آئی، کہا پہنچاتے ہیں، کہا پڑوسی نہیں آیا، کہا پہنچاتے ہیں، کہا وہ زور سے تقریر میں سبحان اللہ کہتا تھا، پہنچاتے ہیں، کہا پہنچاتے ہیں. قرآن کہتا ہے والذین آمنوا وذریتهم بإيمان، فرمایا قرآن کہتا ہے سورہ رعد میں، اس حدیث کو تائید مل رہی ہے قرآن کی آیت سے، کہ فاطمہ تیری اولاد پر اللہ نے جہنم کو، یہ کیسا ہوگا، سیدہ جائیں گی حوروں کے ساتھ اور بچیاں اور بیٹے نہیں ہوں گے ان کے. سیدہ تو سب کی ماں ہیں، ہر مسلمان کی ماں ہے جو رسول اللہ کے نقش قدم پر چلے، بولو سبحان اللہ. میری ماں سیدہ عائشہ بھی تو ہیں، او سنیو بلے بلے انشاءاللہ، ادھر سیدہ عائشہ کہہ رہی ہوں گے او میرا بیٹا ہے یہ، سیدہ کہہ رہی ہوگی ہمارا خاتون، ہمارا خادم ہے، سیدہ حفظہ کہہ رہی ہوگی ہمارا ہے یہ، ام سلمہ کہہ رہی تھی فرشتوں نا یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے. وہ پیچھے والا کہے گا حضور میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، فرمایا ہاں ساری امت ہماری اولاد ہیں، کیوں، کہ ہم تمہاری مائیں ہیں، اور ماں دیکھے گی فرشتہ اس کو گھسیٹے گا، بولو نا، ماں دیکھے گی اس کو فرشتہ گرائے گا، تو یہ رشتے کام آئیں گے.
بس بچا کے رکھو محبت اپنی، بچا کے رکھو مولویوں کی، ان مولویوں کے حوالے کرو جو قدر والے ہیں، دو نمبر کے حوالے نہ کرو،
یہ شرک ہو گیا، یہ بدعت ہو گیا. میں نے کہا دنیا میں تو ان سے بیزار ہے وہ، آخرت میں تیرے سے کہاں خوش ہوں گے. ان کو دیکھو یہ 5 روپے کماتے، 100 روپے دن میں کماتے ہیں، 50 روپے نیاز کے لیے رکھتے ہیں، 100 روپے کماتے ہیں، 50 روپے کا جھنڈا لگاتے ہیں، 100 روپے کماتے ہیں، 50 روپے کا جو ہے نذرانہ چراغا کرتے ہیں، 200 روپے کماتے ہیں، 100 روپیہ شربت میں دیتے ہیں. تو ان کو سیدہ نہیں بھولیں گی، بولو نا سبحان اللہ،
سیدہ نہیں بھولے گی. ایک وقت کے بیٹے کا لقمہ دیا، کھلایا سیدہ کو نہیں، سیدہ کے نام پر بطور احسان ثواب دیا خدا کی راہ میں، اجل سیدہ کی بارگاہ میں تھا. سیدہ کہے گی زندگی بھر ہمیں تحفے بھیجتا رہا اور آج ہم نوازیں نہ، تو یہ بات کوئی ہے تھوڑی، بنو ہاشم تو ہم ہیں، وراثت تو ہماری ہے. تو فرما والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان، اور جو ایمان لائے ان کی اولادوں میں سے، تو ایمان کے ساتھ جو ان کی پیروی کریں گے، اللہ فرماتا الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء. اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے کہ جب وہ جو ان کے ایمان پر قائم رہے لیکن عمل میں پیچھے رہے، اور ماں باپ پہنچ گئے یا دوسرے لوگ پہنچ گئے اور یہ رشتہ دار پیچھے رہ گئے، عمل ان کا کم تھا، قرآن کریم ذکر کرتا ہے اس چیز کو کہ ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور اس جنتی کے عمل میں کمی نہیں کریں گے کہ اس سے لے کر اس کو دے رہے ہیں. فرما عمل اس کا ویسے ہی رہے گا، اس کے کم عمل کو اس کی وجاہت کے لیے بڑھا کر اس کے پاس پیش کریں گے، غمگین ہوگا. فرما مڑ کر دیکھ کہاں گیا بیٹا، کار کو چاہیے کہ مولا سب مل گیا، سب مل گیا، سب بولیے مل گیا. تو یہ روایت، یہ قرآن کی آیت زبردست تائید ہے مسند بزار کی اس روایت کی کہ فاطمہ نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اور اس کے اولاد پر جہنم کی آگ کو بولیے حرام کر دیا. اور اسی طرح سورۃ الرعد کے اندر بھی قرآن نے کہا ہے کہ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم. فرمایا جنات عدن میں ان کو داخل کیا جائے گا، ومن صلح، اور جو ایمان لائے ہیں ان کے پیچھے والے، من آبائہم ان کے باپ داداؤں میں سے، وازواجہم ان کی بیویوں میں سے، وہ ذریات ان کی اولادوں میں سے، ان کو ان جنتیوں کے ساتھ رکھ دیا جائے گا، ان کو ان جنتیوں کے ساتھ. کہ قیامت میں کوئی کام نہیں آئے گا. میں نے کہا تمہارا نسب بھی لگتا دو نمبر ہے، اس لیے کہ تم کہتے ہو کسی کا کوئی کام نہیں آئے گا. یہاں تو ہم کہتے ہیں جس کی نسبت اور نسب دونوں اعلیٰ ہے، وہ کہتے ہیں جنت میں تو بلے بلے ہیں، اس لیے کہ ایک بھی اگر پہنچ گیا وہ کھینچ کے سب کو پہنچائے گا. یہ جبر نہیں ہوگا، یہ رب کا فضل ہوگا، وہ اپنی طاقت نہیں رکھے گا، رب اس کو نوازے گا. بولو نا سبحان اللہ. اور ایک تائید میں مزید پیش کروں، قرآن کہتا وَلَسَوْفَ يُوتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، وَلَسَوْفَ، بولو بولو، وَلَسَوْفَ يُوتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اے حبیب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا، تم راضی ہو جاؤ گے. اس کے تحت شوقانی جو زیدی شیعہ بھی اور غیر مقلد بھی ہے، اس نے اپنی کتاب فتح القدیر کے اندر اسی آیت کے تحت لکھا، اہل سنت کے امام، امام صاحب مجموع البیان، صاحب تفسیر تبری، علامہ ابن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر کا ردوہ بخاری کی طرح ہے، انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا. علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمٰ نے اس آیت کے تحت لکھا. علامہ امام قرطبی نے احکام القرآن میں اس آیت کے تحت لکھا. دیگر اور علماء نے لکھا کہ یہ بھی یہ آیت اتری وَلَسَوْفَ يُوتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کون سی آیت ایسی لگتی ہے جس کے پڑھنے کے بعد آپ کہیں گے کہ اللہ بخش دے گا. حضرت ابو بکر نے کچھ بتایا، حضرت عمر نے کچھ بتایا، حضرت عثمان نے کچھ بتایا. حضرت علی کہنے لگے ہم اہل بیت جو ہے نا اپنی مغفرت کے لیے ایک آیت پڑھتے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. پوچھا وہ کون سی؟ فرما وَلَسَوْفَ يُوتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، وَلَسَوْفَ يُوتِيكَ فَتَرْضَى. اے حبیب خدا تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اس کا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا، کیا معنی ہے، کیسے حضور راضی ہوں گے؟ فرمایا لقوله من رضا محمد الا يدخل احد من اهل بيتي نارا، رسول اللہ کی رضا اس میں ہے کہ حضور جب راضی ہوں گے، جب ساری آپ کی اولاد جنت میں داخل ہو جائے گی. آپ کی سب اولاد، بولیے سب اولاد، بولو جنت میں داخل ہو جائے گی. اور آخری بات میں یہاں پر عرض کر کے حسنین کریمین کو خراج تحسین کا نیا انداز تھا وراثت و ماحول کے حوالے سے. وراثت و بولو شجاعت بنو ہاشم کی وراثت, امانت بنو ہاشم کی وراثت, صداقت بنو ہاشم کی وراثت, استقامت بنو ہاشم کی وراثت, حلم بنو ہاشم کی وراثت, ایثار بنو ہاشم کی وراثت, حیا بنو ہاشم کی وراثت, عدل بنو ہاشم کی وراثت, عدل بنو ہاشم کی وراثت, لحاظ داری اور صبر بنو ہاشم کی وراثت, سخاوت بنو ہاشم کی وراثت. یہ وراثت جو ہے بنو ہاشم کی ہے. اور میں نے فزکس سے اور علم نفسیات سائیکولوجی سے اس بات کو ذکر کیا کہ قرآن کی تفہیم کے لیے اس علوم کے لیے کہ نسب میں جو مزاج ہوتا ہے وہ وراثت میں تبدیل ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں وراثت میں آئی, وراثت میں. اور شخصیت پر دو چیزیں مؤثر ہیں, گفتگو ختم کر رہا ہوں. شخصیت پر بولیے دو چیزیں مؤثر ہیں, ایک وراثت اور ایک ماحول. بولیے ایک وراثت, بولے ایک وراثت, ایک وراثت اور ایک ماحول. وراثت یہ ملا جو یہ اخلاق کے ساری چیزیں منتقل ہوئی. ماحول کیا ملا؟ ماحول یہ ملا کہ گھر میں شہادت کی باتیں سنی, ماں کو ہمیشہ باپ کے لیے تلوار کو تیار کرتے ہوئے دیکھا, گھر میں دنیا کی بات کبھی نہیں سنی, گھر میں ہمیشہ رسول اللہ کی رضا کی بات کی, ہمیشہ خدا کے ذکر کی بات کی. گھر میں دیکھا کہ رات ہوئی اور ماں مصلے پر. سیدہ کہتی ہے مولا ایک رات ایسی بھی بنانا کہ جی کھول کے فاطمہ عبادت بھی کر لے. تو ماحول یہ گھر کا کہ ماں سجدہ رکوع اور قیام کے اندر ہے. گھر کا ماحول یہ کہ جبرائیل جھولے کو جھولا دیتے ہیں. گھر کا ماحول یہ کہ جبرائیل جھولا دیتے ہیں. گھر کا ماحول یہ اور ماحول اکرام و عظمت اور جلالت کا یہ کہ ہر ایک نوازا کہ حسین تم بڑے قیمتی ہو. ہاں نانا نے کہا تم بہت قیمتی ہو, آؤ زمین پر نہیں میری گردن پر بیٹھو. حسین تم بڑے ناز والے ہو, زمین پر نہیں میرے سینے پر پاؤں رکھو. اللہ اکبر. روایت میں آتا ہے امام حسن و حسین دونوں کے بارے میں بھی ہے, یہ ہمیں امام حسن کے لیے کثرت سے آیا ہے لیکن اس کو حسنین کے لیے رکھیں. ایک آگے تو حضور نے اپنی انگلی دی ہوں دونوں ان کے ہاتھ, چشم تصور میں محسوس کی. شخصیات کو کون محسوس کر سکتا ہے؟ ماحول کی طرف سے چلیں. سورج سے زیادہ روشن اور مجلہ و بقائے مقدس ہے وہ ضمیر مقدس ہے. ممبر پر حضور خطبہ دے رہے ہیں, امام حسن آگے پیاس لگی, کیا کہا بولو؟ انگلی دے دی دونوں, لو. تو امام حسن نے انگلی پکڑی اور پھر ایک پاؤں حضور کی پنڈلی پر رکھا, دوسری پنڈلی پر رکھا. سرکار نے مضبوطی ساتھ پکڑا. اب وہ حضور کے جسم پر چل رہے ہیں. کس کے جسم پر؟ بولو کس کے؟ کس کے؟ حضور کے جسم پر. اللہ اکبر. جن کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی, جن کے جسم پر کبھی مچھر نہیں بیٹھتا, خدا نے اس طبیعت کو ایسی تطہیر والا بنایا کہ پسینہ گرتا ہے تو مشک شرما جاتا ہے, پسینہ گرتا ہے تو عطر شرما جاتا ہے. جس زمین پر قدم رکھتے ہیں وہ جنت کا گھرانہ بن جاتا ہے. اب اس جسم مبارک پر حسن چل رہے ہیں, گھٹنوں پر آئے, اوپر آئے, حضور کے بطن پر پاؤں رکھا. اللہ فرماتا لم نشرح لک صدرک, اس سینے پہ پاؤں رکھا, سینے تک لے لیا حضور نے. اور پھر حضور نے پکڑ لیا, حضور نے پکڑ لیا. خطبہ دے رہے تھے آگے بیچ میں, خطبہ دے رہے تھے آگے بیچ میں. حضور نے فرمایا جو خطبہ دیا نا وہ بھی دین تھا اور یہ جو کر رہا ہوں یہ بھی دین ہے. خطبہ جو دیا وہ بھی نبوت کا فریضہ تھا, یہ جو کر رہا ہوں یہ بھی نبوت کی ڈیوٹی ہے. وہ بھی نبوت کی ڈیوٹی, یہ بھی نبوت کی ڈیوٹی. وہ بھی اللہ کے کہنے پر, یہ بھی اللہ کے کہنے پر. وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے, یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. وہ بھی سنت, یہ بھی سنت. وہ بھی دین, یہ بھی دین. اور اپنی زبان مبارک جو ہے آپ کے دہن مبارک میں دے دی. اور امام حسن چوستے رہے, امام حسن بولیے چوستے رہے. تو یہ ماحول ملا. سرکار خطبہ دے رہے ہیں, صحابہ سر جھکائے بیٹھے. صحابہ یوں بیٹھتے تھے گردن جھکا کر کہ جیسے کاندھوں کے اوپر گردن ہی نہیں, اتنا روپ. اور امام حسن صفوں میں کھیل رہے ہوتے. بولو نا سبحان اللہ. حضور فرما بچوں کو مسجد میں نہیں لایا کرو, مسجد کو پاگل سے اور بچوں سے بچاؤ. حضور نے فرمایا مسجد کو پاگلوں سے
اور بچوں سے بچاؤ،
یعنی وہ بچہ جو اس اہمیت کا نہ ہو جو مسجد کے تقدس کو جانے. امام حسن تو ایک سال ڈیڑھ سال کے بھی تھے تو رینگتے ہوئے پہنچ جاتے تھے، اور پہنچتے نہیں تھے، حضور خطبے ممبر سے اتر کر جا کر دروازے سے گود میں لیتے تھے،
جا کر گود میں. یہ کہتے جی سب برابر ہے، تیلی ہو تو میمن ہو تو سید ہو تو سب برابر. میں نے کہا حضور تو کسی اور کے لیے نہیں اترے، اپنے نواسے کے لیے اترے ہیں.
سب برابر نہیں ہوتے، سب برابر نہیں ہوتے، یہ نظریہ ہے. یقیناً ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہاں اتقا کا اصل ایمان ہے، اتقا کا اصل ایمان ہے. ایمان ہوا تو برگزیدی آ گئی. لہذا اب سنیے اس بات کو اور گفتگو ختم کرتا ہوں. یعنی جب والد علی ہوں، ماحول دیکھیں وراثت، اور سبحان اللہ کی جملے مت روکیے گا، جب والد علی ہوں اور والدہ فاطمہ ہوں اور نانا سید عالم ہوں، ہاں تو جس کی پیدائش ہو وہ جنت کا جنتی تو ہوا ہی ہوا ہے، لیکن صرف جنتی رہے گا تو جو حضور کے عمل پر عمل کیا وہ بھی جنتی ہے، تو جو حضور کے سینے پر کھیلا وہ تو سرداری ہے نا، جو حضور کی گردن پر سواری کی وہ تو سرداری ہے نا. اس لیے عمر بھی کہتے تھے نا نا حسن میں تمہارے سامنے سر نہیں اٹھاؤں گا. حسین نے کہا نہیں آپ بات کریں، نہیں کہا تو بات کر میں سنوں گا، میرے پیارے بھتیجے تو بات کر میں سنوں گا. اس لیے کہ سب کو امید ہی تھی اور سب کو پتا تھا کام جو یہ کرے گا وہ کوئی نہیں کر سکتا. اور ان کو باقاعدہ دولہا کو تیار کیا جا رہا ہے بارات میں بھیجنے سے پہلے، اور ساری بارات باراتی دولہے کے نخرے اور ناز اٹھاتے ہیں، ناز اٹھاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا اگر گورنر کپڑے بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تقسیم کیجئے بڑے اعلیٰ کپڑے ہیں، آپ نے دیکھا فرمایا یہ دے دو ان سب کو صحابہ کی اولاد میں تقسیم کر دو. حسنین کو نہیں دیا آپ نے، فرمایا لائق ہی نہیں تھے ان کے. امام زاہبی نے لکھا سیر عالم میں یہ لائق ہی نہیں تھے ان کے. تو کہا حضور پھر فرما جاؤ بلاؤ یمن کے گورنر کو خط لکھنا ہے. حضرت عمر کے پاس فارغ ٹائم ہوتا تھا؟ کبھی پڑھیں حضرت عمر کو، فرماتے ہیں یہ کون، یہ یہی تو اصل عبادت والا ٹائم ہے. وہ جو میں دیکھ رہا ہوتا نا سرحدوں کو، وہ بھی دین ہے اور یہ جو کر رہا ہوں یہ بھی دین ہے. میرے آقا نے ممبر پر بھی دین بتایا اور گود میں بٹھا کر بھی دین بتایا، اور ایسا بتایا کہ سجدہ لمبا، نماز خدا کی لیکن رضا حسن کی ہے، رضا حسنین کی ہے، نماز خدا کی ہے، خدا کا بھی حکم ہے، محبوب سر نہ اٹھائیے. یہ دیکھو عبادت دیکھیں آپ، آئے ہائے ہائے عبادت کریں محمد رسول اللہ، سجدہ کریں جو خدا کی حرمت و ناز کو جانتے ہوں، تقوی. امام المتقین، امام الصالحین، سید الصالحین میرے آقا ہیں، سجدے میں چلے گئے. امام نسائی نے کتاب الصلاۃ میں لکھا ہے سجدہ لمبا ہے. صحابہ کرام حیران ہو گئے جب سرکار نے نماز سے فارغ ہوئے. صحابہ نے کہا کہ حضور ہم کچھ گھبرا گئے تھے. سرکار نے فرما کیا، ہم یہ سمجھے کہ شاید کوئی حادثہ پیش آیا، اور یوں ہائی لئی یا کوئی وحی آ گئی ہے. سرکار فرما نانا اس میں سے کوئی بھی نہیں، ایسا کوئی بات نہیں تھی. تو فرمایا حضور آپ عشاء کی فرض پڑھا رہے ہیں، عشاء کی، اور دیکھیں رات کا اندھیرا. تو سرکار نے فرمایا ایک تو حسن ہے کندھے کے اوپر بیٹھا ہوا اور نیچے مٹی ہے، کیونکہ فرض تو مٹی کا تھا اور اندھیرا بھی ہے، ابھی میں اس کو اتار دوں گا یہ کہیں اور چلا جائے گا، تو اس کی حسرت یہیں پوری ہو جائے. اور حسن بھی تمیز والے ہیں، کسی اور کی پشت پر نہیں بیٹھتے. آئے 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 سبحان اللہ، بچہ تو بچہ ہے نا. او بھائی بچہ تو بچہ ہے نا، کبھی اس پر غور کیا آپ نے؟ یہ کربلا سے ڈائریکٹ میرے دماغ میں آیا ہے، یہ جنت البقیع سے ڈائریکٹ میرے دماغ میں آیا ہے. بچہ تو بچہ ہے، وہ بچہ جاتا ہے حضور کے کندھے پر بیٹھتا ہے، اپنا باپ علی بھی موجود ہے ان کے کندھے پر نہیں بیٹھتا، سیدنا علی بھی موجود ہے ان کے کندھے پر، چچے بھی موجود ہیں نہیں بیٹھتے، دیگر اور رشتے دار موجود ہیں نہیں بیٹھتا، جا کر نانا کے کندھے پر ہی بیٹھتا ہے. اور کریں اس پر آپ، جا کر نانا کے کندھے پر بیٹھتا ہے، اور نانا بھی جو ہے وہ سجدہ لمبا کرتے ہیں کہ چلو اس کی حسرتیں نکالو. یا رسول اللہ نماز ہے، اسماعیل قتیل خبیث کہتا ہے کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں نے کہا حضور کی نماز چل رہی ہے امام حسن و حسین کی محبت میں. تبلیغ کہتے ہمارے امام ہے شاہ اسماعیل. میں نے کہا دنیا میں بھی اس پر لعنت تھی، قیامت میں اس کا حال تم دیکھو گے. اس لیے کہ جس کی نماز وہ لکھتا اپنی کتاب میں کہ نماز میں بیل اور گدھے، یہ سنیے گا آپ، نماز میں بیل اور گدھے اور اپنی بیوی سے زنا کا خیال بہتر ہے.
نماز میں بیل اور گدھے، یہ اردو میں لکھا اس نے کتاب، چھپی ہوئی کتاب میرے پاس موجود ہے، ان کو کہو ہائی کورٹ میں جائیں، حد کی عزت کا کیس دائر کریں، آتے ہیں وہاں پر، اس سے بڑا کوئی سچ ہوگا؟ کہتے جی آپ نے راون کے خلاف بول گیا. میں نے کہا راون کے خلاف نہیں بولیں گے تو کس کے خلاف بولیں گے؟ راون کے خلاف نہیں بولیں گے تو کس کے خلاف بولیں گے؟ تو راون تو ہے شیطان، اس کے خلاف نہیں بولیں گے تو کس کے خلاف بولیں گے؟ اب سنیے میری بات. کہتا جی بیل اور گدھے کا خیال نماز میں آ جائے، یہاں تک کہ بیوی سے مجامعت کا خیال، تو یہ بہتر ہے اس سے کہ خیال رسول اللہ کا آئے یا پیر کا آئے. تو میں نے کہا تمہارے مدرسے میں یہی ہوتا تھا اس لیے تمہارے کو یہ خیال آتا ہے، خدا کی قسم یہ ہوتا تھا، کتابیں بھری پڑی ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں تبلیغیوں کو، آئے دن تمہارے اخبار اور تمہاری مسجدوں کے پول آتے ہیں، یہ تو ساری کتابیں بھری پڑی ہیں، تذکرۃ الرشید پڑھ کے دیکھیں، حکایت اولیاء پڑھ کے دیکھیں. مولوی قاسم رشید احمد گنگوہی نے شادی کی تھی قاسم نانوتوی سے، کتاب عاشق الہی مرٹھی کی، کتاب عاشق الہی بولیے مرٹھی کی تذکرۃ الرشید، اس میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میری رفیق جانی ہیں، میں نے ان سے ایسے فیض حاصل کیا جیسا شوہر بیوی سے حاصل کرتا ہے. تو یہ بندہ اس سطح پر اترتا کب ہے؟ جب رسول اللہ کی عظمت چھوڑتا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ سنیں آپ، مخالفت نہیں ہے، آپ کو جاننا چاہیے. یہ کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا تو بڑا سیٹ ہے، تاریخ نہیں سمجھے گا، نہیں سمجھتا تو تیری قسمت ہے، تیرے سے زیادہ مہذب ہیں، تیرے سے اعلیٰ نسب والے ہیں، تیرے سے بڑی فضیلت رکھنے والے ہیں، تیرے سے زیادہ الحمدللہ علم رکھنے والے ہیں، جانتے ہیں ایمان کے حوالے سے کہ ایمان کی بات کہاں کی جاتی ہے. ہمیں تقوی طہارت سیٹ گیری نہ دکھانا، پیسہ تو بازاری عورت کے پاس بھی ہوتا ہے، ایمان پیدا کر ایمان، اور جن کو ایمان پیدا ہو گیا اللہ ان کے مالوں میں اور برکت عطا فرمائے، ان کی اغنیت کے اندر ان کے مال میں اور فضیلت عطا فرمائے. سنیے میری بات. یہ کیا شاہ صاحب نے سخت کہہ دیا؟ میں نے کہا کہہ دیا نا، تو آپ نے اس کا کیا رسپانس دیا؟ بس یہی منہ اٹھا کے چلے گئے. کم سے کم آپ کا بھی تقاضا تھا نا، اتنے دھیڑوں کے ساتھ آپ پھرتے ان سے پوچھتے تو صحیح. بھائی یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، تمہارا تو ایمان ہی مردار ہو گیا، پتہ نہیں تمہیں پیشاب ڈل کے پلا دیا کہ تم پوچھتے ہی نہیں ہو. تم بولو اعلیٰ حضرت کے خلاف حلق میں ہاتھ نہ ڈال دوں تو سید کا بیٹا نہیں. سفر آنے دو، سفر انشاءاللہ تبلیغیوں سرو، سفر آنے دو. پانچ روزہ امام محمد رضا کا یوم کروں گا حسام الحرمین پر، اور میں بتاؤں گا بر صغیر بدعت کو کس نے ختم کیا، اور گستاخی اور انگریزوں کا دلال کون تھا. انشاءاللہ سفر سے پہلے ساری تاریخیں میں نے نکال کے رکھی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ تھانوی کے پیر ہیں، ان کو دھوکہ کس نے دیا اور ان کے مشن کی حفاظت کس نے کی، ہم آپ کو بتائیں گے. امام محمد رضا نے کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا، سب سے پہلے حاجی صاحب نے خود جان چھڑائی ان سے کہ یہ بڑے خبیث ہیں، مرید میرے بنتے ہیں، اور جو میرا عقیدہ اس کو شرک کہتے ہیں. جائیے بنو ریٹان اور وہاں پر پوچھئے کلیات امدادیہ کتاب ہے کہ نہیں، پوچھئے فیصلہ حق مسئلہ کتاب حاجی امداد اللہ کی ہے کہ نہیں، کیا لکھا میلاد کے بارے میں انہوں نے، کیا لکھا حاضر ناظر کے بارے میں انہوں نے، کیا لکھا علم غیب کے بارے میں انہوں نے. انہوں نے وہی لکھا ہے جو بریلی میں امام محمد رضا نے لکھا ہے. تو غور کرو میرے دوست، میرے دوست برا نہ ماننا، تمہاری ذات کا میں دشمن نہیں ہوں، لیکن جس راہ پر تم چل رہے ہو تو میرا فرض ہے کہ میں تمہیں نصیحت بتاؤں. اور اس ماحول میں بول رہا ہوں سمجھ لو، نعرے کے لیے نہیں بول رہا، ایمان کو بچانے کے لیے بول رہا ہوں. ایمان کو بولیے. تو یہ وراثت علمی ہے کہ جس کے والد علی ہوں اور ماں فاطمہ ہو، ماں فاطمہ ہو اور نانا ہو، اور نانا کی گردن پر اگر آ کر بیٹھ جائے حسین اور حسن تو حضور سجدہ لمبا کرتے ہیں. سجدہ بولیے، سجدہ لمبا کرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا حضور کیوں سجدہ لمبا کیا، وہی آ رہی تھی. فرمان نہیں کہا، بس یوں سمجھو وہی جیسا ہی کوئی کام تھا. بولو سبحان اللہ،
وہی جیسا ہی کوئی کام تھا. یہ عشق کی ترجمہ ہے، وہی جیسا کام تھا. کہا کیا تھا؟ کہا ابنی ارتحلنی،
میرا بیٹا میری گردن پر سواری کر رہا تھا. تو حضور اتار دیتے. فرمان نا نا نا، اتارنے کا حکم تو تمہاری اولادوں کے لیے دیا ہے، اتارنے کا حکم تو تمہاری اولادوں کے لیے دیا ہے، اپنے بچوں کے لیے تھوڑی دیا ہے. یہ رب یہی چاہتا ہے، ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا میری گردن پر سوار ہوا. تو حضور آپ نے کیا کیا؟ فرما فکرہ تو میں نے اس بات کو برا جانا کہ میں جلدی سے اس کو اتار دوں، جلدی سے میں اس کو اتار دوں اور سجدہ مکمل کروں، تمہاری نماز لمبی ہو رہی ہے. فرما فکرہ تو ان اعجلہ، میرے دل میں خیال آیا کہ میں جلدی کروں، لیکن میں نے اس خیال کو پسند نہیں کیا کہ فکرہ تو
ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ، کہ حسین کی حاجت پوری نہ ہو اور میں سجدہ جلدی کر لوں،
ورنہ میں نے بھی سجدہ اس وقت تک کیا جب اس کا دل سواری سے جب تک نہیں بھرا.
ایک فضیلت بتا سکتے ہو یزید کے لیے کہیں سے چھوٹی موٹی کتاب سے؟ یہ تو ہمالیہ سے اونچے دلائل ہیں، یہ تو ہمالیہ سے اونچے دلائل ہیں. یزید کے پاس کیا تھا؟ شراب کی بوتل. یزید کے پاس کیا تھا؟ ڈانس. وہ ابن کثیر نے لکھا وہ کبھی کبھی شراب پی لیتا تھا، کبھی کبھی ڈانس سن لیتا تھا، اور اس نے خلافت کا اعلان کیا. میں نے کہا ابن کثیر صاحب، اگر ہمارے دوراجی میں چھوٹی سی کسی مسجد کا امام صاحب اگر کسی شراب خانے کے آگے بند شٹر کے آگے بھی کھڑے ہونا تو لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لوگ اس کے پیچھے نماز. تو ہمارے علاقے کی چھوٹی سی مسجد میں اگر کوئی امام شراب خانے کے بند شٹر کے آگے کھڑا ہو، لوگ نماز نہیں پڑھتے نا، وہ امام نہیں بن سکتا. تو جو شراب کی بوتلیں اتار لے وہ امت کا امام کیسے بن سکتا ہے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ. جو محرمات سے نکاح کو جائز کہے معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو یزید بھٹ رشید ابن رشید نے جو باتیں لکھی ہے اس پر تقریر لکھی ہے مودودی نے، حسین احمد مہنتی کے قائد نے، اور اس نے ابو یزید بھٹ نے جو لکھا اس نے یزید کو رحمت اللہ علیہ لکھا ہے اور حضرت امام حسین کو باغی لکھا ہے، اور انہوں نے اور مفتی شفیع جو تقی عثمانی کا باپ ہے اس نے اس پر تقریر لکھی ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے. پوچھے نا لڑائی کیوں ہے، اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف اس وجہ سے. تم حسین کی تعریف کرتے میں تمہارے ہاتھ چومتا، چومتا خدا کی قسم تمہارے ہاتھ چومتا. حاجی صاحب کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہوں نا، پیر تمہارے لیکن رحمت اللہ علیہ میں کہہ رہا ہوں. کیوں؟ کہ انہوں نے وہ بات کی جو 1400 سال سے سب نے کی تھی، انہوں نے اولیاء والی بات کی. اور سنیے میری بات، یہ وہ مقام و مرتبہ ہے. تو فرمایا کہ جب باپ علی ہو، ماں سیدہ ہو، نانا سید عالم ہو، تو پیدائش جس کی ہوگی تو وہ جنتی تو ہے. نانا کی گردن پر بیٹھ کر سرداری مل رہی ہے اس کو، نانا کے سینے پہ چڑھ کر بادشاہی مل رہی ہے اس کو. اس لیے حضور نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین نوجوان جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. الا من استثنا وهم الانبیاء، یہ میں محدثین کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، مگر جس کو استثنا کر دیا حضور نے، وهم الانبیاء بلا شک، جیسے کہ حضرت امام حسن حسین انبیاء سے بڑے نہیں ہیں، انبیاء سے بڑے. وہ جس طرح وہ تفضیلی کہہ رہا تھا کہ حضرت زکریہ نے تو درخت سے پناہ لی تھی، درخت سے، اور ابھی کچھ دن پہلے ریلی پر فائرنگ ہوئی تو اسی رات بھاگ بھی گیا حیدرآباد. تو میں نے کہا یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں نا، لیڈر کو ایسا کرنا چاہیے. کوئی نے جو حضرت امام حسین نے جناب جو ہے کہ وہ یہ حضرت زکریہ نے تو درخت سے پناہ لی لیکن حسین نے درخت سے پناہ نہیں لی. میں نے کہا یار نام تو اہل سنت کا ہے تو عقیدہ بھی تو اہل سنت والا ہونا چاہیے. ہماری جنگ ہر شخص سے جو دوگلا ہوگا. ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب بات ٹھیک آ جائے تو پھر اس پر عمل کرنا ہے، اور یہ دعا کرنا اللہ ہمیں بھی گستاخی سے بچائے اور سب کو گستاخی سے بچائے، اور خدا نے خاص طور اگر کہیں سبقت کر جائے تو پھر رجوع اور توبہ کی توفیق دے، رجوع اور توبہ کی توفیق دے. آپ کہیں گے آپ سے غلطی نہیں ہوتی، میں نے کہا بھائی میں تو لکھ کر لایا ہوں ساری چیزیں، میں تو ساری چیزیں لکھ کر لایا ہوں، سبق سنا رہا ہوں. آپ غلطی پکڑی ہے میں توبہ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ غلطی پکڑی ہے، آپ غلطی پکڑی ہے، ایسی مجلس سجا کر ایسی علی الاعلان توبہ کروں گا، کیونکہ میں نے اللہ کی رضا چاہنی ہے، خدا کا غضب نہیں. حسین کو پڑھ کر بھی اگر بندہ رجوع نہ کرے اور توبہ نہ کرے تو اسے حسین سے ملا کیا ہے پھر، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہذا چھپے ہوئے گناہ کا چھپی ہوئی توبہ، اعلانیہ گناہ کی بولیے اعلانیہ توبہ. تو فرمایا کہ حسن و حسین سردار ہیں جنت کے نوجوانوں کے، مگر جس کا استثناء حضور نے کر دیا، جیسے انبیاء کا رتبہ بڑا ہے وہ بھی جنتی ہے نا، انبیاء بھی جنتی ہے نا، لیکن حسن و حسین انبیاء کے سردار نہیں ہیں، انبیاء کے سردار، کیونکہ اس کا الگ سے استثناء ہے انبیاء کے علاوہ، اور ابو بکر و عمر کے علاوہ. کیوں؟ کیونکہ منہما سیدہ کہول اہل الجنہ، حضور نے خود فرمایا یہ جو ادھیڑ عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ایک تو نوجوان ہوتا ہے ایک ادھیڑ عمر، تو فرمایا نوجوانوں کا جو سردار ہے وہ حسن حسین ہے، اور بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ابو بکر عمر ہیں. تو حضرت امام حسن اور حسین ابو بکر عمر کے سردار نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور نہ اپنے والد پر سرداری ہے ان کی، والد اگر والد ہے تو رتبے میں بھی بڑا ہے. اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا، اس بات کو ذکر فرمایا سرکار نے، والحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ و ابوہما وابوہما خیر منہما، فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں لیکن ان کے ماں باپ ان سے افضل ہیں. حضور نے فرمایا ان کے ماں باپ بولیے ان سے بولیے افضل ہے، لہذا انبیاء اس میں شامل نہیں، خلفائے راشدین اس میں داخل، چاروں خلیفہ داخل بولیے نہیں. اس کے علاوہ جتنے جو ہیں جن کا استثنا حدیث میں نہیں آیا وہ سب ان کے نیچے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی نیچے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح بھی نیچے ہیں، سارے نیچے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سرکار نے فرما دیا الحسن و الحسین سید اہل الجنہ، نس ہے، آپ نس لائیے رجوع کر لوں گا، آپ مقابلے میں نس لائیے رجوع کر لوں گا. کہا ایسا کسی نے نہیں لکھا، میں نے کہا میں نے کہہ دیا، اگر کوئی نس ہے کوئی قول ہے تو لائیے. اہل سنت کا نظریہ صرف یہ ہے، اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہ ترتیب فضیلت کی ہے. امت کے افضل سیدنا صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، مولا کائنات، ٹھیک ہے، انبیاء کاملین، یہ سارے جنتی ہیں. لیکن حسن و حسین کو جو حضور نے کہا وہ ان کے درجے میں کہا، اور جن کا استثناء حضور نے نہیں کیا ان پر ان کی سرداری ہے، ان پر ان کی بولیے سرداری ہے. ابن تیمیہ نے لکھا ابو عبیدہ بن جراح وہ تو بدری ہیں، تو ہمارے علماء نے کہا بدری ہے تو کہا بدریوں سے بھی بڑے ہیں، یہ تو بدریوں سے بھی بڑے ہیں. کہہ رہے جو بدر میں گیا ان سے بڑے، اتنا بڑا کام انہوں نے کیا. ہم نے کہا تو اللہ کی شان ہے کہ کوئی کام نہ کرے اور اللہ درجہ دے دے، یہ تو اللہ کی شان ہے نا، کوئی بندہ کوئی کام نہ کرے اور اللہ اس سے بڑا درجہ دے دے بلا تشبیہ. ایک حدیث پاک سنیے، بخاری شریف کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے. رسول پاک فرماتے میری امت اور بنی اسرائیل میں کیا فرق ہے؟ فرما بنی اسرائیل کو یہودی و نصارہ جو بنی اسرائیل ان کو ایک کام پہ رکھا گیا، اور انہوں نے جناب جو ہے وہ صبح سے لے کر ظہر تک اور ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، اور لمبا کام کیا، کتنا لمبا ٹائم ہے، اور ان کو ایک قرات اجر ملا. بولو کتنا؟ بولو. اور میری امت نے عصر تک کام کیا اور انہیں دو قرات ملا. کیا فرمایا؟ دو قرات ملا. مختصر وقت تھا، کم وقت تھا، زیادہ اجر ملا. ان کا زیادہ پیریڈ تھا، کم اجر ملا. یہودی چیخ پڑے یہ کیوں ہوا؟ سرکار نے فرمایا تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے تھا فرمایا. یہ تو بولیے اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے تھا فرمائے. تو اہل بدر پر بھی فضیلت ہے. کہنے لگے یہ کیسے؟ ہم نے کہا اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے تھا فرمائے. آپ استثناء ثابت کریں، میں دلیل کو مشروط کر رہا ہوں، آپ استثناء ثابت کریں رجوع کر لوں گا، لیکن میں نے نہیں پڑھا. کہ اس دوران میں نے سیر بھی دیکھے، فاضل بریلوی کو بھی پڑھا رضی اللہ تعالیٰ، پھر محلی شاہ صاحب کو بھی دیکھا، شاہ عبدالعزیز صاحب کو بھی دیکھا، ٹھیک ہے. میں نے احادیث کی کتب بھی دیکھی، میں نے البدایہ و نہایہ بھی دیکھا، میں نے دیگر اور کتابیں محب طبری کو بھی دیکھا، تمام کتابیں تقریباً جو تھی اس موضوع پر جو تحقیق طلب تھی، فتاووں کو بھی دیکھا، مجھے کہیں نہیں ملا. لیکن یہ بات ضرور ملی نس کے طور پر کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے بولیے سردار ہیں، ان کے ماں باپ ان سے افضل ہیں، ان کے ماں باپ بولیے ان سے افضل ہے. اب ایک بات عرض کروں اس میں، اور بالکل موضوع مکمل ہو گیا ہے اور اس کو جواب دینا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ دیکھیے کہ کسی مرتبے کو پانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک اس کا کسب ہوتا ہے، ایک اس کا وہب ہوتا ہے. ایک تو کسبی محنت ہوتی ہے نا، اور ایک اللہ یوں عطا فرما دے، کوئی کسب ہی نہیں کیا یوں عطا فرما دے، ٹھیک ہے نا. کسب اجتہاد ہے، وہب نسبت ہے. کسب بولیے اجتہاد ہے، وہب کیا ہے؟ نسبت ہے. کیا بولیے؟ کسب اجتہاد ہے، اپنی کوشش ہے، جدوجہد ہے. وہب جو ہے وہ نسبت ہے، اور یقیناً وہب کا درجہ اور یہ ان شہزادگان کو سے یہ فیض مل رہا ہے، اس لیے فضیلت مل رہی ہے کہ جہت قرابت میں یہ دونوں جہتوں سے جا رہے ہیں، حسبیت کی طرف سے بھی جا رہے ہیں اور بولیے نسبیت کی طرف سے بھی جا رہے ہیں. اور رسول اللہ نے تو گود میں بٹھا کر حسن سے کہا کہ ابنی ہذا سید. کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو حضور نے امین امت کہا، میں نے کہا کون مسلمان اس کا انکار کرے گا؟ کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح یقیناً ایسے ہی ہے جو حدیث میں کہا گیا ہے، وہ امین امت ہیں، وہ امین امت ہیں، اور یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں. کہا وہ عشرہ مبشرہ میں سے جنتی ہیں. اور میں نے کہا کس نے انکار کیا؟ ہم تو سنی ہیں، الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں وہ جنتی ہیں. عشرہ مبشرہ میں خلفاء راشدین کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں جن کا استثناء اگر ہیں تو الگ، اور جن کا استثناء نہیں وہ سارے جنتی ہیں، جنتی ہیں ہم نے کب کہا، لیکن حسنین سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، ان کو بھی مصطفیٰ نے کہا ہے، ان کو بھی سرداری مصطفیٰ نے دی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن کو گود میں بٹھا کر بخاری کے الفاظ ہے ینظرون الی الناس مرتن و الیہ مرتن، کبھی حضور لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے، جو نسبت کی اگر بات کرو گے تو ان کے لیے تو اتنی ملی ہے کہیں اور نظر ہی نہیں آتی ہے، کس کے لیے حضور نے منبر چھوڑا، کس کو کاندھے پر بٹھایا، کس کو زبان عطا فرمائی، کس کو مسکرا کر دیکھ لیا تو اس کی واہ واہ ہوگی، سیرت میں اتنا بڑا لکھا ہوتا ان کو حضور نے کئی دفعہ مسکرا کر دیکھا، کسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا تو سیرت میں بڑا بڑا لکھا ہوتا ان کے نام و اعزاز، ان کے کاندھے پر حضور نے ہاتھ رکھا، کسی کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے گویا کہ اپنا کرتا عنایت فرمایا تو اس کے لیے لکھا ہوتا ہے انہیں حضور نے یہ عطا فرمایا، کسی کو حضور نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا، حضور کسی کو بھائی کہیں اور بات ہے، حضور کو کون بھائی کہے گا، حضور کو بولیے، حضور کو کون بھائی کہے گا، اللہ اکبر، اب آپ دیکھیے حضرات گرامی، سرکار اگر کسی کو بھائی کہہ دیں تو اس کے نام کے آگے عنوان ہوتا ہے کہ حضور نے ان کو بھائی کہا، لیکن میں کہتا ہوں مجھے یہ بتائیے نا، حضور جن کے لیے خطبہ چھوڑ گئے، حضور نے دوران خطبہ جنہیں اٹھا کر گود میں بٹھا لیا، حضور جن کے لیے اتر کر وہ آ رہے ہیں کہ صف میں تو آپ کے، کیونکہ امام حسن چلنا سیکھ رہے تھے، عمر ایسی تھی سبحان اللہ، تو قدم لڑکھڑا رہے تھے، تو جب صف میں سے آئے تو قدم لڑکھڑائے، سرکار خطبہ چھوڑ کر تیزی سے اترے، اور تیزی سے اتر کر گود میں اٹھایا، فرما اولاد بڑی آزمائش ہوتی، فرمایا سرکار نے اولاد بڑی آزمائش ہوتی، جلدی سے اٹھایا، کون ہے ایسی فضیلت، کسی کے کاندھے پر حضور نے ہاتھ رکھ دیا یہ اس کے لیے فضیلت ہے، لیکن جو حضور کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا، جو حضور کی گردن پر کھڑا ہو گیا، اسی کو تو ابو ہریرہ نے دیکھا نا، سیرہ اعلام النبلاء میں موجود ہے، سیر کے اندر موجود ہے کہ راوی کہتا ہے ہم ایک نماز جنازہ کے اندر تھے، بولیے سبحان اللہ، راوی کہتا ہے ہم ایک نماز جنازہ کے اندر موجود تھے، اور اسی دوران نماز جنازہ میں ہم موجود ہیں، تو کہتے ہیں کہ جناب سیدنا ابو ہریرہ جیسے بزرگ صحابی بھی وہاں موجود تھے، بولو سبحان اللہ، اب جسمانی غذا بھی قریب آ رہی ہے، بولو سبحان اللہ، بھرو اپنے آپ کو روحانی غذا سے، بولو سبحان اللہ، بھولو گے تو نہیں، بھولو گے تو نہیں، میں اتنا دیر سناتا ہوں کچھ تو یاد رہے گا، سنیں میری بات، اللہ مجھے بھی یاد رکھوائے، آپ کو بھی، میں بھی یاد رکھوں، آپ بھی یاد رکھیں، سب کی ضرورت ہے، یہ نسبتیں تھی جن کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت جو اتنی حساس تھی، فرمایا لباس تقسیم کر دیا، کہاں کر دیا، کہا حسن حسین کو نہیں دیا، فرمایا نہیں، کہا کیوں، کہا ان کے لائق ہی نہیں تھا، فرمایا کیا کرنا ہے، فرمایا جائیے بلائیے خطاط کو، بلایا گیا، فرمایا کتابت کرو، کہا کیا، کہا یمن کے گورنر کو خط لکھو، یہ نہیں کہ کسی بندے کو کہا یہ پیسہ لے جا کے مارکیٹ سے لے آنا، فرمایا ایسا تو اپنے بچوں کے لیے منگاتا ہوں اور ساری سفارت استعمال کرتا ہوں تو ان بادشاہوں کے لیے، جو کام میں دین کے لیے کرتا ہوں وہ ان کے لیے کروں گا، جب دین کے لیے میں جب ساری اپنی مشینری چلاتا ہوں تو حسنین کے لیے بھی چلے گی، یہ نہیں کہا کہ چلو یہ پیسے لو بس ان کے لیے مارکیٹ سے لے آؤ، مدینے کے بازار سے لے آؤ، فرمایا نہ یمن سے آیا تو بن کر بھی یمن سے آئے گا، فرما جاؤ سواری لاؤ، ایک سواری لائے گا، فرما نہیں یہ کمزور ہے کوئی مضبوط لاؤ، فرما کون جائے گا اکیلا، فرما نہیں ایک نہیں دو بندے جاؤ گے، وظیفہ کو کہا ان دونوں کا وظیفہ لکھو، وظیفہ لکھو، راستے کا خرچہ دو، دے دیا، کاتب کو بلایا آؤ کتنا اہتمام ہے، تم شربت بنانے میں اہتمام کرتے ہو نا، باوضو ہو کر بناتے ہو، نیاز باوضو کر بناتے ہو، یہ جس کی قسمت میں ہوتا ہے وہ کرتا ہے، کتنا اہتمام ہے، دیکھیے سواری لاؤ، لائی گئی، فرما اکیلا کیوں، دو بندے جائیں گے، ایک ساتھ میں جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ بالکل پروٹوکول جو دیا جا رہا ہے اس انداز کے اندر، فرما ٹھیک ہے لاؤ، بتاؤ خطاط آ گیا، فرما خط لکھو، کس کو خط لکھیں، کسی مشیر کو لکھیں، خزانچی کو لکھیں، فرمایا نہیں، جس کا حکم وہاں چلتا ہے اس گورنر کو لکھو، اس کو لکھو امیر المومنین عمر بن خطاب تم سے مخاطب ہے، اور تم سے کہتا اپنی ڈیوٹی چھوڑو، اترو اپنے مسلح سے نیچے، کرسی سے نیچے اترا، جاؤ بازار میں، بولو نا سبحان اللہ، یار یہ اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں عبارت کا، جاؤ بازار میں، کا پھر کا ڈھونڈو سب سے قیمتی کپڑا، ڈھونڈ لیا، اور اس کے بعد پھر اس کو سلاؤ، اور یہ ناپ بھی ساتھ میں آ رہا ہے، سلاؤ اور فوراً بھیجو، دوسرا کام اور نہیں کرنا ہے، اب سارا کام یمن والے یہی کریں گے، آئے ہائے ہائے، بولو سبحان اللہ. اب جناب یمن کا گورنر کپڑا تیار کر کے بھیج دیا. جب مدینہ شریف پہنچا تو حضرت عمر کو خبر آئی آپ بھی باہر آ گئے. فرمایا لاؤ کپڑا.
کیا لباس.
فرمایا نہیں یہ ایسا نہیں, یہ کیسا ہے یہ حسن پہن کے بتائیں گے. اور اپنا بیٹا کھڑا ہوا ہے پیچھے, اپنا بیٹا. وہ بیٹا بھی تو عمر کا ہے نا, وہ کہتا ہے جانتا ہوں باپ کو بھی میں. ہاں یہ نسبتوں پر قربان ہونے والے ہیں. اور بیٹا تھا تو وراثت تو اس کو بھی تو ملی تھی نا نسبتوں والی. اس لیے اہل عراق نے پوچھا ارے یہ بتائیے یہ کھٹمل مارنا جو ہے وہ احرام میں کیسا ہے. تو بیٹے عمر کے تھے نا, بخاری موجود ہے, فرما ناز جائے تمہارا, تم نے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا ظالموں, اور تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ احرام کے اندر کھٹمل مارنا کیسا ہے. تم مجھ سے کھٹمل اور ایک مچھر کے مسئلے پوچھتے ہو کہ وہ جائز ہے ناجائز, اور تم نے رسول اللہ کے بیٹے کو شہید کر دیا وہ نہیں پوچھتے. فرما دفاع ہو جاؤ یہاں سے, میں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں بتاؤں گا. تو بیٹا عمر کا ہے نا, بولے سبحان اللہ رضی اللہ. فرما دفاع ہو جاؤ سے, میں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں بتاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اوئے عمر سے نہ چڑو. اور حضرت عمر کا مزاج بھی ایسے ہی ہے. آپ حضرت ابو بکر کا نام لیں تو یہ یوں کرتے ہیں, عثمان غنی کا نام لیں تو تھوڑا سا کرتے ہیں, عمر کا نام لیں تو سر بھی بات. میں نے کہا کیوں اتنا لگتا ہے تمہیں, کیوں لگتا ہے اتنا؟ وہ جتنے بڑے عاشق ہو اتنا تم بھاگتے ہو ان سے. یہ 12 امام گھر سے لائے ہو, یہ حضرت عمر نے دیے ہیں. اصول کافی اٹھا کر دیکھیں آپ. شہر بانو جب گرفتار ہو کر آئی تھی تو لوگوں نے کہا اپنے بیٹے سے نکاح کرائیں, ایران کی شہزادی ہے. فرما چپ کرو, میرا بیٹا شہزادی سے نکاح کرے گا؟ شہزادی کے لیے شہزادہ چاہیے. فرما امام حسین کو بلایا کہ نکاح کرایا, ان سے امام زین العابدین پیدا ہوئے. تو حضرت عمر گلشن اہل بیت کو اجاڑنے والے نہیں بلکہ اس کا بیج لگانے والے ہیں. بولو سبحان اللہ. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان اصول کافی کے اندر موجود ہے, جو دیکھنا چاہے یہ موجود ہے. اور صحابہ اور اہل بیت میں کیا لڑائی ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ علیہ حضرت, جو لڑائی پیش کرے اس روایت کو اٹھا کے ہم دیوار پر مارتے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا کہ ان کی لڑائی ہوتی ہے تو دشمنوں سے ہوتی ہے, آپس میں تو رحیم ہے. حضرت عمر کے پاس جب آئے کپڑے, آپ نے آواز فرمایا بلاؤ میرے بھتیجوں کو, بلاؤ بھتیجوں کو بلاؤ. میں نے واقعہ پیش کیا حضرت عمر کتنا لاڑ کرتے تھے. حضرت عمر کی تاریخ پیش کی کہ ہاتھ پکڑ کے روتے تھے ان سے, اور کہتے تھے میری دعا کرو نا حسن, حسن دعا کرو میرے لیے, حسین اعلیٰ کی فضیلت میں آپ بڑھیں. لیکن نسبت ہے, نسبت ہے, نسبت ہے, وہ قرابت والی اس کو کتنی ترجیح دیتے ہیں. آپ جب کپڑے دے دیے, امام حسن سے کہا جاؤ گھر سے پہن کے آؤ. حسنین پہن کر آئے تو حضرت عمر نے دیکھا سر سے لے کر پاؤں, فرما الان طابت النفس, اب میرا جگر ٹھنڈا ہو گیا, جگر ٹھنڈا ہو گیا. گورنر یمن کو کہا واہ واہ بڑا اچھا کام کیا تو نے, میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا تو نے میرا. بولیے اب یہ روایت سنیے. جنازے کے اندر حضرت ابو ہریرہ نظر آئے. راوی کہتا ہے مجھے امام حسین بھی موجود ہے. اور جنازہ یقیناً جو پڑھتا ہے تو بندہ جوتا اتار کے پڑھتا ہے, ہاں اگر جوتے کے نیچے نجاست نہ ہو تو پھر پڑھنے کی اجازت ہے, لیکن پھر بھی جو ہے کہ وہ ادب کے تقاضے کی بنا پر یہی رائج ہے, حکم جزوی وہ ہے, لیکن یہ کہ جوتے اتار دیے جاتے ہیں. حضرت امام حسین نے بھی جوتے اتار کے نماز پڑھنے, جوتے وار رکھے ہوئے. بزرگ صحابی حضرت ابو ہریرہ, بولو سبحان اللہ. امام زہبی سیر کے اندر لکھتے ہیں کہ جناب جب جنازہ پڑھ لیا گیا تو راوی کہتا فاقبل ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ ہے, تو انہوں نے دیکھا کہ امام حسین اپنے جوتوں کی طرف جا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ یار, بولو سبحان اللہ. امام حسین دیکھو قدر والے کیسے ہیں, امام حسین اپنے جوتوں کی طرف جا رہے ہیں, صحابی رسول ہیں. ابو ہریرہ حسین بھی صحابی ہے, یہ کیا بات کر دی, حسین بھی صحابی ہے. کہ جی صحابہ کے فیصلے غلط نہیں ہوتے, تو میں نے کہا حسین کا فیصلہ کیسے غلط ہوگا, جو صحابیت کے شرط صدیق اکبر کے پاس ہے وہ حسین کے پاس بھی ہے. یزید ملعون کے پاس ہے کیا؟ یزید ملعون کے پاس ہے کیا؟ ان کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ, ان کی صحابیت و فضیلت کے اہل سنت قائل ہیں. ان سے دشمنی رکھنے والوں کو ہم جہنم کے کتوں میں سے کتا کہتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ مقابلے پر نہیں ہے. صحابی ہونے کے باوجود ان کے مقابلے پر بولیے نہیں ہے. یہ خود اعتراف حضرت امیر معاویہ کرتے ہیں, وہ اپنی قبر اقدس میں خوش بھی ہو رہے ہوں گے, اپنی قبر اقدس میں خوش بھی ہو رہے ہوں گے. یہ خارجیت نکالنے کے لیے بات کر رہا ہوں. عام حضرت امیر معاویہ کا یوم کریں گے. میں نے کہا ان کے جو استاد ہیں حسین ان کا بھی یوم کرو, ان پر جو سرفرازی ہے حسین کی, اور یہ بات بھی کرو جو میں کر رہا ہوں, تاکہ مزاج اہل سنت کا پتہ چلے. حضرت ابو ہریرہ آئے, دیکھتے ہیں کہ سفید داڑھی, حضرت ابو ہریرہ سفید ریش بوڑھے صحابی، کتنے مشہور صحابی ہیں، دیکھتے ہیں کہ حسین جا رہے ہیں جنازہ پڑھ کر، جلدی جلدی گئے، امام حسین سے مصافحہ کیا، امام حسین جیسی جوتے میں پاؤں ڈالنے لگے تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنے کاندھے سے چادر اتاری.
روایت میں آتا فاقبل ابو ہریرہ ینفذ بالثوب التراب عن قدم حسین، حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر اتار کر امام حسین کے پاؤں کی مٹی صاف کی اور جوتا اٹھا کر امام حسین کے آگے کیا کہ آپ پہنیے نا.
پڑھیے، قدر والے جانتے ہیں اہل بیت، قدر والے،
یہ بیٹھے بیٹھے کہ آپ کا حلق سوکھ گیا ہے، حلق سوکھ گیا ہے، نہیں، مل کر پڑھیے،
قدر والے
ہیں قدر و شان اہل بیت، بے اجازت جی کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان.
آپ پڑھیے، پڑھیے آپ مل کر، اور زور سے پڑھیے،
جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں